سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اگرچہ آج کی اس کلاس کا مقصد صرف اور صرف مسائل حج کو بیان کرنا ہے، اور یہ لفظ صرف اور صرف میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اگر میں بہت مختصر بھی ان مسائل کا بیان کروں تب بھی کم سے کم دو گھنٹے تو اس کے لیے چاہیے. اسی لیے ہمارے پاس اس سے ہٹ کر گفتگو کرنے کا موقع نہیں، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ حج کا جو ایک بڑا مقصد ہے کہ انسانی زندگی بدل کے رہ جائے، وہ عام طور پر حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اسلامی معاشرے میں جیسے جیسے حاجیوں کی تعداد بڑھ رہی ویسے ویسے خرابیاں بھی بڑھتی چلی جا رہی. اس لیے مختصر کچھ احادیث، صرف ان احادیث کا ٹیکسٹ، ان کا متن، ان کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنا. اس کے بعد انشاءاللہ حج کے دوران بھی اور حج سے واپس آنے کے بعد جب آپ حضرات حج کے انتہائی اہم مستحب یعنی ولیمے پر عمل کریں گے، اس وقت بھی مزید انہی احادیث کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. لفظ ولیمہ میری زبان پہ آ گیا، اس لیے آغاز میں اسی کی حدیث سے کر رہا ہوں. میرے سامنے کتاب میں بہار الانوار کی والیوم 96 کے حوالے سے یہ حدیث موجود ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ولیمہ الا فی خمس، کہ اسلام میں ولیمہ نہیں ہے سوائے پانچ کے، اور آخری موقع ہے وہ آدمی الذی یقدم من مکہ، جو مکے سے واپس آ رہا. تو انشاءاللہ ہم سب خیر و عافیت کے ساتھ اپنے حج کو انجام دے کر اسی میلبرن شہر کے پنجتن سینٹر میں جمع ہوں گے، اور اس وقت سفر حج کا وہ مقصد جو آپ کو واپس اپنے شہروں میں جس پہ عمل کرنا ہے وہ بیان کیا جائے گا. آئیے ابھی تو اس سال کی آغاز آپ کے سامنے پیش کیا جائے. قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں حج کا تذکرہ روزے کے بعد کی آیتوں میں کیا ہے، یعنی جہاں رمضان کا پیغام مکمل ہوتا ہے وہیں سے حج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس کے علاوہ خود سورہ حج کے نام سے سورہ نمبر 22 بھی قرآن میں موجود ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 تو وہ آیت ہے کہ حج کی ہر تقریر تقریباً اسی آیت سے شروع کی جاتی ہے. آئیے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ، میں نے عرض کیا نا کہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف خدا کے الفاظ یا امام کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنا. آل عمران، ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کا ایک حق تمام انسانوں پر یہ کہ اس کے گھر کا حج کریں. وللہ علی الناس حج البیت، اس کے گھر کا حج کریں. البتہ اسلام کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیتا جو ہماری کیپیسٹی یا طاقت سے باہر. من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس راستے کی استطاعت ہے. اب یہ راستے کی استطاعت خود ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا بیان آج اس لیے بیکار ہے کہ 90% ہمارا مجمع ان لوگوں پر مشتمل ہے جو حج کا ارادہ کر چکے ہیں. انشاءاللہ واپسی کی تقریر میں کیونکہ اور مومنین بھی ہوں گے وہاں یہ بتایا جائے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر حج واجب ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور یاد رکھو اگر تم نے حج نہیں کیا تو اللہ کو تمہارے حج کی ضرورت نہیں تھی, وہ تمام کائنات سے بے نیاز, وہ تمہیں اس لیے حج سے بلا رہا ہے کہ تمہیں کچھ دینا چاہتا. یہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ اور ذرا سی وضاحت. حج کے حوالے سے دوسری مشہور آیت سورہ حج سورہ نمبر 22, یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے بھائی بوانا ابراہیم. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ میں مقرر کیا اور یہ کہا کہ وَسَخَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ, اے ابراہیم و اسماعیل میرے اس گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے. خانہ کعبہ پر پہلا حق بنتا ہے طواف کرنے والوں کا, وَالْقَائِمِينَ اور ان لوگوں کا کہ جو خانہ کعبہ کے صحن میں قیام کرے, وَالرُّكْعَ کا اس سجود اور ان لوگوں کے لیے اس گھر کو پاک کرو جو نماز پڑھ رہے ہیں. چنانچہ یہ آیت سب سے اہم دلیل کہ خانہ کعبہ کے صحن نماز سے زیادہ ثواب طواف کا. ویسے نماز کے بارے میں معصوم کی حدیث الصلاۃ خیر و موضوع, اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ان میں سب سے اچھی چیز نماز, لیکن یہ اصول ساری کائنات کے لیے ہے سوائے دو جگہوں کی. ایک ساتویں آسمان پر بیت المعمور جس کا تذکرہ آپ معراج کی تقریر میں سنتے ہیں, اور ایک اس زمین پر موجود خانہ خدا اور اس کا صحن, جہاں پر نماز سے زیادہ ثواب طواف کا ہو جاتا. اس لیے کہ آیت ابراہیم اور اسماعیل کو جو حکم دیا جا رہا اس میں سب سے پہلا تذکرہ طواف کرنے والوں کا. اس سے ملتی جلتی آیت سورہ بقرہ میں بھی آئی, وہاں بھی یہی حکم ہے وَتَّخِّرَ بَيْتِي, اے ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو پاک کرو. لیکن وہاں بھی یہ سیکوینس آیا ہے لِلطَّائِفِین, سب سے پہلے طواف کرنے والوں کا ذکر, وَالْعَاكِفِین وَالرُّكْعِ السُّجُودِ. سورہ حج میں یہ حکم دینے کے بعد کہ اے ابراہیم میرے اس گھر کو پاک کرنا ہے طواف کرنے والوں کی خاطر, جب خانہ کعبہ کو پاک کروا دیا اب ابراہیم کو دوسرا حکم دیا گیا, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم گھر پاک کر دیا اور طواف کرنے والوں کے لیے پاک کیا, چنانچہ اب ساری کائنات میں وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ جہاں جہاں انسان پائے جاتے ہیں ان کے سامنے اعلان کرو بالحج کے وہ حج کے لیے آ. خانہ کعبہ حج کے لیے بنایا گیا اور ابراہیم کو حکم ملا کہ تمہیں حج کا اعلان کرنا, تمہیں اعلان کرو گے نتیجہ کیا نکلے گا, یعطین علی کل رجال, لوگ پیدل بھی آئیں گے, وعلی کل ضامر اور مختلف سواریوں پر بھی. یہاں بھی سیکوینس میں پیدل کا ذکر پہلے ہے سواریوں کا بعد میں. اس لیے ایک مسئلہ ہمارے یہاں یہ بھی ڈسکس کیا جاتا کہ پیدل حج کا ثواب زیادہ ہے کہ سواری کے حج کا ثواب زیادہ ہے. اور بہت انٹرسٹنگ اور بہت اہم ڈسکشن ہے, لیکن یہ ساری چیزیں اس مختصر سے کلاس کے لیے مناسب ہی نہیں. بہرحال ترتیب میں قرآن جو سیکوینس بتا رہا ہے اس کے اندر تذکرہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اے ابراہیم تم لوگوں کو حج کے لیے بلا. اسی آیت کی وجہ سے ہمارے یہاں ایک جملہ مشہور ہے کہ جی حج کو بلاوے کا نام, لیکن اسلام کے کئی احکامات پر خود مسلمانوں نے ظلم کیا, ان میں سے ایک ہی آیت کہ حج کو بلاوے کا نام ہے, جب بلاوا آئے گا تب جائیں گے. دولت ہے، پیسہ ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، ہر سال یورپ اور امریکہ کا ٹور لگ رہا ہے، حج پہ کیوں نہیں جا رہے؟ جب بلاوا آئے گا، آئے گا کے معنی دار 4000 سال پہلے بلاوا آ چکا، ابراہیم بلا چکے. اسی لیے جب ہم خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں تو یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ لبئی، میں حاضر ہوں، تو بلا چکا ہے، آواز آ چکی ہے، آج میں اس پہ عمل کر رہا ہوں. خیر، تھوڑا سا پھر میں آج کی تقریر کے انداز سے ہٹ گیا. تو بلاوا آ چکا ہے، اور بلاوے کے بعد خدا نے کہا لوگ پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر. اور کہاں سے آئیں گے؟ من کل فج نمیق. آیت کا یہ ٹکڑا غالباً میلبرن اور آکلینڈ والوں کے لیے کہ لوگ آئیں گے، اور دنیا کے آخری حصوں سے بھی آئیں گے. ایسا نہیں ہے کہ مکے میں اعلان ہوا تو خالی مدینے کے لوگ آ گئے، یا عرب کے لوگ آ گئے، یا انڈیا پاکستان کے لوگ آ گئے. نہیں، کل فج نمیق، دور و دراز کے علاقوں سے. اور مکے سے غالباً سب سے زیادہ دور کا علاقہ ایسٹرن سائڈ میں ہمارا. تو ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جن کا الگ سے تذکرہ قرآن کریم میں. مجھے اس میں سے نکال دیجئے کیونکہ میں عارضی مقیم ہوں، لیکن آپ حضرات اس آیت کے اندر شامل ہیں. لیکن اس جملے کا ترجمہ یہ نہ ہو کہ مولانا نے کل کی تقریر میں میلبرن کو قرآن کریم سے ثابت کر کے دکھایا، جیسے دعائے کمیل کے آخر میں میامین سے لوگ میامی والے سمجھتے ہیں کہ ہمارا تذکرہ دعائے کمیل میں آیا. خیر، یہ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے. مگر پہلی آیت کے اندر جو چیز خدا نے مختصر بیان کی اشاروں پر، آؤ ہماری طرف، اور یاد رکھو کہ اگر نہیں آئے تو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، اس جملے میں ایک اشارہ کہ ہم تمہیں بلا رہے ہیں، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، یعنی تمہیں ہماری ضرورت ہے کچھ دینے کے لیے بلا رہے ہیں، کھل کے نہیں. تھا دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی اس میں کھل کے کہہ دی، وَعَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. اے ابراہیم، تمام انسانوں کو حج کی دعوت دے. کچھ پیدل آئیں گے، کچھ سواریوں پہ آئیں گے، دور و دراز کے علاقوں سے آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ تاکہ ان کو نفع پہنچایا جائے. لِيَشْهَدُوا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ اللہ انہیں کتنے فائدے دے رہا، کتنے بینیفٹس دیے جا رہے ہیں. وہاں اشاروں میں تذکرات ہیں، یہاں وضاحت ہو گئی کہ حج پر جانے والوں بڑے خوش قسمت ہو کہ اللہ کے بلاوے پہ لبیک کہہ کے جا رہے، اور اللہ اعلان کر رہا کہ ہم تمہیں منافع، جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے، ایک سے زیادہ ایسے بینیفٹس دیں گے جو اس دنیا میں تمہیں کہیں اور سے نہیں مل سکتے. اس کے بعد سورہ بقرہ حج کی آیت کے فوراً بعد تیسری آیت کا ترجمہ سن لیں. اب یہ تیسری آیت وہ ہے کہ جہاں سے مسائل حج شروع ہو گئے. پہلی دو آیتوں میں حج کا حکم، حج کے بینیفٹ، تیسری آیت کے اندر اب یہ ہے کہ حج اندھے، دیوانے، پاگل لوگوں کی طرح سے عبادت کرنے کا نام نہیں، ایک سسٹم، ایک طریقہ جس کی تمہیں پابندی کرنا ہے تو یہ فائدہ تمہیں ملے گا. وہ طریقہ آج کی کلاس کا مقصد ہے، اس لیے یہ تیسری آیت کی میں تلاوت کر رہا ہوں. ایک سیکوینس کو ذہن میں رکھیے گا، وقت نہیں ہے کہ میں تقریری انداز میں ان تینوں آیتوں کو جوڑ کے بتاؤں کہ قرآن کس طرح ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج میں ہم کو لے جا رہا. اب تیسرا مرحلہ آ گیا، سورہ بقرہ حج کی آیتیں، یہاں روزے کی آیتیں مکمل ہوئی ہیں، اس کے فوراً بعد یہ آیتیں آ رہی. الحج و اشہر معلومات، ترجمہ یہ ہے کہ حج ہر مہینے میں نہیں، حج کے کچھ مخصوص، کچھ فکس منتھس ہیں. الحج و اشہر معلومات، اور اس وقت شوال کا مہینہ چل رہا ہے، یہ حج کا پہلا مہینہ. تین مہینے حج کے ہیں. قرآن کہتا ہے حج یہ عمرہ نہیں ہے کہ جب تمہارا دل چاہے کر سکتے ہو. اشہر معلومات، عربی میں شہر کہتے ہیں مہینے کو، اس کے مخصوص مہینے. فمن فرض فیہن الحج، تو ان مہینوں میں جو حج کے لیے جا رہا، فلا رفث، اب مسئلے شروع ہو گئے، ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یاد رکھو، نہ حج کے دوران تمہیں سیکچوئل پلیجر کی جانب جانا، ولا فسوق، نہ ہی تمہیں اپنی زبان کو غلط سلط باتوں سے آلودہ کرنا، گالیاں دینا حرام، غصہ کرنا حرام, ولا جدال, اور نہ ہی تمہیں قسم کھانے کی اجازت. پھر مسائل کا بیان قرآن نے اسکیٹر کر دیا یا بکھیر دیا. کچھ سورہ مائدہ میں آیتیں آ گئیں, کچھ سورہ حج میں آ گئیں, مگر ایک آخر میں اصول بتایا جو اس پورے حج کے حوالے سے اہم ترین اصول ہے. آپ حضرات حج کے لیے مینٹلی پریپیئر تو کافی عرصے سے تھے, اب باقاعدہ آپ کی تیاریاں شروع ہو چکی ہوں گی, لباس دیکھے جا رہے ہوں گے, سامان سفر چیک کیا جا رہا ہوگا, سوٹ کیس کا فیصلہ کیا جا رہا ہوگا. قرآن نے مسائل حج شروع کیے اور مسائل حج کی آیت کے آخر میں آ گیا وَتَزَوَّدُوا, حج کے لیے سامان تیار کرو. لیکن یاد رکھو, پہننے کے لباس اپنی جگہ, وہ سوٹ کیس اپنی جگہ, ضرورت کی چیزیں اپنی جگہ ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, بہترین سامان جو اس سفر میں تم لے جاؤ گے وہ تقویٰ, خوف خدا. یہ حج مختلف سفر, یہ سوئٹزرلینڈ کا یا امریکہ کا ٹرپ نہیں, یہ انڈیا اور پاکستان میں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات نہیں. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, اس سفر میں بہترین سامان ہے کہ تمہارے دل میں خوف خدا ہو. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, یہاں پہ آیت مکمل ہے. اور اے صاحبان عقل, ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈر. حج کے حوالے سے یہ آیت آئی, یاد رکھیے گا, بڑا سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے کہ آج کل ہر آدمی سامان حج تیار کر رہا. قرآن کا تیاری کرو, واقعا بغیر سامان کے تمہیں نہیں بلایا جا رہا. لیکن جہاں سوٹ کیس میں ہر چیز بھر رہے, وہاں اپنے دل کے کسی گوشے میں خوف خدا اور تقویٰ بھی رکھ لینا, اس کے ساتھ حج پہ جانا, تب تمہیں وہ فائدے, وہ بینیفٹ, وہ ثواب ملیں گے. وہ کیا فائدے؟ تین آیتیں آپ نے قرآن کی سنی, کچھ حدیثیں, اور پھر وہ وقت آ جائے گا کہ اب حاجیوں کا انتظار ختم. تھوڑا بھی میں نے حاجیوں کا انتظار بھی کیا تھا اور ہمارا مسائل کا بیان شروع. دیکھیے آواز بہت زیادہ پورا, ہاں میں کم کر سکوں جو کہ آپ تھے نہیں ہیں, پروگرام شروع ضروری تھا. اب آئیے حج کے حوالے سے کچھ حدیثیں. عن معاویہ ابن عمار, معاویہ ابن عمار میں ایک راوی ہے اور بہت اہم راوی, شیخ صدوق کی کتاب معانی الاخبار کی حدیث ہے. امام سے ایک ایسا سوال کیا کہ جو سوال اتنا اہم ہے کہ اس کی وجہ سے میں پرسنلی جانتا ہوں کئی لوگوں کو جو حج کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کے پاس حج کی حیثیت بھی ہے, پھر بھی وہ کہتے ہیں اگلے سال حج پہ جائیں گے. ان بیوقوف, جاہل یا ان سنسیئر لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو مسائل کی کمی کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جی حج پہ جائیں گے لیکن پہلے بیٹی کی شادی ہو جائے, حج پہ جائیں گے پہلے قرضے اتر جائیں, ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ سوال ان کی بات میں پچھلے سال مسائل حج کے لیکچر میں بھی بتا چکا ہوں, اور اس سے پچھلے سال حج کی تقریر میں بھی جو پنجتن سینٹر میں ہوئی تھی بیان کر چکا ہوں. یہ سوال وہ سوال جس کے اندر لوگ اپنے ذاتی پرابلمز کی وجہ سے حج نہیں چھوڑتے, ایک ثواب کی خاطر. تو معاویہ ابن عمار نے امام سے سوال کر لیا, تو وہ کیا خیال ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ ارادہ بھی ہے, پیسے بھی ہیں, تیار بھی بیٹھے ہیں, حج میں ڈیلے کر دیتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جی اس سال تو حج آ رہا ہے ٹیوزڈے کو, لیکن اس سال ٹیوزڈے کا حج ہے تو نیکسٹ ایئر فرائیڈے کا ہوگا, تو جمعے کے حج کا کیا کہنا, حجی اکبر ہوتا. خواتین تو اکبر بھی نہیں کہتی, اکبری کہتی ہیں, حجی اکبری ہوتا تو وہ مل جائے تو کیا کہنا, حج پہ کوئی بار بار کوئی تھوڑی جاتے ہیں. یہ واقعہ ایک ایسی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہر طرح سے تیار ہیں پھر بھی حج میں تاخیر کر دیتے ہیں. آئیے دیکھیں راوی نے کیا کہا. سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن یوم الحج الاکبر, راوی کہتا ہے میں نے چھٹے امام سے پوچھا, مولا حج اکبر وہ کس دن کا حج ہے, حج اکبر حج اکبری کیا؟ فقال الامام علیہ السلام, امام نے فرمایا, ہوا یوم النہر والاصغر العمرہ. امام نے فرمایا ہر حج حج اکبر اور عمرہ حج اصغر کا یہ اکبر و اصغر ان معنوں میں نہیں ہے کہ پیر کا یا منگل کا یا بدھ کا حج حج اصغر ہے اور جمعہ کا حج اکبر ہے. نہیں, کا جو عمرے پہ لوگ جاتے ہیں سارا سال وہ حج اصغر کر رہے ہیں, اور جو حج پہ جا رہا ہے چاہے یہ حج کسی دن بھی کیوں نہ ہو یہی تو حج اکبر. اب روایت یہ بتا رہی ہے کہ آپ میں سے ہر ایک حج اکبر کے لیے جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر اس سال جمعے کو حج نہیں پڑ رہا تو آپ کا حج چھوٹا حج. آپ خالی حج ہی نہیں کر رہے بلکہ حج اکبر کر رہے. عن الرضا علیہ السلام, آٹھویں امام سے دوسری حدیث, قال ان الحج والعمرۃ ينفیان الفقر والذنوب, کہ حج اور عمرہ, عمرے سے مطلب یہ عمرہ جو حج کا پارٹ ہے, یہ دونوں آدمی کو غربت سے بھی نجات دلاتے ہیں. پھر زندگی میں تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں, جب اللہ کے گھر میں اس کے گھر کے سامنے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے آ گئے, اب زندگی میں کبھی کسی کے سامنے تمہیں ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. والذنوب, اور ساری زندگی کے گناہ اس حج کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. پھر امام مثال دے رہے ہیں کہ جس طرح سے اگر لوہے کو زنگ لگ جائے تو اسے بھٹی میں ڈال کے پکایا جاتا ہے اور وہ صاف ہو جاتا, یا دوسری حدیث میں کہ اس طرح سے آدمی گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے پانی کی مدد سے اپنے بدن سے میل اور گندگی دور کی جاتی ہے. عن ابی عبداللہ علیہ السلام, چھٹے امام کی حدیث, فرمایا الحاج ضیف اللہ, حاجی اللہ کے مہمان ہیں. اس وقت آپ اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں. انڈیا میں جاتے ہیں جی وہ بھائی کے گھر ٹھہرے, پاکستان میں جاتے ہیں جی بہن کے گھر قیام کیا, امریکہ جاتے ہیں جی ہوٹل میں اترے. آپ اس سفر میں کس کے مہمان بن رہے ہیں؟ چاہے ہوٹل ہو چاہے مسافر خانہ, براہ راست اللہ کے مہمان. اور یہ خالی ایک لفظ ادبی اعتبار سے استعمال نہیں, وہ امام فرماتے ہیں انسالو, ایسے مہمانوں کے جو تمہارا دل چاہے سوال کرو, آقا ہوں اللہ تمہیں ہر چیز عطا کرے گا. وعندو, اور جو دعا تمہیں مانگنا ہے مانگو, عجاب ہوں تمہاری دعا کا جواب دیا جائے گا, اسے قبول کیا جائے گا. بلکہ وعین شفعو شفعو, دنیا کے کسی آدمی کے حق میں بھی تم سفارش لے کے جاؤ. خالی یہ نہیں ہے کہ اپنے لیے جو مانگو گے مل جائے گا, اپنے لیے جو دعا کرو گے قبول ہو جائے گی, نہیں. وَإِن شَفَّعُوا, اپنے لیے نہیں, کسی کے لیے بھی جو مانگو گے, جس کے لیے بھی تم سفارش کر دو گے, شَفَّعُوا, تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. لیکن اگر آدمی تھوڑا سا اپنے آپ کو شائی فیل کرے, مانگتے ہوئے یا بولتے ہوئے گھبرائے, یا اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے, چونکہ وضاحت کا نہ وقت ہے نہ ہی میں آج کی تقریر میں اس موڈ میں ہوں, اس لیے وہ چھوڑ رہا ہوں. لیکن ایک نقطہ یہ بھی کہ ابھی جو آپ حج کریں گے تو وہاں پہ اتنے مسائل ہوں گے اور پھر اتنی پیچیدہ عبادت آپ کو حج نظر آئے گی کہ بہت سی چیزیں ذہن میں ہیں کہ خانہ کعبہ میں جا کے فلاں چیز مانگیں گے, لیکن وہ طواف, وہ مجمع, وہ رش, وہ ہجوم, وہ دو گھنٹے کے اندر عمرہ مکمل کر لینے کی جلدی, ذہن والی چیزیں وہ بھی نکل جاتی. ہو سکتا کہ ہمارے ذہن میں ابھی تو بہت کچھ ہو کہ اس کے لیے دعا مانگنا ہے, وہ کھلا چیز طلب کرنا ہے, وہاں وقت نہ ملے. جب بھاگم دوڑ میں کوئی کام آدمی کرتا ہے تو ساری پلاننگ گھر ہی رہ جاتی. تو اب دیکھیے یہ حدیث, مانگو گے دے گا, دعا کرو گے قبول کرے گا, سفارش کرو گے سفارش بھی قبول کر لی جائے گی. بلکہ وہ انسکت ابتدا, اگر کسی وجہ سے تم خاموش رہے, تمہیں بولنے کا موقع نہ ملا, ابتدا وہ خود ہی آغاز کرے گا, خود ہی وہ سب کچھ تمہیں دیتا چلا جائے گا. اور واقعا جو لوگ حج کر چکے ہیں ان کو پتا کہ یہ والا نقطہ بھی کتنا اہم, بہت ساری چیزیں وہاں پہ ذہن سے نکل جاتی ہیں تو تم محروم نہیں رہے, اس کا مہمان بن کے گئے ہو, تم نہ بھی مانگ سکے تب بھی وہ خود سے آغاز سے اپنی طرف سے تمہیں عطا کرے گا.
وَيُعْرِضُونَ بِالدَّرَاهِمْ أَلْفَا أَلْفَا دَرْهَمْ، اور ایک ایک درہم جو تم وہاں خرچ کرو گے اس کے بدلے میں اللہ تمہیں الفا الفا ہزار ہزار درہم دے گا، یعنی ہر درہم کے بدلے ایک ملین درہم عطا کیے جائیں گے. اس وقت کرنسی کا ریٹ یہ ہے کہ ایک درہم کے 50 آسٹریلین سینٹ ہوتے ہیں، خیر یہ حساب کتاب لگا لیجئے گا. تو اب حج کے حوالے سے یہ تو عمومی اس کی فضیلتیں ہوں، لیکن اس کے بعد یہ تو جنرل، اس کے بعد کچھ خاص چیزیں امام نے یاد دلائی. فرماتے ہیں کہ اس یہ جو خانہ کعبہ کے بعد یہ سفید چادر سے ایک خاص قسم کا ماڈل بنایا یہ ہجر اسماعیل. فرماتے ہیں حج کی ایک برکت یہ ہے کہ تمہیں ہجر اسماعیل میں جانے کا موقع مل رہا. مولا ہجر اسماعیل کیا؟ قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام فرماتے ہیں ان اسماعیل دفن امہ فی الحجر، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت اسماعیل نے اپنی ماں حاجرہ کو دفن کیا تھا. یہ ہجر اسماعیل وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ جناب حاجرہ کی قبر. چنانچہ قبولیت دعا کی اہم ترین جگہ. اس کے بعد دیکھیں میں خانہ کعبہ کی فضیلت والی حدیثیں اس لیے چھوڑے دے رہا ہوں کہ ہر ایک کو معلوم بھی ہے اور اس وقت ٹائم بھی نہیں، وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں جس کے پہلو ذہن سے نکل جاتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جرنل حدیثیں ہو گئی، اب کچھ خاص چیز. پیغمبر کی حدیثیں بحار الانوار والیوم 96، فرماتے ہیں ماؤ زمزم شفاؤں، زمزم کا پانی ہمارے ہاں بڑی عقیدت اور احترام سے پیا جاتا، لیکن ایک چیز لوگ بھول جاتے ہیں وہ یاد دلا رہا ہوں کہ زمزم کا پانی خالی عقیدت اور احترام سے پینے والا نہیں، یہ قبولیت دعا ہے لما شرب لو، کہ زمزم پیتے وقت جو نیت تمہارے دل میں ہو، جو خیال تمہارے دل میں ہو، جو حاجت تمہارے دل میں ہو. جس طرح شب قدر کے اعمال میں ہم قرآن کھولتے ہیں اور اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، وہ دیکھنے کا تعلق ہے دعا کے قبول ہونے سے، یہ پینے کا تعلق ہے دعا قبول ہونے سے. خالی عام پینا نہیں، حاجتیں دل میں رکھ کے پیو، ہر حاجت تمہاری قبول کی جائے گی. کیونکہ میں نے اتنے سالوں میں دیکھا کہ لوگ عقیدت اور احترام سے اس کو پیتے ہیں، پیتے وقت ذہن میں دعائیں نہیں ہوتی. یہ خاص موقع ہے دعا کی قبولیت کا. اس کے بعد کتاب میں میرے سامنے اس وقت حضرت اسود کی فضیلت کی حدیث ہے، عرفات کی فضیلت کی حدیث ہے، یہ ساری چیزیں مشہور ہیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں. ان باقر علیہ السلام قال الصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فی غیرہ من المساجد، کہ اب آپ اس جگہ جا رہے ہیں کہ اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی 100,000 نمازوں سے بھی افضل ہے. 100,000 کے برابر نہیں کہا، 100,000 سے بھی زیادہ افضل ہے. کتنے خوش قسمت ہیں آپ اور کتنا بہترین موقع آپ کو مل رہا. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں عرفات کی حدیثیں عرفات میں، لیکن صرف ایک چیز، شیطان کو کنکر مارنا. امام فرماتے ہیں عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال له بکل حساب رمی تحت عنہ کبیرۃ منقا، ہر ایک کنکر جو تم اس شیطان کو مارو گے ایک ایسا گناہ کبیرہ تمہارا معاف ہوگا کہ جو انسان کو ہلاک کرنے والا گناہ کبیرہ. کبیرہ تو کئی گناہ ہیں ہلاک کرنے والے. اور پھر آخری حدیث قال علی ابن الحسین، چوتھے امام کی حدیث، اذا ذبح الحاج کان فداہ من النار، جب تم حج میں قربانی کرتے ہو یہ قربانی تمہارے لیے فدیہ ہے جہنم کی آگ کا، جہنم کی آگ کے اور تمہارے بیچ میں یہ رکاوٹ بن جاتا، یہ تمہیں بچاتا ہے اس جہنم کی آگ سے. مگر یہ فضیلتیں خالی آپ ہی کی نہیں ہیں. فرماتے ہیں کہ وہاں جا کر حج کر کے آنے کے نتیجے میں تم خود اتنے افضل ہو گئے کہ نبی عبداللہ من لقا حاجن فصافہ کان من استسلم الحجر، جو آدمی کسی حاجی سے جو حج کر کے آ رہا، کسی حاجی سے مصافحہ کرے گا، خالی ہاتھ ملائے گا، اسے اتنا ثواب ملے گا جیسے خود اس نے حجر اسود کو چھو لیا. یعنی آپ اس بلند منزلت پہ پہنچ جائیں گے کہ آپ سے ہاتھ ملانے والے کو فضیلت مل رہی. البتہ اس میں محرم و نامحرم کے مسئلے کا خیال رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ اس حدیث اور میری تقریر کو ملا کے کچھ اور گناہوں کا معاشرے میں رواج بڑھ جائے. لیکن وقت کم ہے, مسائل زیادہ ہیں, اتنے بیان کے بعد لیکن یہ والی ساری فضیلتوں کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں. جو ہمارے ایک بہت مشہور جملہ ہے اپنی جگہ صحیح بھی, کہ جی نماز تو شمر بھی پڑھتا تھا اور حج تو مسنگ زید اور استباب بھی کرتے تھے, تو اب حج جو ہے اس کے لیے بھی کچھ شرائط. ایک تو ابھی قرآن سے آپ نے سنا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. یہ دیکھو انسان کے ذہن میں وہ جنسی لذتیں اور خواہشات نہ ہو, گالم گلوچ نہ ہو, بات بات کے جھوٹی سچی قسمیں نہ ہو, پھر ایک دو حدیثیں امام کی اور بس. قال ابو جعفر لا يقبل الله عز وجل حجا من مال حرام. اتنی آسان حدیث. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ اللہ اس حج کو تو قبول کرتا ہی نہیں ہے جو حرام مال سے کیا جائے. ابھی وقت ہے, آپ کا سفر شروع نہیں ہوا, حرام و حلال کے حوالے سے اپنے مال کو چیک کر لیجیے. خصوصیت کے ساتھ خمس و زکات کی غلطی کرنے والوں کے پاس ابھی وقت ہے. حج کر کے آ گئے پھر یہ پتا چلا تو وہ سارے فوائد سے اپنے آپ کو آپ محروم کریں گے. دوسری حدیث عن ابی جعفر علیہ السلام, یہ بھی امام پنجم کی حدیث ہے, پانچویں امام, کتاب الخصال والیوم 1 بہار الانوار والیوم 96. قال ما یعمر بمن یعم ھذا البیت, اس کے حج کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, اس حج کی اللہ کی نگاہ میں تو ویلیو نہیں. اذا لم یکن فیہ ثلاث خصال, اگر حاجی میں تین چیزیں نہ پائی جائیں, ورع ہو, خوف خدا, وہ جو قرآن نے بھی کہا کہ سامان سفر تیار کر رہے ہو تو خوف خدا. لیکن کیسا خوف خدا؟ اللہ سے ڈرتے تو بہت ہوں. وہ نہیں, ورع اللہ یحجزہ عن معاصی اللہ, ایسا خوف خدا جس کے نتیجے میں تم گناہ چھوڑ دو. خالی ڈرو اور اس کے بعد وہی انداز جو پہلے تھا وہ نہیں چلے, ایسا ڈر. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, میرا کوئی ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں. ایک چیز خوف خدا, دوسری چیز وحلم یملک بہ غضب, انسان میں ٹالرنس کا مادہ ہو, پیشنس ہو, ایک حلم, بات بات کے آپ کو غصہ آئے گا, کھانے پینے کا سارا سسٹم چینج ہو جائے گا, آرام کا سارا سسٹم چینج ہو جائے گا, نیند آپ کی پوری نہیں ہوگی, چھوٹے سے وقت میں آپ کو اتنے زیادہ فزیکل عبادتیں کرنا ہوں گی کہ سارا جسم تھک رہا, اور پھر پتا چلا کہ نہیں آپ بیٹھ نہیں سکتے, سو نہیں سکتے, ابھی تو دوسرے واجب کا وقت آ رہا, ویسے ہی آدمی چڑچڑا ہو جاتا. اور پھر پردیس بھی, اور پھر ایسا پردیس ہے کہ جہاں پہ نہ قانون ہے, نہ اخلاق ہے, نہ کوئی اصول. امام نے کہا بس یاد رکھو کہ ایک تقویٰ ہو, ایک حلم, وہ حسن الصحابہ. اور تیسری چیز یہ لمن صحابہ, بہت اہم چیز ہے یہ کہ حج اکیلے نہیں کرتا آدمی, ساتھیوں کے ساتھ جاتا ہے. ہر ایک کا حق ادا کرو. سامنے والے نے زیادتی کر لی ہے, تمہارا حق لے لیا ہے, تمہاری سیٹ پہ بیٹھ گیا, زیادہ بیٹھتے وقت یا سوتے وقت زیادہ جگہ گھیر لی, چھوڑو, نظر انداز کرو. کون سا لمبا چوڑا سفر, ہارڈلی اس کے اندر 8 یا 10 دن آپ کے عبادتوں کے ہیں. تو فرماتے ایک تقویٰ ہو جو گناہوں سے روکے, ایک حلم اور ٹالرنس ہو جس کی وجہ سے غصہ نہ آنے پائے, ایک اپنے ساتھیوں کے لیے سیکریفائس کرنے کا جذبہ ہو. یہ چیزیں واقعا اندازہ ہو رہا کہ حج کے حوالے سے امام بار بار ان چیزوں پہ کیوں زور دے رہے ہیں. وہاں جائیں گے تو ایسے ایسے سمجھدار لوگوں سے ایسی ایسی بچوں جیسی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یقین نہیں آئے کہ جاہل بھی ایسی حرکت نہیں کرتا. یہ اتنا پڑھا لکھا, اتنا سمجھدار آدمی, بچوں کی طرح لڑیں گے, بچوں کی طرح. مگر بچے تو ابھی لڑتے ہیں, ابھی مل جاتے ہیں, یہ بچوں کی طرح لڑیں گے اور ناراض ہوں گے بڑوں کی طرح, کہ زندگی بھر سینا جو ہے وہ دل سے نہیں نکلے گا. اور ایک بہت ہی اہم آخری حدیث عن ابی عبداللہ قال الحج حجان. امام فرماتے ہیں جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں نا, تو سب لوگوں کا حج ایک جیسا نہیں ہے. حج کرنے والوں کے دو طریقے, حج للہ وحج للناس، کچھ لوگ اللہ کی خوش کرنے کے لیے حج کرتے ہیں، کچھ لوگوں میں پاپولر ہونے کے لیے حج کرتے ہیں. فمن حج للہ کان ثوابہ علی اللہ، جو فقط اللہ کے لیے حج پہ گیا اس کا سارا ثواب، اس کے سارے بینیفٹس، اس کی ساری فضیلتیں اللہ پر، اللہ دے گا کیونکہ اس کے لیے حج کیا. ومن حج للناس، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کیا، کان ثوابہ علی الناس یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن انہی لوگوں سے جا کے اپنا ثواب مانگے اگر وہ دینے کی پوزیشن میں. تو نیت کو خالص رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن یہ بیان سارا مکمل ہونے کے بعد بھی ایک حدیث میں اس لیے سنا رہا ہوں، یہ ایک الگ تقریر، لیکن یہ حدیث اس لیے سنا رہا ہوں کہ اسلام میں عورت اور مرد کو ایکول یا مساوی تو مانا گیا لیکن دونوں کی ذمہ داریاں الگ. اور آج کی مغربی دنیا میں ایکول ہونے کا مطلب یہ مانا جا رہا ہے کہ جو کام مرد کر رہا وہی عورت بھی کرے، جو عورت کر رہی ہے وہی مرد بھی کرے. تو یہ جو کنسپٹ اسلام کا پوری آج کی ویسٹرن فلسفی سے ہٹ کر یہ جگہ جگہ یاد دلایا جاتا ہے، نمازوں میں یاد دلایا جاتا ہے، وضو میں یاد دلایا جاتا ہے، حج میں بھی یاد دلایا گیا، کیونکہ خالی اشارہ کرنا تھا اللہ کو، اس لیے پورے حج کو دو الگ نہیں بنایا گیا مگر ایک اشارہ. وہ علی حدیث پہ یہ کتاب بند، ان ابی جعفر علیہ السلام، بہار الانوار والیوم 96 پانچواں امام، قال، امام فرماتے ہیں کہ حج چار چیزیں ایسی ہیں جو مردوں کے لیے ہیں لیکن لیس علی النساء، عورتوں کے لیے نہیں. اظہار التلبیہ، بالکل یہی وقت تھا لاسٹ سنڈے جب میں کراچی میں مسجد امام حسین علیہ السلام میں حج ٹریننگ کلاس لے رہا تھا پچھلے اتوار، مجھے یاد ہے وہیں تقریباً یہی وقت تھا صبح 10:15 کا جب یہ مسئلہ وہاں پہ آیا تھا. وہاں پہ تقریر نہیں تھی، وہاں خالی میں طریقہ سکھا رہا تھا جو اب شروع ہو رہا. یہی حدیث بغیر کتاب کے ویسے ہی میری زبان پہ آئی تھی. تقریر کے فوراً بعد ایک صاحب نے کہا کہ مولانا اس کی کوئی دلیل ہے. پورے ایک ہفتے پہلے کی بات ہے، لاسٹ سنڈے یہی ٹائم، وہاں 10:00 کلاس تھی. تو خیر اس وقت وہاں میرے پاس کتاب نہیں تھی، یہاں کتاب آ گئی جہاں کوئی یہ سوال نہیں کرے گا. امام فرماتے ہیں کہ چار چیزیں عورتوں کے نہیں ہیں حج میں جو مردوں کے لیے ثواب ہے. اظہار و تلبیہ، حج میں ایک بہت اہم چیز ہے لبیک اللہم لبیک کہنا، مرد زور سے کہیں گے، عورتوں کو آہستہ کہنا. عورتیں اس کا خیال نہیں کرتی، بلکہ چونکہ مذہبی معاملات میں عورتوں کی عقیدت مردوں سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے جب تلبیہ پڑھایا جاتا ہے تو مردوں سے زیادہ عورتوں کی آواز سامنے آتی. میں اپنے پچھلے 35-40 قافلوں کے تجربے کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، اور حکم اسلامی یہ ہے کہ عورت کو تلبیہ آہستہ پڑھنا. ابھی اس کی تفصیل شروع ہو رہی. ولن ہر ولا بین صفا والمروہ، صفا اور مروہ پہاڑیوں کے بیچ میں عورتوں کے لیے ہرولا نہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ عورتیں بھی کرتی ہیں بلکہ بعض جگہوں پہ مردوں سے زیادہ کرتی ہیں بعض قافلوں میں. ہرولا کا مقصد یہ ہے کہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ آتی ہے جہاں ذرا سا جاگنگ کرنے کے اسٹائل میں دوڑ کے بڑھنا عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہاں نارمل اسپیڈ. لیکن خیر یہ بھی میں ٹائم سے پہلے بتا رہا ہوں، تلبیہ آہستہ پڑھو عورت، مرد کے لیے مستحب ہے تلبیہ بآواز بلند. اچھا یہ چاروں جو فرق ہے نا یہ مستحب فرق ہے، جیسے وضو میں عورت مرد کا فرق مستحب فرق، نماز میں بھی جو فرق ہے وہ مستحب فرق، سوائے یہ نماز آہستہ پڑھنے اور زور سے پڑھنے، یہ مستحبات ہیں. لیکن مستحبات خود ایک اشارہ، عورت کے لیے تلبیہ خاموش ہے، مرد کے لیے بآواز بلند. عورت کے لیے صفا و مروہ میں نارمل اسپیڈ سے صحیح کرنا ہے، مرد کے لیے چھوٹے سے حصے میں ہرولا ہے یعنی جاگنگ کی طرح سے دوڑ کے جانا ہے. ول استلام الحجر الاسود، اب کون مانے گا اس مسئلے کو، حالات کی وجہ سے مجبور ہو گیا. دوسری بات، امام فرماتے ہیں مرد کے لیے یہ کہ طواف میں حجر اسود کو بوسا، عورت کے لیے یہ نہیں. البتہ جو چیزیں عورت کے لیے نہیں ہیں وہ حرام نہیں، کوئی ثواب نہیں، جو مرد کے لیے ہیں وہ واجب نہیں، بلکہ بہتر ہے کہ مرد یہ چار کام کرے. ولا ولل حلق، ہاں یہ واجبات کا مسئلہ. اور چوتھی اور آخری چیز کہ جب حج مکمل ہوتا تو مرد کو پورا سر منڈوانا ہے، عورت کے لیے یہ سر منڈوانا نہیں. وہ تو اگر اسلام کہہ دیتا تب بھی عورتیں شاید عمل نہ کرتی. اب آئیے حج کا ایک چھوٹا سا فلسفے اور مقصد کے حوالے سے انٹروڈکشن ہو گیا کہ حج کتنی عظیم عبادت, کس طرح قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ ہوا, کتنی فضیلتیں آپ کو ملنے جا رہی, مگر کن کن کنڈیشنز کا آپ کو حج میں خیال کرنا, اور یہ کہ اس حج کے حوالے سے کون کون سی ایسی چیزوں کی آپ کو زیارت ملے گی یہ دنیا میں کہیں آپ کو نہیں مل سکتی. نماز آپ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں تو میلبرن میں بھی پڑھ سکتے ہیں, روزہ آپ وہاں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں بھی رکھ سکتے ہیں, مگر ہجر اسماعیل, مگر زمزم کا پانی وہاں کھڑے ہو کے پینا, مگر شیطان کو کنکر مارنا, مگر یہ قربانی کرنا, یہ سارے حج کی خصوصیتیں. لیکن ایک ہی کنڈیشن کے ساتھ کہ حج آپ کا اس طریقے سے ہو جو اسلام نے بتایا. وہ طریقہ کیا ہے اس کا بیان شروع ہو رہا. پنجتن سینٹر کی طرف سے ایک گائیڈ جو ان کی ویب سائٹ پہ بھی ہے, میل کے ذریعے بھی اکثر لوگوں کو بھیجی گئی, اور ویسے بھی جس کو الگ سے چاہیے تو ڈاکٹر مسعود صاحب سے مانگ سکتے ہیں. یہ انگلش میں ہے, کمپلیٹ یہ گائیڈ نہیں ہے نہ ہو سکتی, لیکن اس سے ایک ہلکا سا اسکیچ آپ کے ذہن میں بنے کہ حج کیسا ہوتا. اس میں بہت سارے مسائل مسنگ, اور وہ انٹینشنلی اور پرپزلی مسنگ ہے, کہ پہلے مرحلے پہ آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لے جانا. اس کے علاوہ جو لوگ اردو پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے یہ چھوٹی سی کتاب کاروان سلمان, یعنی جس سے میں نے حج کیے آج سے 22 سال پہلے تیار کی تھی, یہ گائیڈ انگلش میں ہے, کتاب اردو میں. لیکن جو دونوں زبانیں پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے ترتیب یہ ہے کہ پہلے گائیڈ پڑھیں گے, یہ بہت مختصر, اس کے بعد پھر ذرا میڈیم لیول پہ یہ کتاب آتی ہے, اس کتاب میں اس گائیڈ سے ذرا زیادہ ڈیٹیل, پھر آپ یہ پڑھیے گا. یہ جو میری اپنی ایک میرا اپنا گیس تھا کہ کون کون لوگ اردو پڑھ سکتے ہیں, ان کو میں یہ دے رہا ہوں, اس لیے کہ پاکستان سے اٹھا کے اس کو لانا تھا, کتابوں کا وزن بہت ہوتا تو وہاں, تو جو لوگ بھی وہاں سے آتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ویسے ہی کتنا سامان ہر ایک کے پاس زیادہ ہوتا. 15 کلو سامان میں حاجیوں کے لیے لے کے آیا تھا, تو مجبوری تھی, میں نے کہا کہ میں پورا سامان تو نہیں لا سکتا ہوں, تو جو حاجیوں کے لیے سامان میں لے کے آیا اس میں کتاب بھی ہے, تو ایک فیملی میں ایک دی گئی ہے. اس کتاب میں بیچ میں کچھ صفحات کو کاٹ دیا گیا ہے اس لیے کہ پاکستانی قافلے جس طرح جاتے ہیں آپ اس طرح نہیں جا رہے. پاکستانی قافلے پہلے مکہ جاتے ہیں, پھر مدینہ جاتے ہیں, پھر مکہ آتے ہیں, اور آپ سیدھا مدینہ جا رہے ہیں, تو 6 صفحے اس میں کاٹ دیے گئے تاکہ آپ کے لیے کتاب سمجھنا آسان, جو اپنی معلومات کے لیے پڑھنا چاہے پڑھیں, ورنہ اس کو چھوڑ کے کتاب پڑھیں. یہ میڈیم لیول ہے, اور اس کے بعد آخری منزل پر اپنے مرجے کی مناسک حج حاصل کیجئے جس میں تفصیلی مسائل. تو اب ان دونوں کتابوں میں 3 ایسے مسئلے شروع میں لکھے گئے جو اس وقت ڈائریکٹ حج سے ریلیٹڈ نہیں, اس لیے میں اس کو بتا نہیں رہا ہوں. کتابوں کا حوالہ اس لیے دیا کہ آپ اس کو پڑھیے گا ضرور. نمبر 1 تکلیف کا مسئلہ. کوشش کریں کہ حج پہ جانے سے پہلے اپنی تکلیف صحیح کر لیں. نمبر 2 خمس کا مسئلہ. ابھی آپ نے حدیثوں میں بھی سنا کہ سارا حج ضائع ہو سکتا اگر مال حرام ہو یا خمس نہ دیا گیا. اور تیسرا مسئلہ ہے اپنی نماز صحیح کرنے کا. تو یہ 3 مسئلے کیونکہ حج کا پارٹ نہیں, تقلید ویسے ہی کرنا ہے, خمس ویسے ہی دینا ہے, نماز ویسے ہی صحیح کرنا, مگر چونکہ حج میں بھی ان 3 کی ضرورت پڑتی ہے, اس لیے ایک ریمائنڈر کے طور پہ اس کا تذکرہ ان دونوں کتابوں میں ہے, آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. آئیے اب ہم حج کا وہ طریقہ شروع کریں جو آج کے پروگرام میں. کیا مطلب آج کے پروگرام سے؟ جو حج ہم لوگ کریں گے اس حج کے 2 حصے ہیں, 2 پارٹ ہیں, دونوں پارٹ جب ملیں گے تو آپ کا کمپلیٹ حج ہوگا. پہلا پارٹ ابھی بتایا جا رہا ہے اس لیے کہ پہلا پارٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد 2-3 دن کا گیپ ہم کو مکے میں ملے گا, پھر سیکنڈ پارٹ شروع ہوگا. تو اس کے مسئلے اسی وقت بتائے جائیں گے تو آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی. لیکن حج سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہمارے یہاں زیادہ مشہور یعنی اتنی فیمس ہیں کہ جس نے حج نہ بھی کیا وہ بھی ان چیزوں کو جانتا, وہ زیادہ تر سیکنڈ پارٹ میں, خیموں میں رہنا یہ سیکنڈ پارٹ میں, قربانی یہ سیکنڈ پارٹ میں, بال منڈوانا سر پہ شیو کرنا یہ سیکنڈ پارٹ میں, شیطان کو کنکر مارنا یہ سیکنڈ پارٹ میں, طواف النساء ضرور کرنا, یعنی جو لوگ حج کے بالکل مسائل نہیں جانتے جب وہ حج پہ جاتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کچھ اور کرنا نہ کرنا طواف النساء ضرور کرنا ورنہ بیوی حرام ہو جائے گی. آدمی ہر چیز کھو سکتا ہے, بیوی کو تو نہیں کھو سکتا. تو یہ جو اتنا مشہور ہے یہ سب سیکنڈ پارٹ میں, اور فرسٹ پارٹ جو ہے اس کے اندر بالکل مختلف چیزیں, لیکن فی الحال جو ہمارے قافلے کا پروگرام بنا ہے وہ سن لیجئے, اور اس کے حوالے سے پھر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ فرسٹ پارٹ کیوں شروع کیا جا رہا. پروگرام یہی ہے کہ آپ یہاں سے جائیں گے مدینہ, مدینے میں آپ کا چار دن, پانچ دن, تین دن, جتنے بھی دن کا اسٹے آرگنائزرز نے ارینج کیا ہے آپ رہیں گے. اس مدینے کے قیام میں کوئی چیز واجبات میں شامل نہیں, نہیں غلط میں کہہ گیا, کوئی چیز حج سے ریلیٹڈ واجبات میں شامل نہیں. مدینہ کا قیام آپ کا ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے شہر میں رہتے ہیں, نمازیں آپ کو پڑھنا ہے, حجاب عورتوں کو کرنا ہے, داڑھی مردوں کو رکھنا ہے, میوزک سے اپنے آپ کو بچانا, وہ ساری چیزیں, لیکن حج سے ریلیٹڈ کوئی واجبات نہیں. پھر مدینہ کے اندر جتنے دن آپ کو قیام کرنا, کچھ مستحبات, کچھ ریکمینڈیڈ عبادتیں ہیں, ان کا مختصر سا بیان اس کتاب میں ہے, اور اس کا زیادہ لمبا بیان ایک تیسری کتاب بھی ابھی آپ میں سے آدھے لوگوں کو دی جائے گی, فیملی میں ایک کتاب, اس کے اندر مدینہ کی زیارتوں کا مکمل بیان, لیکن کوئی چیز واجبات میں شامل نہیں. مدینہ میں جب آپ کا اس سے کمپلیٹ ہو جائے گا تب آپ کو مکے آنا ہے. بس جیسے ہی آپ مدینہ سے موو کریں گے تو آپ مکہ, آپ کا وہ حج شروع ہوگا جس کے لیے آپ پتہ نہیں کتنے سالوں سے نیت باندھ کے بیٹھے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, گزشتہ چند مہینوں سے آپ تیاریاں کر رہے ہیں, وہ حج آپ کا شروع ہوگا ابھی نہیں. یہاں سے آپ جدہ پہنچیں گے, جدہ سے مدینہ جائیں گے, مدینہ کا اس سے مکمل کر کے جب آپ مکے آ رہے ہوں وہاں سے آپ کا حج شروع ہوگا. لیکن حج کا پہلا پارٹ مکے میں انٹر ہونے کے بعد تین چار گھنٹے لگیں گے اس کو کمپلیٹ کرنے میں, تین چار گھنٹے کے بعد یہ حج کا پہلا پارٹ کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر آپ اپنے نارمل ڈریس میں آ جائیں گے اور بالکل ایک نارمل آدمی کی طرح سے دو تین دن وہاں پہ ٹھہریں گے. ایٹ آف ذی الحج کی آٹھ تاریخ سے تقریباً نائنتھ آف فیبرری بن رہی, اس دن سے آپ کے حج کا سیکنڈ پارٹ شروع ہوگا. تو ایک گیس میں دے رہا ہوں کہ شاید ہم لوگ پانچ یا چھ فروری کو مکے میں پہنچے, پانچ سمجھ لیجیے, اسی دن عمرہ ہو جائے گا چار گھنٹے میں جو حج کا پہلا پارٹ کہلاتا ہے. اس کے بعد نائنتھ فروری کو دوسرا پارٹ شروع ہوگا. یہ تین چار دن آپ نارمل طریقے سے مکے میں اسٹے کریں گے, وہی عام لباس ہوگا, وہی عام عبادتیں ہوں گی, وہی عام طریقہ ہوگا. اس کے بعد پھر نائنتھ فروری سے ہمارا حج کا دوسرا حصہ شروع ہوگا جو چار دن تک چلے گا, 13th of February تک یا 14th تک. وہ جو ہے اس کے مسائل مکے کے اسٹے کے درمیان آپ کو بتائے جائیں گے. ابھی ٹو ارلی, ابھی آپ کو جو سمجھنا ہے وہ حج کا پہلا حصہ. اچھا اب آئیے ایک موٹی سی چیز آپ کو یہ بتا دی جائے کہ پورے حج کے اندر زبان سے پڑھنے والی صرف دو چیزیں ہیں. پہلے کو کہتے ہیں تلبیہ, یہ ایک بہت ہی مشہور جملہ ہے جو کتاب میں دے رہا ہوں, اس کے پیچھے عربی میں لکھا ہے. جو انگلش کا یہ جو آپ کے پاس ایک کتاب کیا پہنچے گا اس میں رومن میں لکھا, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. یہ جملہ تو اگرچہ لیندھی ہے مگر ہم نے جو کتاب پرنٹ کی تھی اس میں یہ جملہ چار لائنوں میں, فرسٹ ٹو لائن واجب, سیکنڈ ٹو لائن مستحب. مستحب کا مقصد یہ ہے کہ وہ باقی دو لائنیں آپ نہ بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے, پڑھ لیں گے تو ثواب. تو پہلی دو لائنیں وہ ہیں جس میں چار مرتبہ لفظ لبیک آتا ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تو پرانی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ چار تلبیہ واجب. تو چار تلبیہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سینٹینس کو چار دفعہ پڑھ, ایک ہی سینٹینس ہے اس میں چار دفعہ لفظ لبیک آیا. اس لبیک کو عربی میں کہتے ہیں تلبیہ. یہ ایک آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا, یعنی جس طرح سے آپ نماز یاد کرتے ہیں, ان ادر ورڈز یہ اس طرح یاد کرنا ہے کہ بغیر کتاب کے اور بغیر کسی کی گائیڈنس کے خود آپ یہ جملہ پڑھ سکیں. عام طریقہ کار دنیا بھر کا یہ ہے اور اس پر ہم لوگ عمل بھی کریں گے, وہ یہ ہے کہ ایک آدمی پڑھتا, جیسے میں پڑھوں گا لبیک, مجمع جواب دے گا لبیک, اللہم لبیک, مجمع کہے گا اللہم لبیک, لبیک کا میں کہوں گا, مجمع کہے گا لبیک کا, لا شریک لک لبیک, مجمع ریپیٹ کرے گا. یہ بعد میں تو مستحب ہے لیکن فرسٹ تلبیہ جب پڑھا جائے گا اس میں یہ طریقہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہر آدمی پورا تلبیہ خود سے پڑھے گا بغیر کسی گائیڈنس کے, حتیٰ کتاب بھی نہ دیکھے, جیسے نماز آپ پڑھتے ہیں. اور یہی وہ منزل ہے جہاں پہ یہ حکم ہے کہ عورتیں تلبیہ آہستہ پڑھیں, ایک تلبیہ جو واجب والا, باقی جو قافلہ ریپیٹ کرے گا اٹھتے بیٹھتے بس میں اور حرم وغیرہ میں, تو وہ تو عورت مرد سب آواز بلند پڑھیں, کوئی حرج نہیں. لیکن تلبیہ کی مزید تفصیل ابھی آئے گی جب تلبیہ کا محل آئے گا کہ کہاں پڑھیں تلبیہ, کب پڑھیں تلبیہ. کو اس وقت میں نے فقط اس نیت سے بتایا کہ نماز پوری حج زبان سے پڑھنے والی دو چیزیں. بہت سے لوگ حج سے اس لیے بھی گھبراتے ہیں کہ جی حج ہماری عربی صحیح نہیں ہے, ہم عربی پڑھ نہیں سکتے, اتنی لمبی لمبی عربی کتابیں. جی نہیں, صرف دو چیزیں ہیں, تلبیہ یعنی یہ جملہ یاد کرنا, اور دوسری نماز ظہر عصر مغرب عشاء کے علاوہ خاص ایک حج کی نماز ہوتی ہے جو آپ کو اپنے حج میں تین مرتبہ پڑھنا ہو, ایک بار پارٹ ون میں اور پھر دو دفعہ پارٹ ٹو میں. تو نماز ایک دو رکعت الگ سے نماز, زور اثر والی نہیں حج کی, ایک یہ اور ایک تلبیہ, بس پڑھنے والی صرف یہ دو چیزیں. اس کے علاوہ اگر آپ اور کوئی چیز پڑھنا نہیں آتی, نہ عربی نہ اردو نہ انگلش, آپ حج کر سکتے ہیں. لیکن بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے کہ بعض انڈیا اور پاکستان کے بعض علاقوں میں حج کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے حج پڑھنے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں اردو کا لفظ تو حج کرنے جا رہے ہیں, یہ صحیح لفظ ہے کیونکہ حج زیادہ کرنے ہیں, ایکشنز ہیں, پڑھنے کی چیزیں نہیں. مگر بعض جگہوں پہ کہا جاتا ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حج پڑھنا, حج میں پڑھنے کی کوئی چیز ہی نہیں. ہاں یہ واجبات کی حد تک کہہ رہا ہوں, ثواب اور فضیلت تو اتنی ہے. ایک موٹی سی کتاب پہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا, وہ پوری کی پوری آپ کو حج میں پڑھ لینا. لیکن جو پڑھ سکے تو پڑھیں, جو نہیں پڑھنا چاہیں ان کا حج صحیح. تو خیر صحیح ترتیب قائم ہو جائے کہ پڑھنے کی صرف دو چیزیں ہیں, لیکن اس کے علاوہ ایک لفظ اگر آپ یاد کر سکیں, وہ واجبات میں نہیں ہے لیکن بہت اہم لفظ ہے, تمتو تمتو تمتو. اس لیے کہ حج میں جتنی نیتیں کریں گے اس میں یہ لفظ بار بار آئے گا. تو اب یہ لفظ میں نے کیوں چھیڑا, اس لیے کہ یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے حج کی کلاس کا. ابھی تک تو ایک عام انٹروڈکشن تھا, جو لوگ حج پہ نہیں جا رہے وہ بھی سنتے تو ان کو کوئی نہ کوئی چیز نہیں پتا چلتی. اب خالصتاً حج کا طریقہ, تو جو حج ہم کر رہے ہیں اس کے دو حصے ہوں گے. اس کے پہلے حصے میں عمرہ ہوتا, لیکن یہ وہ والا عمرہ نہیں ہے جو لوگ سارا سال کرتے رہتے ہیں, اس سے الگ. اس کا نام ہے عمرہ تمتع. اور پھر اس کے بعد جب مکے میں تین دن آپ اسٹے کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کا سیکنڈ پارٹ شروع ہوگا, اس کا نام ہے حج تمتع. تو لفظ تمتع میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ نیتوں میں بہت آئے گا. حج یہ دو حصے ہیں. پہلے کا نام ہے عمرہ تمتع جو مدینے سے واپسی میں ہم مکہ داخل ہوتے ہی انٹر ہوتے ہی کریں گے. اس کے بعد حج کا دوسرا حصہ ہے حج تمتع جو مکے میں کم سے کم 3 دن کے اسٹے کے بعد ہمارا حج تمتع شروع ہوگا. تو دو حصے ہو گئے, عمرہ تمتع اور حج تمتع, اور یہ دونوں کو ملا کر حج کہا جاتا ہے. اب اس قافلے میں جو لوگ حج کر رہے ہیں تو الگ الگ حج ہیں لوگوں کے, 3 حج جو ہیں زیادہ تر لوگ دنیا کے 3 حج کرتے ہیں, 3 قسم کے. یعنی 3 قسم سے مطلب کچھ لوگ پہلا حج, کچھ دوسرا, کچھ تیسرا. طریقہ ہر حج کا ایک ہے. کچھ لوگ اپنا واجب حج کر رہے ہیں جو ان پر خود واجب ہوا, اپنے پاس اتنے پیسے چاہے خود کمائی ہے یا کسی نے دے دیے. جیسے عموماً پاکستان میں بیویاں اپنا واجب حج کرتی ہیں, شوہر ان کو حج کے پیسے دے دیتے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا میں نے آیت اللہ محسن الحکیم کا واقعہ پچھلے سال حج کلاس میں سنایا تھا کہ جہاں پر ان کی بہو پر اپنا حج واجب ہے وہ پیسے دیتی ہے اپنے شوہر کو, یعنی آغا محسن حکیم کے بیٹے کو, وہ بیوی کے پیسوں سے حج کر رہا ہے. شریعت میں کوئی اس میں قباحت نہیں. بہرحال یاد رکھیے, اب آپ 3 مسئلے سنیں گے, اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آپ اس میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہیں. اگر آپ اپنا واجب حج کر رہے ہیں تو اس کا نام ہے اسلام میں حج اسلام. حج کا نام ہے حج اسلام. جن کا اپنا واجب حج ہے اس کو وہ کہیں گے حج اسلام. ایک تو یہ, دوسرا یہ ہے کہ آدمی یا اپنا واجب حج کر چکا ہے یا اس پر حج ہی واجب نہیں, وہ کسی اور کی طرف سے حج کرنے جا رہا, جس کو حج بدل کہتے ہیں یا حج نیابت کہتے ہیں. کیونکہ انڈیا پاکستان میں حج بدل زیادہ مشہور ہو گیا ہے تو چلیں اس کو چلائیے. حج بدل جو آدمی اپنا حج نہیں کر رہا, کسی اور کی طرف سے. اور تیسرا یہ ہے کہ اپنا واجب حج کر چکے ہیں, کسی اور کے لیے بھی حج نہیں کر رہے ہیں, اپنا ہی حج کر رہے ہیں لیکن واجب کر چکے ہیں, دوسری دفعہ جا رہے ہیں. حج تو آدمی جتنا بھی کرے کم, 5 سال میں تو 1 مرتبہ اتنی تاکید ہے کہ گویا واجب کے برابر. مگر یہ لوگ جو حج کریں گے ان کا نام ہوگا مستحبی حج, مستحب حج. تو اب دیکھیے آپ میں سے کچھ لوگ حج اسلام کر رہے ہیں یعنی واجب حج, عورت مرد کے لیے ایک مسئلہ ہے, کچھ حج بدل کر رہے ہیں, کچھ حج مستحب کر رہے ہیں. یہ 3 لفظ کیوں بتائے گئے؟ نیت میں اس کا تذکرہ ہوگا, لیکن طریقہ سب کا ایک. آپ واجب حج یعنی حج اسلام کریں, ابھی سے اپنے ذہن میں ہر آدمی بٹھا لے کہ میرا کیا حج. جو اپنا واجب حج کر رہے ہیں وہ نیت میں ہر جگہ کہیں گے حج اسلام, مگر طریقہ بالکل وہی رکھیں گے. جو کسی اور کی طرف سے حج کر رہے وہ کہیں گے حج بدل, لیکن طریقہ وہی ہوگا. جو اپنا ہی مستحب حج کر رہے ہیں وہ نیت کریں گے حج مستحب, طریقہ بالکل وہی ہوگا. تو کیا طریقہ ہے؟ کہ 3 قسم کے لوگ پہلے عمرہ کریں گے, جو آج کی کلاس کا ٹاپک ہے, اور یہ عمرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ مکے میں اسٹے کریں گے. نارمل ڈریس میں کوئی پابندی, کوئی کنڈیشن حج کی نہیں ہوگی. پھر وہ دوسرا حصہ اسٹارٹ کریں گے. تو آئیے پہلا حصہ, چاہے آپ واجب حج کر رہے ہوں, چاہے سنت حج کر رہے ہوں, چاہے کسی اور کا حج کر رہے ہوں, پہلا حصہ جو ہے اس کا نام ہے عمرہ تمتع. تو اب ذرا سا نیتوں کو سمجھ لیں. اگر اس گائیڈ میں ساری نیتیں لکھی ہیں, اور اردو جو پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے نیتوں کا ایک پیپر الگ سے پرنٹ کیا گیا ہے, جو مجھے دیا گیا کہ آپ میلبرن میں بھی لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں. وہ بھی میں لایا ہوں, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو نیتیں سب اس کے اوپر لکھی ہیں, تو آپ کو نیتیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں. مسئلہ سمجھیے کہ اب پہلا حصہ جب آپ کریں گے اس کا نام ہے عمرہ تمتع, اور اس میں 5 چیزیں واجب ہیں. بنجیتن 5, تو اس میں واجبات بھی 5. نمبر 1, احرام پہننا. احرام ایک سمجھ لیجئے خاص آفیشیل ڈریس, اس کو پہن کے عمرہ ہوگا. تو یہ پہلا واجب ہے, یہ احرام پہننا. سیکنڈ, نمبر 2, یہ آپ کے سامنے خانہ کعبہ کا ماڈل ہے. دوسرا واجب ہے اس کا طواف کرنا, بہت ہی سمپل بہت ہی ایزی چیز. تیسرا واجب ہے یہ جو گولڈن کلر میں ایک اسٹینڈ سا بنا ہے اس کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھنا. بہرحال کامن سینس تو آپ استعمال کر رہے ہیں نا کہ اس کا مطلب ہے جو مکے میں ہے, یعنی کہ آپ یہاں اس کے پیچھے ہی نماز پڑھنا ضروری سمجھیں اور سمجھے کہ وہاں جان بچ گئی. لیکن بعض اوقات ایسے جوک لوگ خود بخود بنا دیتے ہیں کہ بات ہو رہی ہے وہاں کی, یہ تو خالی مثال کے طور پہ کہا جا رہا ہے, لوگ اس کو چمٹ جاتے ہیں. اچھا نمبر تین, اس کے پیچھے دو رکعت نماز. نمبر چار, یہ خانہ کعبہ کا ماڈل ہے, اس کے بعد آپ ایک وائٹ پٹی دیکھ رہے ہیں, یہ لائن وہاں بھی ایسی ایک لائن ہے جہاں وہ ختم ہوگی, وہاں دو پہاڑیاں بنی ہیں جن کا نام ہے صفا اور مروہ. چوتھا واجب ہے ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں سات مرتبہ چکر لگانا. اور پانچواں اور لاسٹ واجب کہ جب وہ ساتواں چکر مکمل ہو اپنے سر کے تھوڑے سے بال کاٹ لینا. یہ ہو گیا عمرہ تمتع کمپلیٹ ہو گیا, یعنی حج کا پہلا حصہ. تو احرام پہننا تقریباً ہر آدمی جانتا ہے, چاہے اس نے پہنا ہو کہ نہ پہنا ہو, کہ احرام ایک چیز. نمبر دو خانہ کعبہ کا طواف, یہ بھی ہر ایک کے ذہن میں. تیسری چیز نئی ہوتی ہے کہ ہر طواف کے بعد نماز پڑھنا, وہ الگ ایک نماز ہے, ظہر عصر مغرب عشاء سے ہٹ کر. یہ تیسری چیز. چوتھی چیز دو پہاڑیوں میں سات چکر, یہ بھی ہر ایک کو معلوم. اور پانچویں چیز آخر میں سر کے تھوڑے سے بال کاٹنا. تو پانچ واجبات مل کر کہلاتے ہیں عمرہ تمتع, اور عمرہ تمتع حج کا پہلا حصہ. اور ہم لوگوں کو ابھی مدینے سے مکہ جاتے وقت یہ عمرہ تمتع کرنا. عمرہ تمتع جب کمپلیٹ ہو جائے گا, یعنی آپ اپنے سر کے تھوڑے سے بال کاٹ لیں گے, تو اب آپ کا احرام یہ اتر جائے گا, اور اس کے بعد آپ نے نارمل ڈریس پہن آ جائیے گا اور نارمل طریقے سے آپ مکے میں زندگی گزاریے گا. اب یہ جو پانچ واجبات ہیں, ذرا سی ان پانچ واجبات کی تفصیل. تو پانچ اتنے آسان کہ ہر ایک یاد کر لے, اس کی تفصیل ذرا سی آپ کو سمجھنا پڑے گی. پانچ واجبات میں سب سے پہلا واجب ہے احرام پہننا. احرام پہننا وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر اور غالباً اونلی اسٹیج ہے کہ جہاں پر عورت اور مرد کا مسئلہ الگ ہے. یعنی یہ احرام جب پہنا جائے گا تو مردوں کا احرام الگ ہوتا ہے, عورتوں کا احرام الگ ہوتا ہے. اس کے بعد سے لے کر حج کمپلیٹ پہلا حصہ کمپلیٹ ہونے پر عورت اور مرد کے سارے مسئلے جیسے, یعنی طواف ایک طریقہ, دو رکعت نماز ایک طریقہ, دو پہاڑیوں کے بیچ میں سات چکر ایک طریقہ, بال کاٹنے کا ایک ہی طریقہ. تو پورے حج کے اندر جہاں احرام کا مسئلہ آئے گا وہاں پہ ذرا سا مرد اور عورت کا مسئلہ الگ الگ. اچھا اب احرام کا مسئلہ کیا ہے؟ احرام کا مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کا احرام تو شریعت میں بہت ہی آسان چیز ہے. عورتوں کا احرام کیا ہے؟ عورت کے لیے شریعت نے الگ سے کوئی احرام نہیں رکھا ہے. اچھا اب یہاں پہ یقیناً بہت زیادہ کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے, تو میں ایک جملہ آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, فقط ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مسائل زیادہ جانتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک اعتراض ہو جائے. بعض لوگ اصل مقصد کو نہیں سمجھتے ہیں, الفاظ کو بہت زیادہ کھینچم تان کرتے ہیں. شریعت میں یہ لباس یا کپڑا احرام نہیں کہلاتا, احرام تو نیت کا نام. لیکن اس کو ابھی آپ کے سامنے اتنے جلدی بتانا آپ کو کنفیوز کرنا ہے, جبکہ اس مسئلے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں. لیکن وہی بات کہ کوئی مسائل سننے والا بعد میں تقریر سنے کہے گا واہ کتنے جاہل آدمی کے ساتھ آپ نے حج کیا جس کو یہی پتا نہیں کہ اس کا نام احرام نہیں. لیکن یہ جن کے لیے ہے انہی تک محدود رکھیے, آپ تو اسی کو احرام سمجھیے اور اسی کو احرام سمجھ کے مسئلہ سنیے. اب کیا ہے مسئلہ؟ مسئلہ یہ کہ جب ہم احرام کی حالت میں جاتے ہیں, جو پہلا واجب سب سے پہلا احرام, تو ہم پر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. جو چیزیں حرام ہوتی ہیں اس کی اپنی لسٹ اس کے اندر موجود ہے. پہلے اس کو سن لیجیے, وہ لسٹ اس کے اندر موجود ہے, اس کو بیان کرنے کا نہ وقت ہے نہ ضرورت. البتہ اس کی موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دوں, پھر یہ احرام کا طریقہ سکھاؤں. تو مسئلہ کیا بنا کہ جب آپ اپنا حج کریں گے تو حج کا آغاز ہوگا دو حصوں کے حج سے. پہلے کا نام ہے عمرہ تمتع. عمرہ تمتع کے لیے آپ یہ احرام پہنیں گے. جیسے ہی یہ احرام پہنیں گے اور تلبیہ پڑھیں گے یعنی لبیک, ویسے ہی آپ کے سرٹن چیزیں حرام ہو گئے. وہ کیا؟ اور آپ میں سے آدھے سے زیادہ لوگ یا حج کیے ہوئے ہیں یا عمرہ کیے ہوئے ہیں. میرے حساب سے تو کل دو عورتیں, تین عورتیں اور پانچ مرد ایسے ہیں کہ جو غالباً فرسٹ ٹائم وہاں جا رہے ہیں. کل آٹھ آدمیوں کے لیے یہ مسئلے میں بتا رہا ہوں. باقی لوگوں نے تو کہا بھی تھا کہ مولانا ذرا مسئلے کم بتائیے گا, کہیں ہمارے پرانے حج کی غلطیاں نہ نکل آئیں. خیر ٹھیک, وہ حج نہیں, وہ صحیح ہے انشاءاللہ, پرانا حج اور عمرہ. لیکن جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے یہ چیز جتنی دلچسپ ہے, پرانے لوگوں کے لیے چیز بورنگ. تو مجھے دونوں کا خیال کرنا ہے, کچھ چیزیں میں اسی لیے شارٹ کیے دے رہا ہوں. لیکن ایک عام سی بات, حج اور عمرے میں لوگ سب سے زیادہ گھبراتے ہیں اس احرام سے. اس کے اندر گھبراہٹ دو وجوہات سے. ایک تو یہ نیا لباس, اسے پہلی دفعہ پہن کے اس کے اندر تین چار دن رہنا. اچھا, حج کے پہلے پارٹ میں یہ آپ پہنیں گے احرام ایک دن کے لیے, ود ان 24 آورز یہ پہن کے اتر بھی جائے گا. اور سیکنڈ پارٹ میں یہ رہے گا تقریباً تین دن. یہ بھی شریعت نے غالباً ایک اچھا طریقہ رکھا کہ پہلے اسٹیج میں ایک دن, پھر آپ کو عادت ہوئی تو نیکسٹ اسٹیج میں تین دن. تو ایک تو ویسے ہی اس کو پہننا, اور اس طرح پہننا کہ پورا ایک دن یا پورے تین دن اسی میں زندگی گزارے, یہ نئی بات ہوتی ہے. آدمی اپنے آپ کو ان ایزی فیل کرتا ہے. مگر اس کے پیچھے ایک فلسفی بھی ہے, اور انشاءاللہ اگر آپ اردو پڑھ سکتے ہیں تو جو آپ کو ایک کتاب دی جا رہی ہے, یہ کتابیں شارٹ نہیں, کراچی میں بہت زیادہ ہیں, وہاں سے یہاں لے کے کون آئے. میرے پاس جتنے سامان کی گنجائش سے 20 کلو, اس میں 15 کلو میں آپ لوگوں کا سامان لایا ہوں. اپنا تو سب کچھ سامان لا ہی نہیں سکا, وہ بھی آدھی کتابیں چھوڑ کر. یہ کتاب جو ہے اردو میں ہے, بس اس کے ساتھ واحد ڈرا بیک یہ, اس میں ساری دعائیں, ساری زیارتیں, اور ایسی زیارتیں ہیں بڑی محنت کے ساتھ اس کو میں نے تیار کیا, جو عام طور پہ اردو کتابوں میں نہیں ملتی ہیں. عربی کتابوں میں بھی مشکل سے ملتی ہیں. بڑی محنت اس پہ کی گئی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. تو اس کے شروع میں, بالکل شروع میں, اس کے اسٹارٹ میں حج کی فلسفی پہ ایک حدیث ہے چوتھے امام کی اپنے زمانے کے ایک حاجی سے ملاقات, کنورسیشن, ایک ڈائیلاگ. وہ آپ ضرور پڑھیے گا. اگر اردو نہیں بھی آتی ہے تو اس کا انگلش ورژن بھی غالباً ای میل کے ذریعے سے سینٹر کے لوگوں کو بھیجا گیا. تو یہ جو آپ کو انیزی محسوس ہوگا, اگر آپ اسے ایک بوجھ سمجھیں گے اور اگر آپ اس کا مزہ لیں گے, لطف لیں گے, شکل و صورت میں یہ کفن جیسا نظر آتا. قیامت کے دن ہر آدمی کا آفیشیل لباس یہی ہوگا. وہاں تو 50,000 سال اس کو پہن کے کھڑا رہنا پڑے گا, یہاں تو صرف 24 گھنٹے. تو ایک مزہ اس کے اندر آئے گا, اور زیادہ مزہ چوتھے امام کی حدیث پڑھ کے آپ کے دل میں آئے گا. تو خیر, ایک تو لوگوں کو ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 24 گھنٹے یہ پہننا, یہ پہننے کا مطلب کیا؟ جسم پر اور کوئی لباس نہیں ہونا چاہیے, خالی یہ. ایک تو یہی بڑا مشکل لگتا, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جن کی پینٹ کی کریز بھی خراب ہو جائے تو بہت انیزی سا محسوس کرنے لگتے ہیں, جو دن میں 4-5 جوڑے بدلنے کے عادی ہیں. اور کہاں 72 گھنٹے 72 آورز آپ کو یہ پہننا, لیکن 72 گھنٹے بعد میں ابھی تو 24 گھنٹے. تو ایک تو خود یہ ہے ایسا کہ انیزی لگتا, پھر جب آپ یہ پہن لیں گے تو کئی چیزیں آپ پہ حرام ہو جائیں گی, اور وہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کا ایسا پارٹ بن گئی کہ ہم تو اس کے بغیر زندہ رہنے کا تصور نہیں کر سکتے, اور وہ سب کرنا پڑے گا. اور پھر لوگوں میں ایک بات مشہور یہ کہ یہ پہن کر جو چیزیں حرام ہیں, اگر ان میں سے کوئی چیز کر لی تو کفارہ واجب ہوتا ہے, یعنی بکرا دینا پڑتا ہے. تو حرام تو اور بہت ساری چیزیں اسلام میں, اس سے لوگ اتنا نہیں ڈرتے. بے حجابی بھی حرام, میوزک بھی حرام, مکس گیدرنگ بھی حرام, نامحرم سے ہاتھ ملانا بھی حرام, جھوٹ بولنا بھی حرام, غیبت کرنا بھی حرام, بہتان باندھنا بھی حرام, مومن کا دل توڑنا بھی حرام, نماز بھی چھوڑنا حرام, روزہ بھی ترک کرنا حرام. حرام تو ہے بہت سارے. حج کے حرام سے آدمی اس لیے گھبراتا کہ وہاں جو چیز حرام ہے تو پبلک میں یہ کنسپٹ ہے کہ پھر اس کے اوپر ایک بکرا بھی دینا پڑتا. یہ کنسپٹ صحیح بھی ہے غلط بھی ہے. یعنی ہر چیز میں بکرا نہیں ہے, کچھ چیزوں میں, لیکن کچھ چیزوں میں اونٹ بھی ہے. ہمارے ہاں تو لوگ اونٹ تک جاتے ہی نہیں ہیں, بکرے ہی سے ڈر جاتے ہیں. تو جیسا کہ میرے محترم بزرگ اور دوست ہر سال ہمارے قافلے کی مجلس میں پڑھا کرتے تھے, مرحوم علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب, کہ اکثر لوگ اللہ کے ڈر سے حج نہیں کرتے, بکرے کے ڈر سے حج کرتے ہیں کہ بکرا واجب نہ ہونے پائے. تو مسئلہ بکرے کا نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ یہ لباس پہننے کے بعد کئی چیزیں آپ پہ حرام, بلکہ وہ چیزیں حرام ہیں اس کی وجہ سے لباس پہننا پڑتا. تو وہ ہیں کیا, اس کا ایک مختصر سا بیان سن لیجئے. اس میں سے کچھ چیزوں کا قرآن میں تذکرہ, تین چیزیں تو ابھی میں نے آیت پڑھی تھی اس میں, چوتھی چیز جس کو قرآن نے بہت تاکید سے بیان کیا وہ ہے شکار. مگر وہ ہمارے ہاں پیش نہیں آتا مسئلہ, تو ایک لسٹ میں سنا دے رہا ہوں کہ جب آپ یہ احرام پہنیں گے تو آپ کے لیے شکار کرنا حرام ہے, چھوڑ دی. اس ازدواجی تعلقات شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے کے ساتھ حرام, اور عورت کے جسم کو سیکچوئل پلیجر کی نیت سے مس کرنا یعنی ٹچ کرنا وہ بھی حرام ہے, اور عورت کے لیے مرد, اور ایک کسی بھی عورت کو سیکچوئل پلیجر کی نیت سے دیکھنا بھی حرام. مگر یہاں ہر جگہ شرط ہے سیکچوئل پلیجر, چنانچہ اگر یہ نیت نہ خالی اس کی حفاظت کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لے جائیں, کیونکہ مسئلے میں لوگ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. اب یہ جو مسئلہ ہے کہ سیکچوئل پلیجر کے ساتھ دیکھنا, چھونا اور بوسہ لینا, یہ تینوں چیزیں احرام میں حرام ہیں, جس کے اندر بیوی بھی شامل ہے. شوہر کے لیے بیوی, بیوی کے لیے شوہر, جو حلال رشتہ ہے وہ کم از کم یہ تین چیزیں پلس ازدواجی تعلقات کے چار چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. لیکن اس کو کچھ لوگ اتنے ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں کہ بوڑھی ماں ٹھوکر کھا کے گر رہی ہے وہ اس کو سنبھالنے کو تیار نہیں. کیوں؟ یہ عورت کو ٹچ کرنا حرام, راستہ سڑک کراس کرنا. اور غالباً آسٹریلیا میں بھی سیم پرابلم ہوگا جو انڈیا پاکستان میں ہے, کہ یہاں پہ رائٹ سائڈ کی ٹریفک ہے, وہاں لیفٹ سائڈ کی ہے, تو جدھر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں سڑک کراس کرنے کے لیے گاڑی اس کے الٹی طرف سے آ رہی ہوتی ہے, تو اس میں شروع میں تھوڑا دن آدمی کو ایڈجسٹ ہونے میں لگتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ عورت کو چھونا دیکھنا سیکچوئل پلیجر کے ساتھ حرام ہے. اگر سیکچوئل پلیجر نہ ہو تو جو محرم رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کو چھو بھی سکتے ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں. چوتھی چیز جو حرام ہے وہ ہے اپنے ساتھ اسلحہ رکھنا, مگر اسلحہ حرام. انڈیا پاکستان میں اسی کو آگے بڑھا کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا لوہا اپنے ساتھ رکھنا حرام ہے. تو لوہے سے کیا ہوتا, اسپیشلی لیڈیز کے انڈر گارمنٹس میں بکل اور ہک وغیرہ ہوتے ہیں, وہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس حالت میں یہ انڈر گارمنٹس پہننا بھی حرام. ایسا نہیں, اسلحہ حرام ہے, لوہا نہیں. یہ وہ حماقتیں ہیں یا جوکس ٹائپ کے مسئلے ہیں جو میں انڈیا پاکستان میں سنتا رہتا ہوں. آئیے سیریس چیزیں, شکار حرام, عورت سے ریلیٹڈ یہ چیزیں مردوں پہ حرام, مرد سے ریلیٹڈ یہ چیزیں عورتوں پہ حرام, اسلحہ رکھنا حرام جو مسئلہ پیش نہیں آتا ہے, استمنا حرام یہ بھی ضرورت نہیں, نکاح کرنا یا نکاح پڑھنا, خود کسی سے شادی کریں, نکاح کریں یا کسی کا نکاح پڑھیں یہ بھی حرام, یہ مسئلہ بھی نارملی پیش نہیں آتا. کیونکہ آج کل پاکستان کی کئی فیملیز کو میں جانتا ہوں جو اپنے بچوں کا نکاح عمرے میں کرتے ہیں خانہ کعبہ کی فضیلت لینے کے لیے, تو کوئی حرج نہیں ہے, احرام کی حالت میں یہ جائز نہیں, لیکن پھر احرام تو ایک دن کے بعد اتر جائے گا. لیکن فی الحال یہ مسئلہ کسی کو پیش نہیں آ رہا. ہاں اب سنیے کچھ اہم چیزیں, اس حالت میں خوشبو کا استعمال حرام ہے. اب خوشبو کا کوئی بھی استعمال, خوشبو کا ایک استعمال تو یہ ہے کہ پرفیوم لگانا, وہ بھی حرام. دوسرا استعمال یہ ہے خوشبو سونگنا, وہ بھی حرام. تیسرا یہ ہے خوشبو کھانا, خاص طور پر اس لیے کہ وہاں زعفران بہت سستا, تو جو بھی چاول کی ڈش ہوتی ہے اس میں کثرت سے زعفران پڑا ہوتا. احرام کی حالت میں خوشبو لگانا بھی حرام, خوشبو کو سونگنا بھی حرام, خوشبو کو کھانا بھی حرام. لیکن خوشبو سے مطلب خالی زعفران نہیں, زعفران کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے یہاں پاکستان اور انڈیا میں اکثر سوال کیا جاتا وہ حرام. ایک پان پتی آتا ہے, ایک قوام عورتیں کھاتی ہیں, کچھ عورتوں کو زردہ کھانے کی عادت ہوتی ہے, اسی طرح اور بہت ساری پان سے ریلیٹڈ چیزیں. الحمدللہ پنجتن سینٹر میں ایسا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ایسے لوگوں کو دیکھنا ضروری نہیں ہے, دیواریں بتا دیتی ہیں کہ کس ٹائپ کے لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں, تو ایسا نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر کوئی ایسا چھپا ہوا کیس ہو تو عام حالت میں حلال, احرام کی حالت میں قوام, خوشبو والا تمباکو, خوشبو والی پان پتی اور خوشبو سے ریلیٹڈ وہ ساری چیزیں حرام. البتہ جو کھانے میں ہمارے یہاں اسپائسیز پڑتی ہیں خوشبودار, الائچی ہے, لونگ ہے, دار چینی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن دو چیزیں خاص طور پہ ذہن میں رکھیے گا, یہ تو ایک بات ہو گئی, خوشبو لگانا حرام, خوشبو سونگنا حرام, خوشبو کھانا حرام. تو اس میں ایک آخری دو باتیں بتا دوں, خود یہ لسٹ اتنی لمبی کہ ہم جب اپنے قافلوں میں مسائل بتاتے تھے تو پورا ایک گھنٹہ اس لسٹ پہ لگتا تھا. نہ ضرورت ہے نہ ٹائم. ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا بہت شارٹ وزٹ, اور ٹائم تو خیر وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اچھا دو باتیں, نمبر ایک خوشبودار پھل, کیونکہ عموماً لوگوں کی ڈائٹ عرفات اور مینا میں پھلوں پہ چلی جاتی. اب سیب ہے اس میں بڑی خوشبو, خوشبودار پھل. خوشبو کھانا تو حرام ہے, زعفران نہیں کھا سکتے, لیکن اگر پھل خوشبو والا تو کہا خوشبودار پھل کھا سکتے ہیں, اس دوران اس کو سونگ نہیں سکتے. سیب کھانے کی اجازت ہے, سیب کو سونگنے کی اجازت نہیں. اور دوسرا بہت اہم مسئلہ یہ کہ کتابوں میں ہیڈنگ میں یہی ہوتا, ڈیٹیل میں ایک مسئلہ اس کا الٹا آتا, وہ زیادہ اہم. میرا اپنا تجربہ یہ کہ پرفیوم لگانا, عطر لگانا, خوشبو کو سونگنا, اس کو تو لوگ اوائڈ کرتے ہیں, جو زیادہ اہم مسئلہ ہے وہ ذرا ہڈن انداز میں کتابوں میں لکھا ہوتا ہے, اس لیے لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے. خوشبو کا استعمال حرام ہے, لیکن اگر بدبو کہیں پر ہو تو ناک بند کرنا بھی حرام ہے. بدبو کو اگر آپ کہیں کہ نہیں سونگنا وہ بھی حرام ہے. ہاں یہاں بدبو ہے, آپ وہاں سے تیزی سے دوڑ کے چلے جائیے, وہ جائز ہے, سونگنا جائز نہیں. اب آپ کہیں گے کہ ایسا کون آدمی ہے جو بدبو کو سونگے گا؟ نہیں, سونگتا کوئی نہیں, حالات کی وجہ سے ایسی جگہ پھنس جاتے ہیں. ارلی 80s میں تو مکے کی سڑکیں جب ٹوائلٹ وغیرہ کا انتظام اچھا نہیں تھا پیشاب سے بھری ہوتی ہیں اور ایسی بدبو آتی, اور جانا آپ کو حرم میں راستے میں یہ نجاست ملتی, مجبوری, تیزی سے دوڑ کے نکل جائیے, ناک بند کرنے کی اجازت نہیں. مگر اب یہ تو بہت کم نظر آئے گا, زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ٹوائلٹس میں, اور وہ بھی حج کے سیکنڈ پارٹ میں, کہ وہاں کے جو کامن ٹوائلٹ ہیں کہ ایک ایک ٹوائلٹ کو ایک وقت میں 400, 500, 700 آدمی استعمال کرتے ہیں, ممکن ہی نہیں اس کی مینٹیننس, چنا کے وہاں بدبو بہت ہوتی, مجبوری بھی ہے کہ وہاں اسٹے بھی کرنا ہے ٹوائلٹ میں. تو وہاں پہ یاد رکھیے گا کہ خوشبو کا استعمال تو ہے حرام, بدبو سے ناک بند کرنا بھی حرام. البتہ پورے 18 دن نہیں, فقط اتنے پیریڈ میں جب تک یہ احرام آپ پہنے, جو عمرے میں 1 دن ہے, حج میں 3 دن ہے. حج میں البتہ احرام اترنے کے بعد بھی مزید ایکسٹرا 1 دن تک یہ مسئلہ چلے گا خوشبو والا. سرما لگانا حرام ہے, چلیں اتنا مسئلہ. آئینہ دیکھنا, مرر یا آئینہ دیکھنا, یہ بھی احرام کی حالت میں حرام ہے. البتہ دو چیزیں, ایک انٹینشنلی جان بوجھ کر, اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے آپ کی نگاہیں پڑ گئیں, کیونکہ عموماً وہاں پہ لفٹ کے اندر آئینے لگے ہوتے ہیں. اب احرام کی حالت میں آپ اپنی بلڈنگ میں آئیں گے, مدینے سے جب آپ مکہ انٹر ہوں گے تو فوراً عمرہ کرنے نہیں جائیں گے, پہلے بلڈنگ میں آئیں گے, اتریں گے, سامان رکھیں گے, پھر جائیں گے. تو ایک تو وہ آئینہ ہوتا ہے, پھر بس میں جو لوگ آگے کی سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں تو ڈرائیور کا جو ڈرائیونگ میرر ہے اس پہ نگاہ پڑتی رہتی. تو یاد رکھیے گا آئینہ دیکھنا حرام, پہلی بات تو یہ کہ انٹینشنلی ہو, پرپزلی ہو, جان بوجھ کر. ویسے غلطی سے نگاہ پڑ گئی, خیال نہیں تھا, نگاہ پڑ گئی, جائز. نمبر دو، آئینہ بھی اس وقت دیکھنا حرام ہے جب زینت کے لیے دیکھے، یعنی اپنے آپ کو کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، میری لک کیسی ہے، اس کے لیے دیکھیں تو حرام. اگر اس نیت کے بغیر دیکھیں، جیسے ڈرائیور کو گاڑی چلانا، وہ ڈرائیونگ میں اس لیے نہیں دیکھتا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، وہ دیکھنے جائے گا تو وہ بس کیا لگے گا، وہ تو آپ کو اندازہ ہی ہے کہ پیچھے سے ٹھپ سے گاڑی آ کے ٹکرا جائے گی، تو وہ جائز. یا آپ بھی بار بار جب نگاہ پڑ رہی ہے ڈرائیونگ میرر میں، آپ بھی پیچھے کی گاڑیاں اگر چیک کر رہے ہیں، آپ ڈرائیونگ نہیں کر رہے مگر آپ کی نگاہ اس نیت سے جا رہی ہے کہ وہ اپنے قافلے کی دوسری بس آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، وہ بھی جائز. تو آئینہ دیکھنا وہ مسئلہ ہے جس پہ انڈیا پاکستان کے لوگ سب سے زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ اتنا ایزی ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. تیل ملنا، اپنے بدن پر کسی قسم کی کوئی کریم یا آئل لگانا، یہ حرام ہے. اب آج کل سعودی عرب میں بھی ونٹر آ چکا، بعض اوقات یہ کھال پھٹنے یا ہونٹ پھٹنے کا پرابلم ہوتا، یہ ایک مسئلہ ہے جس کا خیال کرنا ہے کہ جب تک احرام آپ کے جسم پر رہے گا، فی الحال ایک دن، بعد میں تین دن، جسم پر کوئی تیل آئل کریم مرہم یہ نہیں لگا سکتے. مردوں کو ایک مسئلہ اور بھی پیش آتا کہ چونکہ اکثر لوگوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ احرام پہنا ہوتا، اور اس احرام کا مطلب ہے کہ پہلے سے جتنے کپڑے ہیں وہ سب اتار دیے، تو مرد عام طور پر ایسے لباس کے عادی نہیں کہ جہاں دونوں ٹانگوں کے بیچ میں کپڑا نہ ہو، کھلی ٹانگیں ہوں، وہ ٹکراتی ہیں، کبھی پسینہ آتا ہے تو ریشز پڑتے ہیں. اس وقت بہت سے لوگ مجبوری کے عالم میں ایسی کوئی کریم مرہم یا تیل لگاتے ہیں. تو اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، ریشز کے بعد آپ لگائیں تو اجازت ہے، پہلے سے ایز اے پریکوشنری آپ کہ اس کو کریم کو لگا لو تاکہ ریشز نہ پڑے، وہ اجازت نہیں. لیکن آج کل موسم کیونکہ خاصا ٹھنڈا ہو گیا، اس اعتبار سے اس کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر پڑے گی بھی تو کسی انڈیویجول کو، وہ مجھ سے الگ بھی مسئلہ پوچھ سکتا. احرام کی حالت میں جسم سے بال اکھاڑنا حرام ہے، احرام کی حالت میں ناخن کاٹنا حرام ہے. اتنا بڑا کوئی مسئلہ ہے نہیں، ایک دن یا تین دن کوئی اتنا بڑا پیریڈ نہیں ہے کہ انسان کو ناخن کاٹنا پڑے. احرام کی حالت میں جسم سے خون نکالنا حرام ہے، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. احرام کی حالت میں جسم پر جو کیڑے پائے جاتے ہیں، جو باڈی کے اپنے جو انسیکٹ کہیں گے کہ جوں ہے یا مچھر بیٹھا ہے یا کھٹمل چل رہا ہے، اس کو مارنا حرام. ہاں آپ اس کو اٹھا کے کسی دوسری جگہ رکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال اتنے گندے سندے لوگ ہمارے یہاں نہیں ہیں، اس لیے اس مسئلے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. پھر وہ دو چیزیں آ گئی جو قرآن میں، احرام کی حالت میں گالیاں دینا اور جھوٹ بولنا حرام، وہ عام زندگی میں بھی حرام، احرام میں اس کی وجہ سے گائے یا اونٹ واجب ہو جاتا. اور احرام کی حالت میں قسمیں کھانا حرام، یہ بھی اتنا مسئلہ نہیں. احرام کی حالت میں دانت نکالنا یا اکھاڑنا حرام ہے، وہ بھی مسئلہ نہیں. احرام کی حالت میں حرم کی سرزمین سے گھاس وغیرہ توڑنا، یہ مسئلہ کچھ لوگوں کو پیش آ جاتا تھا جب تک خانہ کعبہ کے صحن میں کچی مٹی تھی، اب یہ مسئلہ بھی بہت کم پیش آئے گا. ہاں احرام کی حالت میں ایک چیز یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز استعمال کرنا جو آدمی کی زینت مانی جائے وہ حرام، جس میں عورتوں کے میک اپ کی ساری چیزیں آ گئیں، کاسمیٹکس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں آ گئیں، عورتوں کے زیورات بھی آ گئے. البتہ وہ زیور جو عورت ویسے ہی عام زندگی میں پہنتی رہتی، وہ احرام کی حالت میں اتارنا واجب نہیں. لیکن جو عام زیور ہیں، اس کے علاوہ مزید کوئی زیور پہننا احرام کی حالت میں گناہ. لیکن خالی زیور میں زینت والی ہر چیز، انگوٹھی اگر آپ نے ثواب کی نیت سے پہنی ہے کہ عقیق یا فیروزے یا در نجف وغیرہ کا ثواب ہے تو ٹھیک، زینت کے لیے پہنی وہ حرام. یعنی عام زندگی میں بھی آدمی زینت کی نیت سے پہن رہا اور احرام میں بھی کنٹینیو کر رہا تو حرام. اسی طریقے سے گلاسز، گھڑی، یہ ساری چیزیں ضرورت کے تحت پہنی ہے جائز، زینت کی نیت سے پہنی ہے، کیونکہ واقعا سن گلاسز کی کچھ قسمیں ہیں جو زینت بنتی. تو خلاصہ یہ ہے کہ گلاسز، گھڑی، انگوٹھی، زیور اور ہر وہ چیز جو زینت میں آتی ہے، جس میں خوشبو سے ہٹ کر یہ مسئلہ، چنانچہ مہندی وہندی لگانا چاہے خوشبو نہ بھی ہو، زینت والی ہر چیز حرام. البتہ اگر زینت کا ارادہ نہ ہو تو یہ چیزیں جائز ہیں. لیکن ایک مسئلہ میں اس لیے بتا دوں کہ ایک زمانے میں اس کا خاصا ڈسکشن رہا، اب تو نہیں. زینت والے مسئلے کو بعض مراجع فوٹوگرافی پر بھی لاتے تھے کہ احرام کی حالت میں اپنے آپ کو پوز دے کے فوٹو کھچوانا جائز نہیں. لیکن بہرحال موجودہ مراجع کے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس میں نہیں آتا. صرف زیور، عورت کے زیور کے حوالے سے ایک مسئلہ، جو عورت نارملی جو زیور عام زندگی میں بھی پہنتی، جو زینت کم ہے اس کی ہیبٹ زیادہ، جیسے ناک کے اندر کیل پہننا یا لانگ پہننے کا رواج، کچھ چوڑیاں ہوں، ایک آدھ ہار ہو، وہ احرام کی حالت میں جائز. مگر مراجع کرام فرماتے ہیں کہ اس والے زیور کو پھر ہر ایک سے چھپانا پڑے گا، یعنی مردوں، حتیٰ اس کے اپنے محرم مرد، حتیٰ اس کا شوہر. صرف آغا سیستانی اجازت دیتے ہیں کہ جو نارمل زیور ہیں وہ عورت کنٹینیو کر سکتی ہے اور اس کو محرم مردوں سے چھپانے کی ضرورت بھی نہیں. باقی مراجع امام خمینی، آغا خامنائی، آغا خوئی کہتے ہیں کہ جو نارمل زیور ہیں وہ احرام میں کنٹینیو رکھے جا سکتے ہیں، مگر اسے اپنے شوہر تک سے چھپانا جو عام حالت میں بالکل اجازت ہے. خیر، اس میں سے میرے اپنے اعتبار سے سوائے ایک بدبو کے مسئلے کے اور کوئی مسئلہ عام طور پہ پیش نہیں آتا. یہ چیزیں جو آپ نے سنی ہیں یہ احرام کی حالت میں حرام ہے، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی. مگر پھر وہی ایک چیز کہ کچھ جگہوں پہ اسلام مرد اور عورت کے فرق کو شاید انٹینشنلی بھی واضح کرتا تاکہ وہ میسج مسلسل ہمارے سب کانشیس میں جاتا رہے کہ دونوں ایکول تو ہیں لیکن دونوں کی ڈیوٹیز الگ. احرام کی حالت میں ایک چیز ایسی ہے جو عورت پہ حرام ہے، مرد کے لیے حلال، اور وہ بڑی عجیب چیز، وہ ہے چہرے پہ نقاب ڈالنا. اگرچہ بعض مراجع کے نزدیک احرام میں بھی اپنا چہرہ نامحرم سے چھپانا جیسے عام زندگی، مگر ایسی کوئی چیز نہیں پہن سکتے نقاب کے طور پہ جو چہرے سے ٹکرائے، ٹچ ہو. تو آپ نے شاید پرانے زمانے میں دیکھا ہو عورتوں کو جو حج کرتی، اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے دوران حج کچھ اور مسلمانوں کے یہاں بھی یہ مسئلہ کہ ان کی عورتیں دو مسئلوں پہ ایک ساتھ عمل کرنا، احرام کی حالت میں کپڑا چہرے سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی کپڑا، اور نمبر دو یہ ہے کہ اگر اس کے مستحق کے نزدیک نامحرم سے چہرہ بھی چھپانا تو دونوں پہ عمل کرنا. اور وہ عمل اس طرح کیا جاتا کہ سر پہ مثلا ہیڈ پہنا جاتا، اس ہیڈ کے اوپر اس طرح سے نقاب ڈالی جاتی کہ چہرہ بھی چھپ جائے اور وہ نقاب ذرا سے چہرے سے ڈسٹینس میں بھی رہے. یہ میں اس لیے اس تفصیل میں چلا گیا کہ بہت سے لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیے حج میں عورت کو چہرہ کھولنے کا حکم ہے تو عام حالت میں بھی ہوگا. ایسا نہیں، جو مراجع عام حالت میں اجازت دیتے ہیں وہی حج میں اجازت دیتے ہیں، جو مراجع کہتے ہیں عام حالت میں چہرہ چھپانا واجب ہے وہ حج میں بھی کہتے ہیں واجب. تو یہ مسئلہ کیا بنا؟ یہ مسئلہ یہ بنا کہ چہرہ چھپانا واجب ہے، چہرے سے کپڑا نہ لگے، تو دونوں پہ عمل کرنا ہوتا ہے کوئی ایسی چیز کی مدد سے. لیکن یہ میں زیادہ ٹائم اس مسئلے کو دے گیا، ایک اس لیے کہ اس میں عوام میں غلط فہمی تھی، ورنہ فی الحال جتنے مراجع ہیں سب کے نزدیک عام حالت میں بھی چہرے کی کھولنے کی اجازت، حج میں بھی چہرہ کھلا رکھیں. لیکن پھر یہ مسئلے کی کیا آج کل کوئی ضرورت نہیں؟ کون سا مسئلہ؟ کہ عورت کے لیے احرام کی حالت میں نقاب چہرے سے ٹچ نہ ہو. تو ویسے ہی نقاب نہیں پہنی جاتی ہے؟ نہیں، پھر بھی اس کی ضرورت. وہ کیا ضرورت؟ عورت کے لیے احرام کی حالت میں چہرے سے کپڑا ٹچ کرنا حرام ہے، کپڑا اور کاغذ، نقاب ہو یا رومال ہو. نقاب تو نہیں پہنتی عورتیں، لیکن رومال کا استعمال، خصوصاً جب تک میں ریگولر ہیٹ پہ جا رہا تھا، کتنی شدید گرمی، پسینہ آ رہا ہے، پسینہ پوچھنے کے لیے رومال یا ٹیشو استعمال کیا، وہ بھی جائز نہیں. یہ عورت کے لیے پابندی، واقعاً ذرا مشکل پابندی، خاص طور پہ گرمی میں اور پسینے، مگر مسئلہ اپنی جگہ. تو غلط فہمی ہوتی ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ خالی نقاب سے ریلیٹڈ ہے. پھر سن لیجیے، کپڑا یا کاغذ احرام کی حالت میں چہرے سے مس کرنا جائز نہیں، عورت کے لیے، مرد کے لیے بالکل اجازت. اسی لیے آپ میری جو حج کی جو ویڈیو کیسٹس ہیں، بار بار آپ مجھے پسینہ سکھاتے دیکھیں گے، اس لیے کہ میں مرد ہوں الحمدللہ. نہیں، الحمدللہ تو دونوں کے لیے صحیح ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ کہیں ایسی غلطی کوئی نہ پکڑے. تو عورت نقاب چھوڑ دیجئے، ٹیشو اور رومال یا ٹاول کا استعمال. عجب یہ پسینے کے علاوہ بھی ہوتا ہے، منہ دھویا ہے وضو کے لیے منہ دھویا ہے، یا اگر عورت نجاست کے عالم میں ہے اور عمرے کے بیچ عمرہ نجاست کے بیچ میں ہوا تو وہ عمرہ روکے گی، جب نجس سے پاک ہو جائے گی تو غسل کر کے عمرہ کرے گی. تو اس سب کے اندر ٹاول کا استعمال بھی کر سکتی ہے عورت، یعنی یہ استعمال کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو یاد رکھیں کہ احرام کی حالت میں عورت کے لیے ٹیشو، رومال، ٹاول چہرے پہ لگانا جائز نہیں. ہاں ہاتھ کی مدد سے اگر پوچھے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک، یہ ایک خاص چیز ہے جو خالی عورت کے لیے حرام ہے. اب آئیے، چار چیزیں ایسی ہیں جو عورت کو اجازت ہے مرد کے لیے حرام ہے. مرد پہ چار گنا زیادہ ذمہ داری آئی. نمبر ایک، مرد کے لیے احرام کی حالت میں کوئی بھی سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہے. شرٹ، پینٹ، کرتا، قمیض، شلوار، بنیان، انڈر ویئر، کوئی بھی سلا ہوا لباس جائز نہیں، عورت کے لیے جائز. اب احرام کی حالت میں چونکہ کوئی بھی سلا ہوا لباس جائز نہیں، اب ضرورت پڑی کہ پھر احرام کی حالت میں کوئی ایسا کپڑا آدمی پہنے جو جسم بھی چھپا لے اور سلا ہوا بھی نہ ہو. تو یہ پھر ایک خاص قسم کی چادریں انٹروڈیوس ہو گئی معاشرے. تو اصل مسئلہ یہاں سے شروع ہوا کہ مرد کے لیے احرام کی حالت میں اپنے بدن سے سارے سلے ہوئے کپڑے اتارنا. یہ احرام جب آپ پہنیں گے تو خالی یہ پہننا کافی نہیں، کوئی بھی سلا ہوا کپڑا نہ ہو. عورت کو اس کی پوری پوری اجازت، وہ پورے سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہے، دلہن بن کے بھی حج پہ جا سکتی ہے کپڑوں کی حد تک، زیور اور میک اپ نہیں، بالکل اجازت، کسی بھی قسم کا لباس ہو چلے گا. اچھا، اب ایک تو یہ پابندی ہے جو مرد پر ہے عورت پہ نہیں. نمبر دو، سر چھپانا. عورت کے لیے احرام کی حالت میں سر چھپانا واجب نہیں. ہاں نامحرم کے سامنے جائے گی تو سر چھپائے گی، لیکن کبھی عورتوں کے بیچ میں کمرے میں بھی تو آئے گی، خیمے میں بھی تو آئے گی، سر چھپا بھی سکتی ہے، سر کھول بھی سکتی ہے. مرد کے لیے احرام میں لازم ہے کہ وہ سر نہیں چھپا سکتا. سر چھپانے کا مقصد سر پہ لگی ہوئی کوئی چیز. تو بڑے بڑے علماء اور مراجع بھی اگر حج کریں گے یا عمرہ کریں گے تو سر پہ سے ٹوپی یا امامہ اتارنا پڑے گا جب تک احرام چل رہا. لیکن عام آدمی جو نہ ٹوپی پہنتا ہے نہ امام، اس کے لیے یہ مسئلہ کب پیش آئے گا؟ اس کے لیے مسئلہ پیش آتا ہے عموماً دو حالتوں میں. پہلی حالت تو دیہات کے لوگ زیادہ کرتے ہیں، وہ یہ کہ احرام کی حالت میں ہے، سوٹ کیس وغیرہ کبھی بہت بھاری ہو گیا تو سر پہ رکھ کے لے جاتے ہیں، وہ بھی حرام ہو گیا. اس لیے کہ سر چھپ گیا. سر چھپانے سے مطلب ٹوپی یا ہیٹ ہی نہیں، کوئی بھی چیز. آپ لوگوں کے لیے، شہری لوگوں کے لیے مسئلہ کب پیش آئے گا؟ وہ یہ آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ احرام کی حالت میں غسل واجب ہو جائے، نہانا پڑے، یا ویسے ہی غسل نہ واجب ہو، نہانے کا دل چاہے، نہائے آپ. احرام میں نہانے کی پابندی نہیں، پوری لسٹ آپ نے سن لی، نہانے کی پابندی نہیں، لیکن اس کے بعد اب سر پونچھنے کی ضرورت ہے، حرام. اس لیے کہ سر چھپ رہا ہے، خالی آپ چھپا نہیں رہے، آپ تو خالی سر پوچھ رہے تولیے سے. مگر جس طرح عورت کے لیے چہرے پہ تولیہ، پسینہ پوچھنے کے لیے بھی حرام تھا، مرد کے لیے اسی طرح تولیہ سر پہ گئے، خالی اس کو اپنا سر سکھانا ہے، پوچھنا ہے، ڈرائی کرنا ہے، پھر بھی حرام ہو گیا. اس لیے کہ سر پہ تو ایک چیز آ ہی گئی. اور آپ لوگوں کے میں ان کے لیے جو پہلے کبھی حج یا عمرہ کر چکے ہیں، کہ آج کل وہاں پہ سردی کچھ کچھ راتوں میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اب یہ ہوتا ہے کہ احرام، خصوصاً اگر بس وغیرہ کا سفر رات کو ہے، سوتے ہوئے تو نیند زیادہ لگتی ہے، مرد احرام پہنے سردی کی وجہ سے وہ اس طرح کر کے بیٹھتے، یہ حرام ہو گیا. کیوں حرام ہو گیا بھائی؟ سر چھپ گئے، سر کے اندر کان بھی آتے ہیں، یاد رکھیے گا، یعنی سر چھپانا حرام ہے تو کان چھپانا بھی حرام ہے. اس طرح سے چادر پہننا یہ بھی حرام. اور یہ سارے بالکل نارمل ایکشن ہیں حاجیوں کے لیے، خاص طور پر حج کے سیکنڈ پارٹ میں. مزدلفہ کی رات آج کل بہت ٹھنڈی، حتیٰ یہ کہ لوگوں کو بلینکٹ استعمال کرنا پڑ رہے ہیں. تو کھلے سر کھلے کان، عورت کے لیے اجازت، بلکہ جیسا کہ میں نے کہا جہاں نامحرم ہو وہاں تو سر چھپانا واجب، لیکن مرد کے لیے سر کو کھول کے رکھنا اور بالوں کو کھول کے رکھنا واجب ہے. اور بعض اوقات ان انٹینشنلی سر چھپ جاتا, جیسے میں نے مثال دی کہ انسان سر خالی پوچھ رہا, تولیے سے یا پسینہ بہت زیادہ ہے تو نہا کر بھی نہیں, پسینے کی وجہ سے خالی اس نے رومال بھی لگا دیا تو یہ بھی جائز نہیں. لیکن یہ غلطی اگر ان انٹینشنلی ہو گئی, خیال نہیں تھا, عادت کے تحت, تو پھر معاف ہے, یعنی نہ کفارہ ہے نہ گناہ. اب تیسری چیز جو مرد کے لیے حرام ہے عورت کے لیے جائز ہے, ایسی سواری میں جانا جس کے اوپر چھت کورڈ. آپ نے سنا ہوگا کہ شیعہ آج ہی عام طور پہ کھلی بس میں جاتے ہیں, کھلی بس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی روف اتار دی جاتی ہے, لیکن یہ مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں. تو ہمارے جو کراچی کے قافلے ہیں, کیونکہ اس میں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی, تو ہم لوگ دو بسیں ارینج کرتے تھے, ایک مردوں کے لیے ایک عورتوں کے لیے, کیونکہ جب بس کی چھت اتر جائے اور 80 کلومیٹر 90 کلومیٹر کی بس سے چلے تو بہت زیادہ سردی لگتی, میجورٹی بیمار پڑ جاتی ہے. تو مردوں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے واجب, تو ان کی وجہ سے عورتوں کو زحمت میں کیوں ڈالا جائے. تو ہم تو دو بسیں ارینج کرتے تھے, عورتیں الگ بیٹھتی تھی مرد الگ بیٹھتے تھے, عورتوں کے لیے نارمل بس جو کورڈ ہے, مردوں کے لیے کھلی بس. لیکن چھوٹے قافلوں میں یہ ممکن نہیں ہوتا, جہاں خالی ایک بس کے پیسنجر, تو اب آپ کو ادھر یہ کھلی بس لینا ہے یا بند بس لینا. بند بس لیں گے تو عورتوں کے لیے جائز ہے, مردوں کے لیے حرام ہو گئے. کھلی بس لیں گے تو کھلی بس میں دونوں ٹریول کر سکتے ہیں. لیکن یہ والا مسئلے کا بہت زیادہ گہرا تعلق آرگنائزر سے ہے کہ وہ کیسا آرگنائز کرتے ہیں, اس لیے یہ مسئلہ ان پہ چھوڑ دیں. لیکن اس میں جو خاص بات پیش آئے گی وہ یہ کہ ٹریولنگ میں, یعنی آدمی جب چل رہا ہو, چاہے واکنگ ہو, چاہے جاگنگ ہو, چاہے رننگ ہو, چاہے بس اور پلین کی ٹریولنگ, چلتے وقت کوئی ایسی چیز نہ ہو جو سر کے اوپر سر چھپائے ہوئے ہو, اور وہ بھی انسان کے ساتھ ساتھ موشن میں ہو, حرکت میں ہو. چنانچہ بسوں اور جہاز کا مسئلہ تو آرگنائزر پہ چھوڑ دیا, عام آدمی کا مسئلہ آتا ہے چھتری یا امبریلا کا استعمال. جب دھوپ بہت شدید ہوتی ہے, ابھی آج کل عجیب سیزن ہے سعودی عرب میں, کچھ دن کے وقت بڑی شدید گرمی, کہ یہ مسئلہ بتانا پڑ رہا, رات کو اتنی شدید سردی ہے کہ وہ سر چھپانے اور کمبل اوڑھنے کا مسئلہ بتانا پڑ رہا. لیکن خیر, چھتری کا استعمال بھی اسی لیے حرام ہے مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے بالکل جائز ہے, اس لیے کہ یہ چار چیزیں صرف مرد کے لیے حرام. تو چھتری استعمال نہیں کر سکتے, اور نارمل سرکمسٹانسز میں بند بس اور بند یعنی کورڈ بس اور کورڈ ایروپلین, ایروپلین تو ہوتے ہی کورڈ ہے, اس میں بھی آپ سفر نہیں کر سکتے. تو سلے ہوئے کپڑے نہیں ہو, سر پہ کوئی چیز اس طرح چپکی بھی نہ ہو جو سر کو چھپائے, سر کے اوپر کسی قسم کا کورڈ نہ ہو. چوتھی چیز جو خالی مرد کے لیے حرام ہے عورت کے لیے حلال, پیروں میں کوئی ایسی چیز نہیں پہن سکتے. دیکھیے مرد کے لیے سر کا بھی مسئلہ ہوا, پیر کا بھی ہوا, پیروں میں کوئی ایسی چیز نہیں پہن سکتے جو پیر کو کور کر لے. چنانچہ کسی قسم کے ساکس پہننا احرام میں جائز نہیں. اور اب یہ کوئی بتانے والی چیز تو ہے نہیں, لیکن میں اپنی کراچی کی عادت کے تحت, کراچی کی کلاس ہماری بڑی لمبی ہوتی, مرد کے لیے اسی لیے ساکس بھی حرام ہے, شوز بھی حرام ہے. کوئی ایسی چیز نہیں پہن سکتا جو پیر کو چھپا لے. عام طور پہ اس قسم کی, کہ دیکھیں میں آپ کی انسلٹ نہیں کر رہا, میں آپ کی توہین نہیں کر رہا, یہ کسی بری نیت سے نہیں دکھا رہا ہوں, یہ صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ اس ٹائپ کی چپل جو اوپر سے کھلی ہو, صرف اس میں ایک آدھ پٹی ہو, یہی ایک راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ خاص یہی شیپ. ایک وہ چپل بھی آتی ہے جس کے اندر اس طرح آڑی قسم کی اسٹرپس ہوتی ہیں, وہ بھی جائز ہے. بہرحال یہ اسپنج کی یا ہوائی چپل ہو یا وہ والی چپل ہو, یہ اس لیے مسئلہ اسلام میں آ گیا کہ احرام کی حالت میں مرد کے لیے, احرام کی حالت میں مرد کے لیے کوئی ایسی چیز پہننا جائز نہیں ہے جو اس کے پیر کو چھپا لے. البتہ جو مسئلہ عورت کا گزرا, وہی مسئلہ مرد کے لیے یہاں چلے گا. عورت کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ کہ چہرہ چھپانا ٹیشو سے یا رومال سے جائز نہیں, ٹچ کرنا, لیکن اپنے ہاتھ کے ذریعے سے. اسی طرح سے پیر کے اوپر پیر رکھنا, اس کی اجازت. پیر پر سوتے وقت چادر یا بلینکٹ لینا اس کی اجازت. ہاں جو چیز پیر کو چھپا لے اس کو خاص پہننا, ساکس اور شوز یہ حرام ہے, عورت کے لیے جائز ہے. اور مرد کے لیے بھی جو حرام ہے ڈیورنگ احرام, میں نے کہا نا کہ احرام آپ کا صرف ایک دن ہوگا ابھی اور تین دن ہوگا بعد میں, آپ کا تقریباً 18 دن کا ٹریول ہے, اس میں صرف 4 دن آپ کو یہ پابندی کرنا, باقی پھر آپ کی مرضی ہے, چاہے یہی چپل آپ کنٹینیو کریں اور چاہے آپ جوتے پہننے لگیں. لیکن عورتیں خاص طور پہ یہ یاد رکھیں کہ مرد کے لیے ساکس حرام ہے, عورت کے لیے جائز, اور نامحرم کی نگاہ پڑے تو واجب. اور اس کے علاوہ بھی وہاں کچھ ایسے پرابلمس ہوتے ہیں کہ ہر ایک اپنی ہیبٹ ڈال لے ساکس پہننے سے, کہ ایک تو یہ کہ خانہ کعبہ کے صحن میں کبھی کنکر پتھر, یا پاکستان انڈیا کی عورتیں جو کانچ کی چوڑیاں پہن کے آتی ہیں گلاس کی, وہ ٹوٹ جاتی ہیں, اس کے ٹکڑے پڑے رہتے ہیں, تو پیر اگر نیکڈ ہو تو اس میں چپ جاتے ہیں, زخم پیدا ہوتا, اور ٹیٹینس جیسی بیماری بہت جلدی زخمی پیروں کے ساتھ آدمی کو پکڑ لیتی. تو جہاں مجبوری, مجبوری کہاں ہے, مردوں کے لیے احرام کی کنڈیشن, وہاں تو کھلے پیر رکھیں, لیکن اس کے علاوہ جوتے پہنے کے نہ پہنے سوکس کا استعمال بہت زیادہ ریکمینڈیڈ. اور عورتوں کے لیے تو صحت کے مسئلے کے لیے بھی اور شریعت کے مسئلے کے لیے بھی. اچھا اب یہ چیزیں جو تھیں میں نے بہت شارٹ میں بتائیں, پھر بھی کتنا ٹائم نکل گیا. یہ چیزیں احرام کی حالت میں حرام, مگر احرام کی حالت شروع کب سے ہوگی؟ مسئلے بہت زیادہ ہیں اور ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. اب میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی بات کو مکمل کرو, لیکن کوئی اہم مسئلہ مس بھی نہ ہو. تو عورت کے لیے آپ نے یہ سن لیا کہ احرام کی حالت میں لباس کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں, اسی لیے عورت کا اپنا احرام, یہ کہا لے گئے مقام ابراہیم کو, اچھا صحیح کرنے گئے, کیونکہ اب اس کی ضرورت پڑ رہی, اتنی دیر سے کوئی ضرورت نہیں تھی بلکہ رکاوٹ تھا میرے اور مجمع کے بیچ میں. خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ عورت کے لیے لباس کے حوالے سے احرام میں کوئی شرط نہیں, صرف یہ ہے کہ چہرے پہ نقاب نہ ہو. وہ تو ویسے ہی عورتیں تیار نہیں ہیں, چاہے شریعت بھی کہے تب بھی تیار نہیں. اس لیے عورت کا کوئی احرام اسلام میں نہیں. عورت کا احرام کیا؟ اپنے نارمل لباس کے اندر عورت رہے, صرف ایسا لباس جس میں پورا حجاب ہو رہا ہو, جو عام زندگی میں بھی عورت پہ واجب ہے, لیکن عام زندگی میں اگر گناہ کرے بھی تو حج میں نہ کرے. تو عورت کا اپنا کوئی خاص احرام نہیں. انڈیا پاکستان میں دکانوں پر عورتوں کے احرام کے نام سے ایک چادر ملتی, مگر اصل میں شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں. شریعت کہتی ہے کہ آپ کا لباس حجاب کے سارے ریکوائرمنٹس کو پورا کر دے, یعنی چہرے کے سامنے کا حصہ کھلا ہو, دونوں ہتھیڑیاں کھلی, اس کے علاوہ سارا جسم چھپا ہو, یہی احرام. اسی احرام میں نیت کرے, اسی میں تلبیہ پڑھے, اسی میں پورا عمرہ کر لے. تو اب عورتوں کی اپنی جو عام حالت میں حجاب والی چادر ہے, وہی عام چادر جس میں نماز پڑھتی ہوں, یا اگر برقع ہے, یا اگر ابا ہے, یا اگر صحیح معنوں میں وہ کوٹ اور اسکارف ہے, تو وہی اس کا احرام, الگ سے کوئی خاص ضرورت نہیں. لیکن دو وجوہات کی بنا پر الگ سے ایک احرام کی چادر پہنی جاتی ہے. دو وجوہات, پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ احرام میں مستحب ہے سفید لباس ہونا, یہ بھی واجب نہیں ہے مستحب. تو عام طور پہ جو عورتوں کا عام زندگی کا حجاب ہے وہ سفید نہیں ہوتا, صرف نماز کی چادر تو ہوتی ہوگی لیکن باقی آبا برقع, اس لیے عورتیں الگ سے ایک چادر سلواتی ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا یہ واجب نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے, ایک مستحب. دوسرا یہ کہ نارملی عورتوں کا حجاب جو ہوتا ہے اس میں کچھ بدن کے حصے چھپتے نہیں ہیں جن کو چھپنا چاہیے, مثلا یہ کلائیاں, یا یہ کہ کبھی گردن کا کچھ حصہ, کبھی کان وغیرہ. تو ایک خاص چادر الگ سے عورتیں سلواتی ہیں جس کو عورتوں کا حجاب کہا جاتا ہے. شریعت کے اعتبار سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اپنا عام لباس نماز والا لباس, وہی اگر صحیح طریقے سے سلا ہوا ہے وہی اس کا احرام. مسئلہ مرد کا آتا ہے. مرد کے لیے بھی مسئلہ میں نے وجہ بتا دی کہ کیوں پیش آیا. مرد کے لیے بھی یہ مسئلہ صرف اس لیے پیش آیا کہ سلے ہوئے کپڑے اتارنا مگر جسم بھی چھپانا. حج پہ جا رہے ہیں کسی نیکٹ کلب ولب میں تو نہیں جا رہے ہیں, تو جسم بھی چھپانا ہے کپڑے بھی اتارنا. تو اب ضرورت کہ کوئی ایسا لباس اختیار کیا جائے جو جسم چھپا رہا ہو سلا ہوا نہ ہو. تو اس کے لیے دو چادریں عام طور پر لی جاتی ہیں. یہ کبھی ٹاویل جو ٹاویل ہوتے ہیں, کبھی یہ عام سی چادریں ہوتی ہیں. یہ آپ کے اوپر ہے چاہے آپ ٹاویل استعمال کریں چاہے چادر استعمال کریں. شریعت کی طرف سے صرف یہ ہے کہ یہ سلی ہوئی نہ ہو. تو آپ نے دیکھا یہ سلی ہوئی نہیں. کبھی کبھار چادروں کے بارڈر سلے ہوئے ہوتے ہیں, وہ چل جائے گا. سلی ہوئی سے مطلب کہ آدمی کے جسم کے اعتبار سے اس کو نف سیا گیا. اچھا, اب ایک چادر سے نیچے کا جسم چھپایا جائے گا اور ایک چادر سے اوپر کا, لیکن طریقہ آپ کی مرضی پر ہے. اس میں بھی ایک غلط فہمی یہ ہے کہ شاید کوئی خاص طریقہ اسلام نے بتایا. نہیں, کہا ہے کہ بس سلی بھی چادر ہے, اس کو اس طرح پہنیے کہ آپ کا نیچے کا جسم چھپ جائے اور چلنے میں بھی ایزی رہے, کیونکہ اس کے اندر آپ کو خاصا چلنا ہے, طواف وغیرہ کرنا, لیکن چلنے میں ایزی رہے. کہ علاوہ ایک بات اور خیال کرنا, اسپیشلی جو قافلے ویسٹ سے آتے ہیں, کہ ہم لوگ مکہ اس وقت جاتے ہیں جب وہاں کا مجمع اپنے پیک پر ہوتا ہے, تو ساتھ میں یہ اتنی ٹائٹ بھی ہو کہ مجمع کے بیچ میں کھل نہ جائے. تو اتنا ٹائٹ بھی ہونا چاہیے اور اتنا ایزی بھی ہونا چاہیے کہ چلنے میں بھی پریشانی نہ ہو. اور اس کے اندر باقی اور کوئی پابندی نہیں ہے. پن وغیرہ کا استعمال نیچے کی چادر میں نہیں کر سکتے. اب یہ آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا, جو طریقہ آپ کو سوٹ کرے اس کو پہن کے دیکھ لیجیے. لیکن تجربات کی روشنی میں سالوں سے لوگ ایک خاص طریقے سے یہ چادر پہننے لگے ہیں کہ جس کے اندر چادر ٹائٹ بھی ہو جاتی ہے, اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے بھی اس کو کھینچ کے کھولنا چاہے تو نہیں کھلے گی, اور اتنی لوز بھی ہوتی ہے کہ پورا احرام کے اندر آپ طواف بھی کریں اور جو دوسرے پارٹ میں عرفات وغیرہ جانا ہے وہ بھی چلے گا. وہ کیا طریقہ؟ مگر پھر یہ بتا دوں, یہ طریقہ شریعت کی طرف سے لازم طریقہ نہیں, پھر بھی آپ کی مرضی. طریقہ یہ ہے, خاص طور پہ جس طرح عورتیں ساڑی پہنتی ہیں اس سے ملتا جلتا طریقہ. طریقہ یہ ہے کہ چادر ہے, اس کو آپ, اچھا یہ بتا دیا جائے کہ جس وقت یہ چادر پہنی جا رہی اس وقت اگر آپ کے جسم پہ سلے ہوئے کپڑے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ساری پابندیاں شروع ہوتی ہیں جب آپ تلبیہ لبیک کہیں گے.
فائدہ کیا ہوگا؟ ہم تو اسی لیے ہٹے تھے نا کہ لوگوں کو نظر آ جائے, تو اور آگے ہو جائیں گے. جی جی,
نہیں نہیں, انشاءاللہ آواز پہنچ رہی ہوگی. ہاں ہاں, اچھا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جیسے میں نے کپڑے پہنے, آپ بھی پہنے رہیے, جب پوری چادر آ جائے اس کے بعد بھی اگر آپ لباس اتاریں تو کوئی حرج نہیں. یہ میں نے اس لیے کہا کہ حج کے دوران سیکنڈ پارٹ میں کئی دفعہ یہ چادر میں مسئلہ ایسا ہوتا. اچھا خیر, اس کو ابھی چھوڑ دیں, پہلے چادر سکھا دیں کیونکہ وقت نکلا جا رہا. یہ چادر آپ نے بغیر سلی ہوئی چادر ہے, جسم کے پیچھے سے آپ نے اس چادر کو لیا. اب اس چادر کے دونوں سرے یہ آگے لا کے آپ نے ملا دیا, کمر پیٹ کے پاس سے, پیٹ کے پاس چادر کو پکڑا اور اس کے بعد اسے دو تین بل دی. کیونکہ میرے خاندان میں محرم خواتین کے ساڑی پہننے کا رواج بہت کم ہے, اس لیے مجھے کچھ زیادہ آئیڈیا نہیں ہے. یہ بھی نہیں پتا کہ اب عورتوں اسی طرح ساڑی پہنتی تھی کہ نہیں. میری نانی اپنی عمر کے آخری مرحلوں میں جب 80 سال کی تھی تب ساڑی پہنا کرتی تھی, تو اس وقت یہ طریقہ دیکھا تھا, اس کو بھی خاصا عرصہ ہو گیا. لیکن ساڑی پہننے کا طریقہ میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں, جو کبھی اس سے میں شباہت دوں گا اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیکنیکل غلطی ساڑی کے حوالے سے ہو جائے. احرام تو مجھے پتا, یہ چادر آپ نے لی, جسم کے پیچھے سے لائے, آگے سے اس کے دونوں سرے ملائے, اس کے بعد پیٹ کے قریب سے اس چادر کو پکڑا اور دو یا تین اس کے اندر
جو آگے حصہ نکلا تھا دو یا تین اس کے بل دی. اس کے بعد ساڑی میں عموماً دیکھا ہے کہ اس کو الٹی طرف گھمایا جاتا ہے, اس کو آپ باہر کی جانب جسم میں باہر کی جانب آپ موڑے, اور مشکل سے تین چار مرتبہ پریکٹس کریں گے یہ آپ کا احرام ہو جائے گا. اب یہ کہ ایک تو یہ کہ اتنا دودھ ہے کہ چلنے میں کوئی پریشانی نہیں, میں نہ صرف یہ کہ اس میں تین دن چلتا تھا بلکہ 600-600 کے قافلے کو لے کے چلتا تھا اور کبھی کوئی پریشانی نہیں, اور دوسرا یہ کہ اتنی مضبوط بھی ہوتی, خاص طور پر کوئی دشمن آپ کے پیچھے لگا ہو وہ دوسری بات ہے, ورنہ عام طور پہ جو مجمع وجمع ہوتا ہے کبھی ٹکر لگتی ہے کبھی کسی کا ہاتھ بھی پڑ جاتا ہے یہ کھلتی نہیں. تو یہ تو ایک طریقہ وہ جو تجربات کی وجہ سے لوگوں نے اختیار کیا ہے. دوسری چادر تو بہت ہی آسان ہے, بغیر چلی بھی ہوگی یہ چادر, آپ نے بھی اس کو اس طرح پہننا ہے کہ دونوں کندھے چھپ جائیں, چادر بھی اور کندھے چھپا دیں بس. اب اس کے بعد آسانی کے لیے ایک سرا ایک کندھے پہ ڈالا اور دوسرا سرا دوسرے کندھے پہ, وہ سب آپ کی مرضی ہے. کندھوں کا چھپنا ضروری ہے, سامنے کا جسم چھپے کہ نہ چھپے, ایسے ہی کھلے کھلے آپ یہ چادر پہن کے چلے گئے. تو آپ نے دیکھا کہ مشکل سے میں نے ایک منٹ میں یہ احرام پہن لیا, وہ بھی آپ کو سمجھانے کے لیے, ذرا سلو بنا 25-30 سیکنڈ. آپ بھی آج 10 دفعہ گھر میں پریکٹس کریں, دیکھنے میں جتنا مشکل لگ رہا ہے یہ اتنا ہی آسان مسئلہ ہے. تو پھر ایک بار دوہرا دوں کہ یہ اوپر والی چادر کا تو کوئی طریقہ ہی نہیں, بالکل ایک نیچرل طریقہ ہے کہ چادر اوپر آپ کے بدن پہ کوئی لباس نہیں, بنیان تک اتاری, چادر آپ پیچھے سے لائے کندھوں پہ ڈالی, اب آپ کی مرضی ہے کہ جس طرح سے اس کو اوڑھے رکھیں. اصل مسئلہ ہوتا ہے نیچے کے جسم کی چادر میں اور اس کے نیچے کوئی لباس نہیں ہوگا, پھر دوہرا رہا ہوں. تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ اس چادر پیٹ کے قریب سے جو سرے یہاں سے مضبوطی سے پکڑا, آگے سرے ملا کر پھر اسے پیٹ کے پاس لا کر دو یا تین یا چار بل دیے جتنا ہو, اور اس کے بعد اسے باہر کی جانب موڑ دیا. اس کے علاوہ جو طریقہ ہو, مثلا چادر بغیر سلی, اگر آپ نے اس طریقے سے اس چادر کو پہنا کہ پہلے پورا ایک سلا ادھر لیا گھما کے دوسرا سر ادھر لائے اور اس کے بعد اس کو موڑ دیا, میں زیادہ تر اس طریقے سے پہنتا ہوں احرام, یہ مجھے زیادہ ایزی فیل ہوتا ہے. اگر اس میں پیر جو ہیں چل تو سکتے ہیں آپ, لوز بھی ہے, پہلے طریقے سے ذرا تھوڑا سا ٹائٹ, تو یہ ہے کہ اگر آدمی کو لمبی لمبی کوئی جمپ لگانا ہو یا کوئی بہت اونچا اسٹیپ ہو تو ذرا پریشانی ہوتی ہے, ورنہ نارمل واکنگ میں اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یہ والا طریقہ تو بہت ہی سمپل سا ہے, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے پرابلم. عام طریقے سے جس طرح لوگ لنگی یا دھوتی پہنتے ہوں گے, چادر لی, ایک سرا ادھر دوسرا سرا ادھر اور اسے موڑ دو. بہت ہی اچھا, یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی دوسرا طریقہ بھی ضروری کچھ نہیں, اگر آپ کو کوئی تیسرا طریقہ سوٹ کر رہا ہو, کچھ لوگ ایسے بھی یہ چادر لی وہ بھی ان کی مرضی, جو طریقہ آپ مل جائیں, بس نمبر ایک ہی ہے کہ سلا ہوا نہ ہو, نمبر دو یہ کہ اس میں پن استعمال نہ کی جائے, اور نمبر تین یہ کہ یہ خیال رکھنا ہے کہ کھلنے نہ پائے, چلنے میں پریشانی نہ ہو. باقی جو طریقہ آپ کو آسان لگے, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے میرے والے طریقے کے اوپر عمل کر کے دیکھیے گا, ایک سرا ادھر لائے دوسرا سرا اوپر لائے, چادر کو باہر کی جانب موڑ دیا. اگر آپ کو یہ چلنے میں بہت ٹائم نہ لگے تو سب سے ایزی یہی طریقہ ہے. اس سے پہلے والا طریقہ تھوڑا مشکل بھی ہے لیکن سب آپ پر ہے. احرام کی حالت میں سلی بھی کوئی چیز جائز نہیں, مرد کے لیے نہ نیچے کی چادر سلی بھی ہو نہ اوپر کی, مگر احرام کی حالت میں اسپیشلی حج کے دوسرے پاس جہاں دو تین دن احرام پہننا ہے اور آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں جانا پڑے, تو آدمی کے پاس تھوڑے پیسے ہونا چاہیے, تھوڑے ایڈریسز ہونا چاہیے, اب وہ کہاں رکھے. اس لباس کے اندر تو کوئی سلی ہوئی چیز نہیں ہے, چنانچہ کوئی پاکٹ بھی نہیں, جیب بھی نہیں, تو صرف ایک چیز کی اجازت دی گئی ہے یہ احرام کی ایک بیلٹ ہے جو آپ کو ہر جگہ ملے گی مدینے میں بھی. مرد تو اپنا احرام مدینے پہنچ کے بھی خرید سکتے ہیں. یہ بیلٹ ہوتی ہے, اس بیلٹ کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ اس میں مختلف پاکٹس بنے ہوئے ہیں. اس میں آپ اپنی دعاؤں کی کتاب, مسائل کی مختصر سے کتاب, تھوڑے ضرورت کے پیسے رکھے, اور اس کے بعد اس بیلٹ کو آپ نے احرام کے اوپر پہن لیا. بہرحال یہ میرے سائز کی تو ہے نہیں, دیکھنے سے ہی لگ رہی تھی, تو اپنے سائز کے حساب سے لیجیے گا, اس کو آپ پہن سکتے ہیں. اگر مدینے کی دکاندار آپ کو دو بیلٹ دکھائیں گے, ایک وہ ہے جسے گلو کے ذریعے سے جوڑا گیا ہے, مگر اس احتیاط کی ضرورت نہیں, ذرا مہنگی ہوتی ہے, یہ سلائی والی بھی بیلٹ چل جائے گی. اس کے علاوہ کندھے پہ لٹکانے کا جو شولڈر بیگ چھوٹا سا ہوتا, آپ اس کو نہ استعمال کریں, اس کو استعمال کریں. اس میں بھی کتابیں, ضرورت کے کاغذات اور تھوڑے پیسے رکھے جا سکتے ہیں. تو یہ شریعت نے سہولت دی, مگر آپ میں سے ہر ایک جانتا کہ یہ سہولت دی گئی ہے کہ اپنے ساتھ پیسے رہیں تاکہ ضرورت میں کام آئے. یہ بیلٹ چوروں کے لیے دعوت عام ہوتی ہے کہ آؤ میرے سارے پیسے یہاں پر ہیں, آ کے لے جاؤ, اور اتنی صفائی کے ساتھ وہاں پہ بیلٹ کٹتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ یہاں مکمل کر کے آئیں گے اور یہ آپ کی بیلٹ کٹ چکی ہوگی. تو میں تو اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں, اسپیشلی ویسٹ سے جانے والے حاجیوں کو جو اس وقت جاتے ہیں جب مجمع بہت زیادہ ہو. پاکستانی قافلے آج کل میں نکل رہے ہیں, کم مجمع میں پہنچیں گے, مجمع بڑھتا جائے گا, وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے جائیں گے. تو یہ اجازت ہے, بہتر ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کریں. لیکن یہ بھی اجازت ایک شرط کے ساتھ, کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ پیسے اور ڈاکومنٹس رکھنا. اگر اس میں نیت یہ ہو کہ احرام کو ٹائٹ کرنا ہے یا آپ کے اوپر نیت یہ ہے, تو یہ بھی جائز نہیں. اچھا, اب احرام آپ کا ہو گیا, پہلا واجب جب یہ لباس آپ پہن لیں, اور عورتیں اپنے عام نارمل ڈریس کو حجاب کے حساب سے بنا لے کہ پورا جسم وغیرہ چھپ گیا, اس کے بعد اب آپ پر واجب ہے کہ آپ احرام کی نیت کریں. نیتیں بہت آسان چیز ہیں, جو لوگ اپنا واجب حج کر رہے ہیں ان کی نیت میں بتا دیتا ہوں. وہ نیت میں یہ بتائیں کہ یہ آپ احرام کیوں پہن رہے ہیں, نیت کا مطلب یہ کام کیوں کر رہے ہیں. تو دیکھیے, آپ کی نیت میں تین حصے ہوں گے, میں حج اسلام کے, عمرہ تمتع کا, احرام پہنتا ہوں, تین حصے. پہلے یہ بتائیں گے آپ کون سا حج کر رہے ہیں, اپنا واجب کر رہے ہیں, جو اپنے والد کی طرف سے آ رہے ہیں وہ نیت کریں گے, والد کے حج بدل کے عمرہ تمتع کا, احرام پہنتا ہوں. تین حصے ہوں گے نیت میں. پہلے حصے میں بتائیے آپ کا واجب حج ہے, سنت حج ہے, حج بدل. پھر یہ بتائیے پہلا حصہ کر رہے ہیں عمرہ تمتع یا دوسرا حصہ کر رہے ہیں. تو ابھی تو آپ پہلا حصہ کریں گے. پھر بتائیے کہ پہلے حصے میں پانچ چیزیں واجب ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ احرام پہن رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں, بال کٹوا رہے ہیں. بہت ہی آسان چیزیں نیت, صرف تین حصے کرنا ہے. اپنے حج کو کہیے, جو آپ کا حج ہے وہ تو تھرو آؤٹ تمام نیتوں میں آخر تک ایک رہے گا. جن کا واجب حج ہے وہ شروع سے آخر تک حج اسلام کی نیت کریں. پھر آپ بتائیے فرسٹ پارٹ ہے کہ سیکنڈ پارٹ. تو فرسٹ پارٹ کی نیت ہوگی حج اسلام کے, عمرہ تمتع کا, احرام پہنتا ہوں. حج اسلام کے, عمرہ تمتع کا, طواف کرتا ہوں. حج اسلام کے, عمرہ تمتع کی, نماز پڑھتا ہوں. حج اسلام کے, عمرہ تمتع کے لیے صحیح کرتا ہوں. حج اسلام کے, عمرہ تمتع کے لیے بال کاٹتا ہوں. نیتیں بہت ہی آسان چیز ہیں. اپنا حج بتائیے, جو تین قسم کا, یا حج اسلام ہے, یا حج بدل ہے, یا سنت ہے. یہ بتائیے اس کا کون سا پارٹ ہے, اور پھر بتائیے اس پارٹ کے پانچ واجبات میں سے آپ کون سا واجب کر رہے ہیں. لیکن الگ سے بھی یہ نیتیں انگلش میں بھی یہاں لکھی ہوئی ہیں, اردو میں بھی آپ کو ایک پمفلیٹ دیا جائے گا, اس کے اندر یہ ساری نیتیں موجود. یہ اردو والا پمفلیٹ ہے جس میں ساری نیتیں انگلش والی گائڈ سے بھی زیادہ آسان طریقے سے لکھی گئی. اس میں ایک پیج تو اس لیے کاٹ دیا گیا ہے کہ یہ عمرہ کرنے والوں کی نیتیں ہیں, ابھی آپ فی الحال عمرہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو دیا جائے گا پر فیملی ون کے حساب سے, نیتیں سب ایک جگہ مل جائیں گی. اب آئیے, جب آپ نے احرام پہن لیا مردوں نے, اور عورتوں نے اپنے عام لباس میں. تو نیت کی, نیت کے بعد اہم ترین چیز شروع ہو رہی ہے, اس کو کہتے ہیں سلبیہ. یعنی ایک جملہ جب یہ پورا احرام مکمل ہو گیا, مردوں کا احرام یہ ہے, احرام مکمل ہو گیا تو اب آپ نے نیت کر لی, اور نیت کے فوراً بعد اب آپ پڑھیے گا تلبیہ. تلبیہ کا مطلب لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لك والمول لا شريك لك لبيك. یہ پورا جملہ ہے جس میں آدھا پارٹ واجب ہے اور اگلا آدھا پارٹ کہ ان الحمد والنعمت لك والمول لا شريك لك, یہ والا حصہ سنت. تو یہ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو چھوڑا جا سکتا ہے, البتہ جب قافلہ بار بار دہرائے گا ایک ساتھ تو اس وقت وہ اس کو پڑھ لے گا. لیکن آپ نے سنا کہ پہلا جملہ ایٹ لیسٹ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, یہ والا جملہ ایک دفعہ ہر آدمی کو خود پڑھنا. اور عورتوں کو خیال کرنا ہے کہ اگر کوئی نامحرم ان کی آواز سن سکتا ہے تو پہلا والا تلبیہ وہ آہستہ پڑھیں گے, جیسے ہم لوگ زہرین کی نماز, زہر عصر کی نماز آہستہ پڑھتے ہیں. بعد میں جتنے تلبیہ ساتھ پڑھے جائیں گے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. یہ جو تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک, یہاں پر آپ کا احرام شروع ہو گیا. ابھی تک جو اس سے پہلے کے اسٹیپ سے وہ پریپریشن تھی, چادریں پہننا, نیت کرنا نہیں. جیسے نماز میں اذان, اقامت, نیت, نماز پڑھتا ہوں ظہر کی چار رکعت واجب قربتین الا اللہ, ابھی تک نماز شروع نہیں. جیسے ہی آپ نے کہا اللہ اکبر وہاں سے نماز شروع ہوئی. جو پوزیشن نماز میں نیت کے بعد اللہ اکبر کی ہے وہی پوزیشن حج اور عمرے میں تلبیہ کی, وہاں سے اب آپ کا احرام شروع ہو چکا. احرام پہننے سے پہلے مستحب یہ ہے کہ آدمی غسل وغیرہ کرے. تو انشاءاللہ مدینے سے واپسی میں جب ہم لوگ چلیں گے تو باقی جو چھوٹی چھوٹی تیاریاں ہیں وہ تو وہیں بتائی جائیں گی. مدینے سے اچھا احرام ہر جگہ سے نہیں پہن سکتے, اس کی مخصوص جگہ. تو پہلے پاس عمرے میں جو ہم احرام پہنیں گے, مدینے سے ایڈجسنٹ ایک مسجد ہے مسجد شجرہ, ہارڈلی 10 کلومیٹر ہے مدینے سے. ہر بس وہاں پہ رکتی ہے جو مدینے سے مکے جا رہی ہے, وہاں ہم اترتے ہیں. وہاں ٹوائلٹس ہیں, وہاں باتھ روم ہیں, وہاں مسجد. تو ٹوائلٹ, باتھ روم, انسان ان تمام چیزوں سے فارغ ہو کے مسجد میں جائے گا, نیت کرے گا, لبیک اللہم لبیک پڑھے گا, اور اب اس کا احرام شروع ہو گیا. احرام شروع ہونے کا مطلب ساری وہ پابندی آ گئی اور وہ عمرے میں انٹر ہو گیا. عمرہ مینس عام عمرہ نہیں, حج کا پہلا پارٹ. اب بس چلے گی 7 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے میں مکے پہنچے گی. مکے پہنچ کے ہم لوگ پہلے تو اپنی بلڈنگ میں جائیں گے, سامان وغیرہ رکھیں گے, ٹائم چیک کریں گے کہ ٹائم کیا ہے. پھر ہم لوگ اپنے عمرے کے باقی 4 حصے کریں گے. ابھی آج کل جو لوگ جا رہے ہیں, ابھی کراچی سے پہلا قافلہ 11 جنوری کو نکل رہا, یہ لوگ عمرہ ہارڈلی 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے میں کمپلیٹ کر لیں گے. عمرے کا مطلب 5 میں سے 1 چیز تو آپ کر چکے ہیں احرام, باقی 4 چیز. لیکن جب ہم لوگ جائیں گے تو رش بہت ہوگا, 4-5 گھنٹے لگیں گے. تو ٹائم چیک کرنا پڑتا ہے, کچھ ٹائم رش زیادہ ہے کچھ کم, کتنے بجے ہم لوگ بلڈنگ میں پہنچے, کیا تھکن ہے, وہ ساری چیزیں انتظامی چیزیں وہیں بتائی جائیں گی. بس ایک بات کا خیال کرنا کہ عصر کی نماز سے لے کر عشاء تک یہ تو ایسا ٹائم ہے کہ اس میں عمرہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. ایک تو رش بہت زیادہ ہوتا اور دوسرا نمازیں ایک دوسرے کے بعد اتنا فریکوینٹ آتی ہیں کہ آپ جو عمرے کا جو بھی اسٹیپ کر رہے ہیں نماز کے وقت وہ روک دیتے ہیں. مثلا آپ طواف کر رہے ہیں, آپ کے 5 چکر ہوئے ہیں, طواف میں 7 چکر کرنا, 5 چکر ہوئے ہیں وہاں مغرب کا وقت ہو گیا, روک دیا جائے. تو بعض مراجعہ کہتے ہیں کہ سب ضائع ہو گیا دوبارہ شروع کرو, بعض کہتے ہیں بعد میں کنٹینیو کر سکتے ہو, بڑی کمپلیکیشن. مغرب اور عشاء کے بیچ میں بھی ہارڈلی 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے. تو ساری چیزیں چیک کرنا ہوتی ہیں کہ ہمارا طواف کتنا ٹائم لے گا, رش کتنا ہے. تو یہ چیزیں تو وہاں کی بتائی جائیں گی آن دا اسپاٹ. اب یہ سنیے کہ احرام تو آپ پہنیں گے مدینے سے, پھر آپ مکے میں آئیں گے, باقی 4 واجب مکے کے اندر آپ کو انجام دینا. مکے کے سینٹر میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جو تقریباً سرکولر شیپ میں, اس کا نام ہے مسجد الحرام. آپ میں آدھے سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں. مجھے معلوم ہے پرسنلی میں جانتا ہوں یا حج کیا ہے آپ نے یا عمرہ کیا ہے. اس کے بالکل سینٹر میں بلیک غلاف کے اندر جیسے یہ ماڈل بنا وہ بلڈنگ کھڑی ہے جس کا نام ہے خانہ کعبہ. اب ہمیں دوسرا واجب کرنا ہے یعنی اس کا طواف. طواف مینس خانہ کعبہ کے گرد سات چکر. لیکن یہ سات چکر لگانے سے پہلے کیا کریں مائک کو لیپ ٹاپ نہیں لیپ ٹاپ والے آئیے ذرا خانہ کعبہ کو سمجھیں. آدھے لوگ تو سمجھے ہوئے ہیں جو لوگ نہیں سمجھے ہوئے ان کو سمجھا دیں کہ خانہ کعبہ کیونکہ کیوبیکل ہے. کیوب ہے اس کے چار کارنر. پہلے کارنر کا نام پہلا کارنر وہ ہے جس کے اندر حجر اسود ایک خاص پتھر جو جنت سے آیا ہے یہ ایک کارنر میں لگا ہے. خانہ کعبہ میں چار دیواریں ہیں مگر دروازہ صرف ایک طرف. اس کو آپ دور سمجھ لیجیے خانہ کعبہ. حجر اسود اور خانہ کعبہ کا دروازہ ہی تقریباً قریب قریب ہے. اگر کسی آدمی کو مجمعے کی وجہ جب آپ چاہیں گے بہت مجمع حجر اسود نظر نہ آ رہا ہو تو دروازہ تو نظر آئے. خانہ کعبہ کے دروازے سے کچھ پہلے جو کارنر اس کا نام ہے اس میں حجر اسود لگا. تو حجر اسود وہ خاص پتھر ہے جو جنت سے آیا. خانہ کعبہ کے دن ہمیں سات مرتبہ چکر لگانا ہے سات راؤنڈ لینا ہے ساتوں مل کر طواف کہلانا. جیسے نماز کے اندر رکعتیں ہوں ظہر کی نماز چار فجر کی نماز دو اسی طرح طواف میں چکر ہو. لیکن نمازوں میں تو رکعتیں الگ الگ. طواف جو سبھی طواف آپ کریں حج کا کریں عمرے کا کریں طواف نساء کریں والدین کے لیے کریں سارے طواف جو ہیں سب میں چکر صاف ہو. ظہر کی نماز چار رکعت ہے تو مغرب کی تین ہے تو فجر کی دو وہاں الگ الگ. طواف میں طریقہ اور چکروں کی تعداد برابر. صرف نیتیں آپ کی الگ الگ ہوں گی کہ اب میں حج کا طواف کرتا ہوں اب میں عمرے کا طواف کرتا ہوں. اچھا طواف کا مطلب ہے اس کے لیے سات چکر لگانا. تو کہاں سے شروع تو ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ اسلام کو رکھنا وہ ہے حج. یہاں سے چکر لگائیں گے اور ساتواں چکر پڑ کے ساتواں مہینے میں مکمل ہو. خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ شیشے کے گولڈن شوکیس میں تقریباً 13 میٹر کے فاصلے پر اس ٹائپ کا ایک انسٹرکچر ہے وہ گلاس کے اندر شیشے میں ہے اس کا نام ہے مقامی گاڑی. اور آخری چیز کو سمجھنا کہ خانہ کعبہ کا دروازہ جس دیوار میں ہے جہاں پہ یہ دیوار ختم ہوتی بھول جاتی تو اس کے آگے یو شیپ میں ایک اور چھوٹی سی دیوار. خانہ کعبہ کی دیوار تو بہت اونچی ہے. یہ جو ہے تقریباً 5 فٹ کی دیوار خانہ کعبہ کے دروازے کے باہر یوز. یہ دروازہ کی دیوار میں ہے جہاں یہ دیوار ختم ہو. اس کے بعد ایک کھلا راستہ ہے اس کے بعد کچھ پوچھے اس کا نام ہے قبلۃ اطمینان جس کے اندر جناب حضرت یہ ساری چیزوں کی ضرورت پڑ رہی ہے خانہ کعبہ میں طواف. حجر اسود جو ہے اس سے پہلے والا جو کارنر اس کا نام ہے رکنی جمع. وہ بھی کچھ کچھ حجر اسود سے ملتا جلتا. البتہ حجر اسود کو بہرحال اس کے چاروں طرف سلور کلر تھا جس ہلکا سا بنا ہوا ہے. اس سے پہلے رکنی یمانی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دیوار شک ہوئی تھی 13 رجب کو جس کا مزید بیان مکے کے صحن میں پہنچ خانہ کعبہ کے صحن میں کیا جائے. اب آئیے آپ نے حجر اسود سمجھا دروازہ سمجھا. دروازے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے مسائل. یہ تو صرف ایک پہچان کے لیے کہ دروازے کی مدد سے حجر اسود کو پہچان. کیونکہ حجر اسود سے پہلے والی دیوار میں رکنی یمانی وہاں بھی لوگ بوسہ دیتے ہیں وہاں بھی لمبی لائن ہوتی ہے تو بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس میں صحیح جگہ پہنچی. اس کو کہتے ہیں حجر اسود جو خانہ کعبہ کے دروازے میں کرتے. اچھا کبھی اتنا زیادہ مجمع ہوتا ہے کہ حجر اسود نظر نہیں آتا تو سعودی حکومت نے حجر اسود کے نیچے یہ جو خانہ کعبہ کی جو زمین ہے گراؤنڈ ہے اس پر ایک لائن سی کھینچ دی براؤن کلر کی جو پورے سہن جہاں تک سہن وہاں تک چلی گئی تاکہ اگر آپ
حجر اسود سے دور اور وہاں پہ لوگوں کی وجہ سے ایگزیکٹ لوکیشن پتا نہیں چل رہی تھی اس لائن کی مدد البتہ اس لائن میں ذرا غلطی ہے یہ حجر اسود چل رہا ہے لیکن اس سے کچھ پہلے ہاں بالکل پیچھے گئے مسئلہ آپ لوگوں کو ایک مسئلہ اس کی مدد سے سمجھانا ہے تھوڑا پہلے پر یہ لائن جو ہے نا یہ ایگزیکٹ حجر اسود کی سیز میں نہیں اس سے تھوڑا پہلے تاکہ آدمی مینٹلی پریپیئر ہو جائے جب اس لائن پر پہنچے تو پتا چل جائے کہ اب حجر اسود شروع ہونے والا ہے آئیے اب طواف کا طریقہ کریں طواف کا طریقہ یہ ہے جیسے نماز کا طریقہ ہوگا کہ طواف کرتے وقت آپ کے کپڑے جیسے مرد ہیں تو ان کا احرام ہے عورتیں ہیں تو ان کا نارمل ڈریس ہے یا بعد میں جو آپ طواف کریں گے مرد بھی اپنے نارمل ڈریس میں کریں گے بار بار طواف تو جو بھی آپ کا لباس ہے وہ پاک ہونا چاہیے وہ نماز کا اصول کسی طرح آپ کی باڈی بھی پاک ہونا چاہیے کہ نہیں تو بالکل انڈر اسکول دوسری بات یہ ہے کہ طواف کے لیے وضو ضروری ہے جیسے نماز کے لیے ضروری تو احرام پہنتے وقت وضو ضروری نہیں ہے کریں تو ثواب ہے نہ کریں تو پھر جائے پھر احرام پہن کے آپ آٹھ نو گھنٹے کے بعد مسجد آئے تو وضو اگر کیا بھی تھا تو ٹوٹ گئے ثواب کرنے سے پہلے ثواب بغیر وضو کے نہیں ہے جیسے نماز تو وضو کرے تیسری شرط یہ ہے یہ خالی مردوں کے لیے ہے کہ ثواب کے لیے مرد کے لیے ختنہ ہونا ضروری ہے تو بس یہ تین باتوں کا خیال کریں مردوں کے لیے ختنے کی شرط ہے باقی دو باتیں عورت مرد سب کے لیے ایک بات خاص عورتوں کو یاد دلانا ہے تو دیکھیے جسم پاک ہو اور لباس پاک کپڑے اور باڈی نمبر دو وضو کیا اور اگر کسی پہ غسل واجب ہے بعض عورتیں نجاست کے زمانے میں ہوتی ہیں جب احرام پہنا ہوتا احرام نجاست میں پہنا جا سکتا لیکن نجاست کی حالت میں طواف نہیں کیا جا سکتا طواف تو دور کی تھی خانہ کعبہ والی مسجد میں انٹر بھی نہیں ہو سکتے تو ایسی اور احرام پہن کے بے شک آ جائیں مکے میں اپنے گھر میں رشتے کریں جب تک یہ پاک نہیں ہوتی تو اب وہ طواف کرنے آئے تو ان کو غسل بھی کرنا ہو تو وضو اور غسل باقی زیادہ ڈیٹیل تو میں انشاءاللہ مدینے میں بتاؤں گا ابھی تو آپ بھول نہیں جائیں گے بہت سے لوگ باہر نکل کے بھول چکے ہوں گے تو اب یہ 15 دن بعد کی چیز ایک مہینے بعد کی چیز تو وضو ہو جسم اور لباس پاک ہو اور اتنا آپ نے کپڑا پہنا ہوا ہو جو نماز کے لیے ضروری ہے تو مردوں کے لیے تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے عورتوں کے لیے ایک مسئلہ ہے کہ احرام اپنی جگہ طواف میں بھی اپنا جسم چھپانا تو عام طور پر عورتیں جس طریقے سے اپنا جسم چھپاتی ہیں پردہ کرنے والیاں اس میں اکثر یہ ہوتا سب سے کامن ہے کہ کبھی ہاتھ وغیرہ اٹھ گئے تو یہ آگا یا چادر سرک جاتی اور کڑائیاں نظر آ جاتی ایک آگا سیستانی نے بھی اس میں تھوڑی جینیسی دکھائی وہ بھی اتنی نہیں باقی تو سارے مراجع کہتے ہیں اگر آپ کی کڑائیاں کھل جائیں چاہے آپ کی نیت بھی نہ جب ایک عورت نے اپنا طواف شروع کیا تو بالکل پراپر اس کے کڑائیاں ولائیاں سب چھپی مگر مجمع بہت زیادہ ہے بھٹکم میل ہو رہی ہے کبھی آپ اس کے اٹھے اور کڑائی نظر آ گئی تو طواف گئے طواف گیا کا مطلب پھر عمرہ غلط ہو گیا جس کا پاس تھا طواف اور عمرہ غلط ہو گیا تو حج غلط ہو گیا کیونکہ حج کا بھی پاس ہے عمرہ اس لیے یہ میں بتا رہا ہوں وہ غلطی جو کرتے والی عورتوں سے بھی ہو جاتی ہے خاص طور پر وہاں کے مجمع اس لیے عورت کو اس سے بہت زیادہ توجہ دینا ہے کراچی میں ہمارا قافلہ جب سے اس مرحلے سے گزر رہا ہے اس پرابلم کی وجہ سے ایران میں ویسے ہی رواج ہے کہ عورتیں اپنے حجاب کے ساتھ عام زندگی میں کیونکہ یہ مسئلہ ہاتھ کھلنے کا خالی ثواب کا نہیں یہ عام زندگی کا بھی مسئلہ عورتیں یہ سلیز پہنتی ہیں یہ ہاتھوں کی سلیز کہلاتی ہے یہ سلیز جو ہے دونوں طرف سے کھلی ہوتی ہیں اور اس کو اس طرح پہنا جاتا ہے کہ یہ اس سے ہاتھ نکل آئے ہتھیلی نکل آئے یہ گلف مل اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یہ سلیز دار کے جسم کا لیکن یہ والا حصہ سب سے کامن ایرر ہے عام زندگی کے حجاب میں بھی عورتوں کی عام نمازوں میں بھی اور حج عام نمازیں بھی غلط ہو جاتی تو یہ ایران میں اس لیے
اس کا حد سے کوئی مطلب نہیں. ایک عام سا لباس ہے اور حد یہ شریف پہنی جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ شریف کے اوپر اس کا اپنا لباس تو آتا لیکن اگر آپ اگر اونچا کیا اور یہ لباس نیچے ہو گیا تو یہ کنائی جو ہے چھٹی تو شریعت یہ شرط تو نہیں لینا کہ آباہی کے ذریعے کنائی کے پاس کسی ذریعے تو یہ شریف جو ہے عام زندگی میں بھی عورت کے لیے بہت کام آتی. نمازوں میں تو رونا اس کی بہت ضرورت ہوتی لیکن حج میں تو حج کر دیا کہ حج اپنا کنٹرول بھی نہیں رہتا بعض اوقات اتنا مجمع ہوتا ہے. تو کراچی میں ہم اپنے قافلے سے شروع کے دو تین سالوں کی غلطی کے بعد ایران سے منگوا کے میں شریف دیا کرتے تھے. غرض آبیس ہے بالکل واضح ہے کہ مردوں کو نہیں خالی عورتوں کو. تو اس دفعہ جب میں کراچی سے چلا تھا تو پریٹن سینٹر کے قافلے میں جو خواتین شامل ہیں ان کے لیے شریف بھی ہم لوگ لے کے آئے ہیں اور تین الگ الگ کلر کی ہیں.
ایک سے یہ اسکن کلر ہے بلیک ایک وائٹ کیونکہ عورتوں میں ایک میچنگ کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے.
اس کی ٹیکنیکل باتیں میں نہیں جانتا لیکن قافلے بھی پرانی خواتین نے مجھ سے کہا جو پہلے ایڈ کر چکی کہ مولانا تینوں کلر لے جائیے ہر عورت کو تینوں کلر دے دیجیے گا پتہ نہیں وہ کون سے کپڑے پہنے ہو کیا میچنگ ہو میچنگ کی وجہ سے اپنا سوال غلط نہ کر بیٹھے. تو یہ بھی ابھی کلاس کے بعد جو حج پہ جا رہی ہیں خواتین ان کو یہ سلیپ دی جائے گی اور گزارش یہ ہو کہ ہو سکے تو اپنے پورے سعودی عرب کے حصے میں اس کو پہنے رکھیں لیکن اسپیشلی ثواب شروع کرنے سے پہلے یہ سلیپ ضرور پہن لیجیے گا اور نمازوں میں عام حالات میں بھی یہ سلیپ کر لیجیے گا. لیکن فی الحال اس کو استعمال نہ کریں. ہو سکتا ہے آپ کسی کے بھی کھو بیٹھے تو میرے پاس بڑا مشکل تھا اتنا سامان کراچی سے لے کے آنا. پھر آج اس کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے آج سے واپس آ کے اپنی عام زندگی میں بھی اس کو استعمال کر دیجیے گا تو خیر وضو چیزیں کپڑے پاک ہو جسے پاک ہو سارا جسم عورت کا چھپا ہو تو نماز کے لیے اور مرد کا تو خیر جسم کا اتنا مسئلہ سترہ اس کے بعد آپ ثواب شروع کرنا ہے. بس اہم مسئلہ ثواب کا ہے. ثواب ختم ہو جائے پھر تو باقی مسائل پانچ منٹ میں مکمل ہو کے خلاف کے اختتام کو کرنا. طواف کا مطلب ہے خانہ کعبہ کے گرد سات کی چکر. پہلا سال ہے آپ کی طرح شاہی ہیں ان شاء اللہ اگر آئندہ سالوں میں یہ قافلے یہاں سے گئے تو ہم کراچی والا طریقہ اختیار کریں. کراچی میں خانہ کعبہ کا ماڈل ہم نے جو اپنا ریئر سائز ہے تقریباً اس سائز کا بنایا. پورا جو قافلہ جاتا ہے اس کو ہم ساتھ لاتے ہیں. پورا قافلہ ایک ساتھ طواف کرتا وہ زیادہ بہتر سمجھ میں آتا ہے لیکن میلبرن میں لوگوں کو اصل میں شرط زیادہ آتی ہے اس لیے شاید ابھی جو مناسب تھا. آپ لوگ جو حج کر کے آئیں گے 25 آدمی اگر اگلے سال میں 25 ہو گئے تو آپ پرانے حاجی شرط مٹا کے ہیں جو مکے میں آپ ان کی مدد کر سکیں. لیکن میں ابھی تو آپ ساری مجھے کو دے گی کیونکہ میں خاصا بے شرم ہوں شہر کے سال چکر لگانا ہے کھانے کا ہر چکر ہر ایئرپورٹ سے شروع ہوگا ہر ایئرپورٹ پہ ختم ہوگا. ہم ریفر کو بتانے کے لیے زمین پہ ایک لائن دی اور جہاں پہ جا کے یہ جیسے یہ دیوار ہے ویسے ہی وہاں کی دیوار اس کے اوپر ایک گرین یا بلو کلر کی ٹیوب لائٹ بھی لگی وہ رنگ اس کا چینج ہوتا رہتا ہے. تو وہ ٹیوب لائٹ اس لیے لگی کہ رات کے اندھیرے میں یا مجمع بہت زیادہ ہو اتنا آدمی سے آدمی کی وہ رسی بھی نظر نہیں آتی. تو یہ ہے کہ وہ سامنے ٹیوب لائٹ نظر آ رہی ہوگی اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ ہمارے ریفر کے ساتھ سوار شروع کرنا ہے اگلے اکثر سات چکر لگا کے وہاں ختم کرنا. مگر ایگزیکٹ یہ کیسے پتا چلے کہ آپ کا کاندھا اگلے اکثر کے سامنے ہے اصل میں یہ ہونا چاہیے ایگزیکٹ بادشاہ بہت زیادہ جتنا آپ دور جائیں گے یہ ایگزیکٹ پتا ہونا مشکل ہے. اس لیے شریعت کی ریکمینڈ کرتی ہے کہ اگلے اکثر یہاں پر ہے جیسے یہ لکیر سے پتا چل رہا کہ آپ اگلے اکثر سے پہلے 16 اور پہلے آتے جہاں پہ آپ طواف شروع کرنے سے پہلے حضرت اسود سے پہلے کھڑے ہو جائیں. نیت کریں بڑی تین اس کے حج اسلام کے عمرہ تمتع کا طواف کرتا یہ نیت کر اس کے بعد اب آپ یہاں سے چکر لگانا شروع کریں. دل میں ایک نیت رکھیے گا یہ بہت اہم نیت خدا بندہ میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں جب میرا جسم حجر اسود کے بالکل سامنے پہنچ میرا طواف وہاں سے شروع ہو. اب اس میں یہ ہے کہ یہ نیت آپ کر دیں تو اب آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ ایگزیکٹ طواف حجر اسود کے سامنے اب یہ سب فرشتوں کے ذمہ ہے. آپ نے فرشتوں کا جاتی معاملہ آپ تو بلکہ اور پہلے کھڑے ہو گئے. بالکل یقین ہے کہ میں حج اسود سے پہلے خدا بندہ پہلے تو نہیں ہستی حج اسلام کے عمرہ تمتع کے لیے طواف کرتا ہوں. یا اگر کوئی اپنے والد کو حج کر رہا ہے مثلا والد کے حج بدل کے عمرہ تمتع طواف کرتا ہوں. یہ تو نیت کر پھر کہا خدا بندہ میں چل یہاں پہ رہا ہوں. جیسے ہی میرا جسم حج اسود کے بالکل سامنے پہنچے طواف وہاں سے شروع ہو. اب آپ کوئی آپ کو فکر نہیں کرنا کہ بالکل حج اسود کے سامنے ہے کہ نہیں ہے, بس اب آپ چلتے ہیں. جیسے ہی آپ کا جسم ایکسپٹ اس لائن میں آئے گا یہ فرشتوں کی ذمہ داری ہے وہ آپ کا طواف ہوگا. اس کے بعد آپ طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے لیے گھوم کے آئیں گے یہاں پہنچیں گے ایک چکر ہوگا. ہماری فکر ہر چکر کے بعد رکنا سوچنا غور کرنا کچھ کہ کون کر سکتی ہے نہیں, مسلسل سات چکر لگاتے رہیے. جب ساتواں چکر آپ کا مکمل آپ پیچھے سے نکل کے آ رہے ہیں تو یہاں بھی یہی مسئلہ کہ جب ایکزیکٹ آپ بڑے اسود کی لکیر میں آئیں گے تب آپ کا چکر مکمل ہو. ایکزیکٹ کیسے پتا چل فاصلہ کی زیادہ ہے مجمع تو اب آپ حضرت اسود سے بھی تھوڑا آگے نکل جائیں دنیا وہی ہے. تو خدا مل جیسے ہی میرا جسم حضرت اسود کے سامنے تھا میرا کباب کا مکمل ہو. یہ ایسے ہی باقی تو ایسے ہی احتیاط مل جائے. یہ جملہ اس کو زبان سے نہیں کہیں, اس کا خلاصہ یہ کہ ہر چکر حضرت اسود سے شروع ہوگا آخر میں وہیں ختم ہوگا. پہلے چکر میں حضرت اسود سے کچھ پہلے سے کھڑے ہو جائیں اور دل میں خیال کریں تو یہ چند قدم احتیاط ہے اصلی طواف اس وقت شروع ہوگا جب میں حضرت اسود کی سیکھ جائیں اور وہ پھر آپ کو چیک نہیں کریں. آخری طواف میں حضرت اسود سے کافی آگے نکل جائے دل میں یہ خیال کریں یہ جو ظاہر پہ گیا ہوں یہ احتیاط ہے میرا طواف اس وقت مکمل ہو گیا جب میں حضرت اسود کے سامنے سے گزرا. یہ چھوٹا سا خیال ہے کہ جو جملے آپ مرضی نہیں تو اس طرح آپ کو سات چکر لگا. دیکھ بہت ہی زیادہ آپ کو خیال کرنا ہے. آپ سے مطلب جو لوگ آخری تاریخوں میں جا رہے ہیں مجمع بہت زیادہ بہت زیادہ 40 منٹ 45 منٹ 50 منٹ میں کباب ہو جو بہت ہی غریب یا بوڑھے لوگ ان کے لیے ویل بھی کبھی کبھار سعودی حکومت الاؤ کر دیتی ویسے سارا سارا لوگ آخر میں جب مجمع بہت زیادہ ہو جائے چارٹنی کی جگہ نہ تو کبھی کبھار ویل چیئر تو روک دی ورنہ ایک طریقہ ہے تو وہ ویل چیئر آپ کو دے دیتی. آپ اپنے بیمار سے غریب کو اس پہ بٹھائیے آپ چکر لگائیے بلکہ اس میں تھوڑا سا طواف ہو جائے. لیکن مجھے ڈاؤٹ ہے کہ کیونکہ ہم آخری تاریخوں میں جا رہے ہیں شاید ویل چیئر کی اجازت نہ ہے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہاں سے جو حمال ہوتے ہیں جو مزدور ہوتے ہیں تو جو بھی ایسی چیز سے بیمار کو جو بوڑھے کو اٹھاتے پھر سارا طواف کو سن رہا ہے. یقیناً فری فنڈ میں تو وہاں کوشش نہیں ہوتی ہے اس کی ایک قدرت ہوتی ہے لیکن وہ شریعت میں چلتی یہ تو ہو گیا بیماروں کا. لیکن آپ آتے مجمع ہو ٹائم لگے تو آپ کو اس کے لیے مینٹلی پریپئر ہو خیال دو چیزوں کا بہت زیادہ کرتا وہ میں آخر میں بتاؤں گا کہ دو اہم چیزیں پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں تھا. تو پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ سات چکر لگانا ہر چکر حضرت اسود سے شروع ہوگا ہر چکر حضرت اسود سے لگا. تین چیزیں چوتھی چیز جس کی آپ کو ضرورت ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جا کے طواف کرنے کی اجازت ہے. تو آج تو کوئی اندر جانے نہیں دے گا لیکن کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا. پانچویں چیز کتابوں میں یہ لکھی ہے یہ بھی اہم مسئلہ کھانے کعبہ پر جب طواف آپ شروع کریں گے تو جو پہلی دیوار جہاں یہ ختم ہوتی ہے اس کے بعد یہ گول دیوار اور اس کے بیچ میں بھی ایک راستہ طواف میں یہ خیال کرنا کہ طواف میں ہجرت اسماعیل کو بھی شامل کرو. یعنی آپ کھانے کعبہ کے بعد اس طرح کر لیں کہ آگے ہجرت اسماعیل سے بھی گھوم جائیں یہ بھی آپ کے طواف کے اندر اور پھر گھوم کے آپ پیچھے سے آ جائیں میں پیچھے سے بھی آ رہا ہوں جانے کو. اچھا یہ مسئلہ کیا بنا مسئلہ یہ بنا کہ مجمع بہت کیا ہے اور نئے آدمی کو ایسا مجمع کے ہمیشہ ایک قسم ہوتا کہ دور سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت ڈر لگتا یہ سوال اس میں انٹر ہو جائے گی آپ کو پتہ نہیں چلے گا تو مجمع کیا پتا چلے گا لیکن باہر تو پھر باہر رکھ دیں گے کیونکہ آپ خود اس میں پار کر لیں آپ کو تو اپنے جانے والے کلو نظر آ رہا ہے تو باہر سے دیکھنے میں ڈر لگے گا تو ہمت کیجیے گا مدینہ میں انٹر ہو جائیے گا پھر ٹائم لگے گا, اس کے علاوہ کوئی زیادہ بہتر نہیں. مگر مدینہ کے اندر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کیوں جب آپ طواف کرتے ہوئے حضرت اسود کے قریب آتے ہیں, یہاں پہ مجمع وہی مجمع پورے طواف, یہاں پہ مجمع بہت زیادہ نظر آتا ہے. ریزن بہت سے لوگوں کا طواف کمپلیٹ ہو رہا ہے وہ یہاں سے نکل رہا ہے, بہت سے نئے لوگ جو ابھی طواف کرنے آ رہے ہیں وہ یہاں کے داخل ہو رہے ہیں. یہ ایکسس, یہ انٹری, ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی مجمع. پھر ایک پرابلم یہ کہ برادران اہل سنت کے یہاں تقریباً ضروری کے برابر ہے کہ ہر چکر میں وہ حجر اسود کے سامنے جب پہنچے تو روکے, اپنا رخ کریں حجر اسود کی طرف, بسم اللہ کے اندر ہو کر کہیں ہاتھ کہہ کر, اور وہ بھی ایک بالکل ایکزیکٹ اس کے سامنے. تو اب ہوتا کیا کہ جو لوگ طواف کمپلیٹ کرے ان کو یہاں سے نکلنا, جو نئے لوگ ابھی آ رہے ہیں عمرہ کرنے ان کو یہاں انٹر ہونا, جو آلریڈی لوگ ہیں جن کا طواف مکمل نہیں ہو رہا وہ یہاں روکے گی, روک کر جتنے بھی لوگ ہیں سب اپنے روک پانے کا حجر اسود کی طرف کریں, بسم اللہ کے اندر ہو کر کہیں. کچھ لوگ کو پتا نہیں پورے سفر کی دعائیں لے کے آتے ہیں اسی وقت مانگتے ہیں, اسی دعا مانگنے کی اور بہت سارے ٹائم نہیں, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے جو پورا مجمع ہے. لیکن جیسے ہی یہ لوگ آگے بڑھیں گے پیچھے والے آگے نہیں بڑھیں, اب وہ یہی کام کرے جو نہ کہ یہاں مجمع فلٹ ہونے لگتا ہے. لیکن مجمع وہی مجمع جو پورے طواف میں ملے گا, لیکن خود آپ کو یہ لگے گا کہ کھانے کھابا کے دروازے سے تھوڑا یہاں سے لے کے باقی جو چکر تقریباً یہ جو تین چوتھائی تین کوارٹر میں لگے گا مجمع ہی, اور یہ جو ہے کھانے اسپوس کے کچھ پہلے سے لے کے دروازے یہاں مجمع رکتا ٹھہرتا, لوگ نکل رہے, لوگ آ رہے ہیں, لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں, جس کی وجہ سے اتنے پورشن میں آپ کو زحمت بھی ہوگی اور احتیاط بھی کرنا. احتیاط کیا کرنا ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ابھی ابھی آپ ایکسپیرینس کر کے آنے پورے مجمع مجمع تقریباً یہاں جا کے کم ہونے والا ہے. آپ کو کیا معلوم, آپ کو سمجھ رہے ہیں پورا رہے گا مجمع, یہاں پر پہنچے آپ نے دیکھا تو ادھر ایک شارٹ کٹ بنا ہوا, جگہ بھی بہت خالی, کوئی آدمی ہے بھی نہیں, کچھ لوگوں کو بڑی اپنے بارے میں خود فہمی ہوگی کہ ہمارا گھر بھی اچھا آسانی پیدا کرے, یہ ہمارے لیے فری موقع جو ادھر جائے یہ بچیاں پہلے دوسرے سال کے جو ہر خرچ تھے جب دنیا میں ہی ہر چل رہا تھا بہت ہو, ہم تباہ کر کے آ رہے ہیں اگر بہت آرام سے لوگ بیٹھے تھے چار بار جی کے ہوتا پھر سے آپ سے مل نہیں کر جا, تو بندہ نے ہمارے لیے ہر خرچ سے شارٹ کٹ بنا دیا تھا, بہت سے لوگ تو جنت کی شارٹ کٹ سے جانا چاہتے ہیں نا, تو یہ شارٹ کٹ والی تھنکنگ جو ہے اس سے لے کے ہمارے کس آدمی کا دباؤ ہوتا ہے, یہ دباؤ ہی نہیں کیوں سامنے کا اور اس لیے اسماعیل کی نبیاں دباؤ کے بعد جو آپ بچے میں رہیں گے یہاں جانا یا ٹھہرنا یا دعا مانگنا بہترین جگہ, خصوصاً اولاد سے ریلیٹڈ کیوں دعا کہ ہم مانگیں گے اس جگہ کو ڈیورنگ دباؤ آپ کو کھانا کھاوا کے علاوہ اس سے بھی باہر باہر سے دباؤ کرنا, ایک یہ اہم بات ہوگی. اب آئیے حضرت اسود سے شروع کریں گے, دوسری بات حضرت اسود سے ختم کریں گے, تیسری بات سات چکر لگائیں گے نہ سات چکر نہ سات چکر, چوتھی بات یہ کہ ہجرے اسماعیل سے بھی باہر سے چلیں گے, پانچویں بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے, اس کے بارے میں جو بات کو اس کو سمجھا, چھٹی بات یہ بہت اہم وہ یہ کہ خانہ کعبہ کے جلد آپ کو اینٹی کلاک وائز گھومنا, یہ اس جملے کو کتابوں میں اس طرح لکھا کہ خانہ کعبہ کے طواف میں آپ کو اپنا پورے کا چکر لیفٹ شولڈر الٹا کندھا کر کے کعبے کی طرف رکھنا. اچھا ویسے تو یہ جملہ اتنا آپ کے لیے واضح اس لیے ہوگا کہ سارا مجمع ہی اس طرح طواف کر رہا ہے پورا عالم اسلام, یعنی اگر کوئی الٹا طواف کرنا چاہے یوں تو لوگ کر رہے ہی نہیں ملے گی, آپ کو نہیں ملے گی, آپ کو آنکھوں میں کی سب لوگ یہ کر رہے ہیں. پھر ہماری فقہ کے اعتبار سے بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, کیوں مشکل ہے, 90% لوگوں کے طواف دو وجوہات سے غلط ہو, پہلی یہی بات کتابوں میں لکھا مجمع بھی سب ایک ہی طرف کسی سرکل میں جا رہا ہے اسی ڈائریکشن میں لوگ کریں, لیکن باقی مسلمان اس معاملے میں بڑے لاپرواہ, ہمارے یہاں بہت اہم یہ شخص جو ان کے یہاں بھی شخص لیکن لوگ وہاں بھی نہ ہوگا پورے سات چکروں میں الٹا کندھا کعبے کی طرف کرنا چاہیے, یعنی کسی وقت بھی آپ کا سینہ کعبے کی طرف نہیں ہو, کسی وقت بھی آپ کی پیٹ کعبے کی طرف نہ ہو, کسی وقت سے مطلب ہے ڈیورنگ سباب کہ گول سباب کہ آفٹر سباب پھر تو آپ کی مرضی, سوال کے لیے آپ کا کندھا نہیں ہٹنا, ہاں یہ اجازت کہ آپ سوال کو روک کے نہیں کھڑے ہوئے وہیں پہ مڑے پھر واپس وہیں پہ آئے, یعنی سوال میں ایک اسٹیپ بھی اس طرح نہیں چلنا چاہیے کہ آپ کا کندھا کاغذ سے ہو. اچھا سمجھنے میں سننے میں کوئی اس میں ایسی عجیب بات نہیں لگی, آپ سنیے اس کا پریکٹیکل اس میں وہی سارا عالم اسلام جب طواف کرتے کرتے حج اکبر سے آتا سب رکتے ہیں مڑتے ہیں, حج اکبر تو دور سے دیکھتے ہیں آپ اٹھاتے ہیں کہ سنجان کا ہوا گئے ہیں ہمارے دل میں بھی لالچ پیدا ہوتا ہے کیا میں کیسے ہونا کروں نہ کر, صرف اس آدمی کو اجازت ہے جو اتنی احتیاط کرے گا جہاں پہ مڑے واپس وہی اسی جگہ جا کے واپس صحیح ہوگا پھر اپنا چکر نہیں کرتا, باقی لوگ یہ احتیاط نہیں کرتے اور آپ نہیں کر پائیں کیونکہ کچھ جگہوں پہ مجمع آپ کو تھوڑا آگے بڑھا دیتے, جیسے آپ چکر لگاتے لگاتے یہاں آئے آپ کو یہ عمل اچھا لگا آپ نے کہا میں بھی یہ کرتا ہوں اور احتیاط کروں گا جہاں پہ بولا تھا واپس وہیں نہ ہوں, یہ آپ نے جب چکر لگا آگے بڑھ گیا وہاں جاتے تھے تھوڑا سا حصہ جو کندھا ہٹ گیا آپ کا سواب تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ دوسروں کی دیکھا گئی اپنے کباب کو غلط نہ کریں, لیکن بہت ہی اہم مسئلہ ہے تبھی تو میں اس پہ اتنا زور دے رہا ہوں, سوال کرتے کرتے جب آپ یہاں آئیں آگے کا مجمع سارا رکے آپ کے رک جائے رکنے میں کوئی حرج مگر جب مجمع آگے بڑھوں تو آپ کی جو لائن میں دوسرے لوگ ہیں وہ بولے تھوڑے جو بھی کرے آپ سیدھا آگے بڑھو, اپنا سوال صحیح کرنا وہ زیادہ ضروری, تو حج اسود کی جو لائن ہے اس کے قریب آپ کو بہت ہی کیئر فل رکھے. دوسری بات اس میں کہاں غلطی ہوتی, اس میں غلطی ہوتی کہ آپ طواف کر رہے ہیں آپ نے سنا کہ سعودی حکومت لوگوں کو آنے کا وقت کیوں نہیں دیتی, روزہ رکھنے کے قریب بھی نہیں جانے چاہیے کھانے کا وقت ایک دن نہیں دیتی لیکن سنا بھی نہیں, تو آپ نے دیکھا کھانے کا وقت کی دیوار آ گئی آپ ہم نے کہ موقع یا بجوں کی عادت پتہ بعد میں موقع ملے گی نا بھی غلطی موقع بات کرنی ہے, دوسرا بھی کہ یہ اس میں غلطی ہو جاتی وہ کیا خاص طور پر وہ عورتیں جو پہلی مرتبہ جا رہی ہیں اور عقیدت سے ان کا دل خراب ہوا عقیدت اپنی جگہ پہلے ہی عمل کر لیا یہ آپ کرنے کا وقت بیمار ہو جاتا, یا تو آپ کے گھر میں جہاں آپ مطلب جہاں رکیں یعنی بیمار کو بول پاتی ہے واپس ایک سے وہیں جانیے کہاں سے مرے یا وہ غلط ہے اور پھر کرتی ہوں چل جائے گا لیکن پھر بھی بہت غلطی ہے غلطی جو ہوگی وہ یہ ہوتی ہے یہ یہاں پہنچے یہ دیوار ہو سکتی بول رہا ہے کہ یہاں ہوئی اتنا تو بیس کا حصہ ہے یہاں سے آپ بڑے تھے یہاں سے لیکن دیکھتے بھی اس میں آپ کا کندھا کام ہوتا ہے اور یہ بہت اہم شرط ہے یہ کندھا نہیں ہٹتا ایک تو یہاں کے لوگ غلطی کرتے تو آپ یہ غلطی نہ دوسری غلطی بول گئے صاحب آپ چارج لائن نہیں پڑے کیونکہ آپ تو ہٹ گئے ہیں نا چلیے نہیں پڑے ایک لائن اب ہم آئے جواب کرتے کرتے پورا ہمارا الٹا کھنگا کعبے کی طرف میں تو نظر بھی نہیں آ رہا آپ اب ہوا یہ کہ یہ لوگ کھڑے ہو گئے ہنسی نہیں رہے اچھا ہم انتظار کر رہے ہیں ہم نے کہا ان کی وجہ سے ہم اپنا ٹائم کیوں ہو ضائع کریں کہیں کعبے والے کی طرف نہیں جانا ان کو بائی پاس کرنے کے لیے بالکل نیچرل چیز آگے کا ریفلیکشن جو ہے اس کو خود کرتے مڑ کے بائی پاس کرنے آگے آئے نہ کعبے کی طرف جا رہے ہیں نہ اس کو چھونا ہے نہ اس کو چومنا مگر غلطی کیا ہوگی یہاں تک تو ہمارا لیفٹ شولڈر کعبے کی طرف یہ جو زگ زگ بنا کے ہم مڑ رہے ہیں یہ دیکھیے کندھا اب یہاں سے دوبارہ کندھا یہ جو اتنا فاصلہ ہم نے ساری اس رکے اچھا اتنی اتنی دیر لوگ وہاں کھڑے رہتے ہیں آگے واقعی غصہ آ جاتا ہے. اگر حج میں غصہ حرام نہ ہو تو آدمی ان کا ٹیکوا سنبھالے لیکن اب جان کھڑے آگے نہیں بڑھتے. تو اب فقط اپنا ٹائم بچانے سے کہ ہمیں تو کچھ نہیں کرنا, وہ جو ان کو بائی پاس کر کے زگزگ مینر میں آدمی جاتا ہے اب کیا کریں جو کریں کھڑے رہے کبھی نہ کبھی تو وہ ہٹیں گے نا. اگر واہن اگر بہت زیادہ دیر وہ کھڑے تو آپ نے بھی پیچھے والا مجمع جو ہے ان کو ہٹا دے گا, لیکن آپ سیکنڈ چیک کر رہے ہیں تو اتنا تو آدھا منٹ چالیس منٹ کا انتظار. دوسرا واہن بھی اگر کوئی مسئلہ ہو, کیا مسئلہ ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ماں بیٹا سائیکل ہے مجمع آگے ہمارے آگے والا رک گیا وہاں والا نہیں رکا, تو جو ہماری والدہ ہے نا ان کے پیچھے والے مجمع نے ان کو آگے بڑھا دیا, اب ہم گھبرا گئے کہ ماں کہاں چلی گئی. اچھا یہ پرانا ماں ہوگا سیدھی کہاں چلی گئی ڈھابا میں ہم اس لیے تو تھوڑی آئے چنانچہ جب آپ پریشان ہوئے فقط ان کو ان کا ساتھ دینے سے اب آپ کو جانا ضروری ہے تو بجائے یوں جائیں کس طرح جائیں گے ادھر مجمع روتا ہے ادھر جگہ کھلی دیکھیے جی یوں گئے آپ واپس اس لائن میں آنا ہے یوں گئے. دیکھیے باتیں مسائل بہت ہی زیادہ بچوں کی ایسی لگ رہی ہیں کچھ لوگوں کو تو ان مسائل پہ یقین بھی نہیں آتا کہ کیا ریسورس پر حد سے زیادہ زور دیا جا رہا, لیکن بہرحال اس کے بغیر آپ کا ثواب غلط, ثواب کے غلط تو پورا یہ پارٹ ون عمرہ سمجھ تو غلط, پارٹ ون غلط تو پورا حج کی غلطی غلط ہے, نماز غلط ہو گئی تو خیر غلط ہو گئی پھر پڑھ لیں, روزہ غلط ہو گیا غلط ہو گیا پھر حج اگر غلط ہو گیا تو یہاں ایک پرابلم آتا ہے بہت سارے مراجے کے لیے. وہ کیا کہتے ہیں کہ احرام تو آپ نے صحیح باندھا بات کی چیزیں غلط ہوئی تو یہ بات کی چیزیں غلط ہے احرام آپ کا اب تک کنٹینیو چاہے آپ ملبن بھی آ گئے اور اپنے آفس کو جوائن کر لیں. خوشبو کا استعمال حرام, اجتماعی تعلقات حرام, آئینہ دیکھنا حرام, زینت حرام, دلے ہوئے کپڑے احرام تو آپ کا غلط تو تھوڑی ہو احرام تو آپ صحیح مان کیا ہے. احرام کو جو کمپلیٹ کرنا تھا کمپلیٹ آپ نے نہیں کیا, تین کمپلیٹ ہے تو اس چل رہا نماز میں ایسا نہیں نماز غلط تو پوری نماز غلط آپ آزاد ہو, روزہ غلط تو ایسا نہیں ہے کہ روزہ غلط تو زندگی بھر بھوکا رہی نہیں. حج میں یہ پرابلم ہے لیکن حج بڑا اسی لیے اہم مسئلہ ہے مگر اس کی وجہ سے ڈر کے مارے آپ اتنے حج سے زیادہ بھی کیسے نہ کریں. یہ 25 آدمی ہے پتا چلا مدینے میں 10 نظر آ رہے باقی کہاں ہے کہا وہ آپ کی 29 دسمبر کی تفریح کے نتیجے میں قربان. دنیا صحیح نہیں ہے اب صحیح حج کر رہے ہیں, جو سننے میں مشکل لگ رہا عمل میں مشکل نہیں صرف ٹوائلٹ ٹوائلٹ وہ مجمع ہے رکا رہے گا آپ بھی رکے ذرا آپ کو پرابلم ہو رہا ہے اس کا انتظار تھوڑا سا آپ گندا ہٹائے بغیر یوں ہٹے یوں آگے بڑھے پھر جائے اسی لائن میں چلی جائے واپس اسی لائن میں آنا تو یوں سی بات یہ گندے کی غلطی بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کے اندر اس لیے غلطی ہوتی ہے کہ باقی عالم اسلام لاپرواہ. تو خیر خانہ کعبہ کے طواف کا طریقہ سات چکر لگانا ہے, دوسری بات حج اسود سے شروع کرنا ہے, تیسری بات یہی ختم کرنا ہے لیکن ہر چکر میں الگ الگ نہیں رکنا, سات چکر کنٹینیوس مجمع کہیں روک دے تو رک جائے گی ورنہ سات چکر مکمل کرے آخری چکر میں ذرا آگے چوتھی چیز خانہ کعبہ کے اندر ادھر ملانا, پانچویں چیز اتنے اسماعیل اور کعبے کے بیچ سے نہ گزرے پانچ چھٹی بایاں کندھا پورے سات چکروں میں گزر جائے. اس میں یہ ہے کہ کبھی ایسا ہو سکتا کہ بالکل آپ کا ارادہ نہیں کرے جسے اتنا پریشر تھا آپ پر کہ آپ کو روک ہو اب کیا کرنا معافی ابھی نہیں صرف اتنی اجازت ہے کہ جہاں سے آپ گندا کا تھا واپس کو نہیں کرتا ایگزیکٹ یاد نہیں ہے اس کے کچھ پہلے کے پھر اپنے گندے کو صحیح کر کے حتیٰ یہ کہ اگر کبھی اتنا مجمع ہے کہ آپ کو پیچھے نہیں آنا تو ذریعہ کہتے ہو ایکسٹرا راؤنڈ لگائیے اس نیت کے ساتھ کہ میں راؤنڈ نہیں لگا رہا واپس وہاں آنے کے لیے ہوں گا اتنی ٹیکنیکل اتنی باریکی میں جو شریر بیچ اسی لیے لگے گی جاتے تھا. ساتویں شرط کہ خانہ کعبہ کے ثواب کا چکر مسلسل یعنی مسلسل کا مطلب تیز تیز میں چلتے رہے کہ ایسا نہ کریں کہ دو چکر لگائے پھر آپ ہٹ رہے کھانا وانا کھایا دوستوں سے ملے موسے ملاقات بھوکے پیٹے آئے کچھ نماز میں ایک لگا کسی لگا کسی لگا اس طرح سات چکر البتہ اگر کبھی سات چکروں میں تو موسا کن تاریخوں میں جب مجمع کیا تھا؟ بیچ سے وضو ٹوٹ، نماز چار منٹ کی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو اس میں بھی وضو کا مسئلہ ہوتا ہے جو 45 میں، تو یقینا ریکارڈ اس میں یہ حل ہے کہ اگر چار چکر کمپلیٹ کر کے نماز پر رکاوٹ آئے تو کوئی بات نہیں، رکاوٹ کو دور کیجیے، واپس وہیں سے آپ کنٹینیو کریں گے، چار تو ہو گئے پھر پانچ چھ سال، اور اگر چار سے پہلے یہ پرابلم ہوا تو پورا کباب دوبارہ کریں، رکاوٹ چار کے بعد یعنی مور دین ہاف طواف ہو گیا ہو پھر رکاوٹ آ جائے تو طواف کو صحیح مانا جائے، لیس دین ہاف ہوا ہو تو پورا طواف کرے نیکسٹ لیول سے شروع کریں، رکاوٹ کس کس چیز کا نام ہے، وضو ٹوٹنا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم کیلکولیشن غلط ہے، آپ سمجھ رہے تھے کہ وہاں نماز جماعت سے پہلے آپ طواف کرنے کے لیے ہو، دو چکر لگائے تھے اور جماعت بڑی ہو گئی، آپ کو روک دیا، آفٹر نماز جو وہاں کی جماعت جو وہاں کی اپنی نماز پورا ثواب پھر چار چکر کے بعد جو پرابلم ہوا چار میں پانچ میں چھ میں بیس میں کہیں ساڑھے چار پونے پانچ جہاں سے سلسلہ ٹوٹا ہے وہیں سے دوبارہ شروع کریں، پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر ایکزیکٹ جگہ یاد نہ ہو کہ کہاں سے سلسلہ ٹوٹا تو احتیاطاً آپ اتنا پہلے سے جوائن کر سکتے ریویو کر سکتے ہیں کہ اطمینان ہو جائے یہ تو ضروری ہو۔ اب یہ ہوئی تھی ساتویں شرط کے موالات، آٹھویں اور آخری شرط، اس کے بعد تین چھوٹے مسئلے، طواف مکمل تو باقی کو سننا پڑے گا، تین چھوٹے مسئلے، پہلے آٹھویں شرط، آٹھویں شرط یہ کہ ڈیورنگ طواف ہم خانہ کعبہ کے کتنا قریب جا سکتے ہیں کتنا دور جا سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں جب آپ ایز کلوز ایز پاسبل کتنا قریب ہو سکتے ہیں، اتنا خیال رکھیں کہ اس طرح سے طواف نہیں کر سکتے کہ آپ کا جس دن خانہ کعبہ کی دیوار سے لبڑتا ہوا ہوگا، اسی طرح یہ اتنا قریب نہیں کہ باقی پوری باڈی سے ٹکرا دیں گے رگڑ بھاگی ہوئی، اس سے ہٹ کر اگر آپ دو انگل کی طرح دور ہیں تو صحیح، یہ مسئلہ تو میں نے ایسے ہی بتایا ورنہ اتنا خانہ کعبہ سے قریب جانا ممکن نہیں، لیکن خلاصہ یہ نکلا کہ قریب پر جتنا ہے اچھا کتنا دور تک جا سکتے، خاص طور پر آپ کو یہ مسئلہ اس لیے پیش آئے گا جبکہ مجمع بہت ہو، اور وہ جو میں نے کوشچن بتایا کہ حضرت اسود کے کچھ پہلے سے لے گول دیوار تک بہت زیادہ رش ہوگا اور ڈسٹرب پسند کریں، کیونکہ جو لوگ انٹر ہو رہے ہیں وہ حضرت اسود سے پہلے انٹر ہو رہے ہیں، جو باہر نکل رہے ہیں وہ حضرت اسود کے باہر نکل رہے ہیں، برادران نے یہ سنت سے آفٹر طواف خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کے دعا مانگنے کی موڑی پاتی ہے، بہت بڑا مجمع وہاں پہ اوپر کھڑا ہے میں طواف کر رہا ہے حج کر رہا ہوں، یہ اتنا بڑا ڈسٹرب اس میں بہت زیادہ اس کے چانسز کہ آپ کو خاصا خانہ کعبہ سے دور دور آ کے طواف کرنا پڑے اتنے حصے میں جہاں پہ وہ بولتی بات، تو اب مسئلہ یہ ہے شریعت کا کہ کیا شرم اجازت ہے، جواب احتیاط سے ضرور آواز کوئی فرماتے تھے کہ خانہ کعبہ میں کوئی ڈسٹینس جتنا دور آپ چاہے چلے جائیں آخر تک جہاں پہ خانہ کعبہ کا سہن ختم ہوتا ہے برانڈا شروع ہونا کی جاتا ہے بغیر مجبوری کے، یہ آواز ہوئی جہاں تو ایک اوپن پرمیشن، باقی تین مہاراج یہ کہتے ہیں کہ جب تک پاسبل آپ کو اپنا طواف خانہ کعبہ سے 13 میٹر کے اندر اندر پہلے 78-79 ہے، خانہ کعبہ کی بھینس میں جیسے ہی ایک لمبی رکھی ہے پوری ایک سرکولر رسید تھی جو 13 میٹر کے فاصلے سے بنائی ہوئی، تو یہ مسئلہ کیا تو نیچر پاؤں وہ لمبی کتنی اچھی کی لوگ اس کے اندر آج تک یہ ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہو گیا کہ ہر آدمی اس کے بیچ میں آنا چاہ رہا تو انہوں نے رکھی رکھا، تو اب خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے یہ جو ایک گولڈن گلاس اسٹرکچر مقامی کا یہ خانہ کعبہ سے 13 میٹر دور، کتابوں میں لکھا ہے کہ طواف کعبے اور مقام ابراہیم کے بیچ میں، مدد مقام ابراہیم کو کعبے کی سے دیکھ کر اور کعبے کی تو چار پائی تو اگر مسئلہ مقام ابراہیم نہیں تو طواف 13 میٹر کے اندر ہو تینوں باقی مراکز کے نزدیک، یعنی آپ یہاں سے طواف کریں, یہاں سے کریں, یہاں سے کریں, بس میکسیمم یہ لمٹ ہے کہ مقام ابراہیم بالکل آپ کے رائٹ شولڈر پر کھڑا. باقی تین طرف خود ہی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میں 13 میٹر سے آگے ہوں. اگر کوئی فرماتے ہیں کہ ڈسٹینس کی کوئی شرط, آپ نارمل حالات میں بھی باہر سے بھی جا سکتے, باہر سے مطلب مقام ابراہیم کے لیے. باقی کی عمارت وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مجبوری رش بہت زیادہ ہو, جیسے ابھی آپ کر دوں تو اس وقت جہاں بھی آپ کو جگہ دیں کوشش کریں کہ جتنا مقامی ابراہیم کے فلور یعنی جتنا 13 میٹر کے فلور پر سیدھے کے 15 میٹر تک کو بہت رہے, اس کے بعد جگہ پائے تو آپ کو بھی کہتے ہیں کوئی حرض نہیں, آپ آگے تو چلے جائیں. لیکن آپ گھومیں گے اور خالی نہیں کریں گے 15 میٹر کے بعد اگر 16-17 میٹر میں گرا جہاں تباہ کرے 25 میٹر میں چلے جائے. کیوں باقی مراٹھے کے راجی مقام ابراہیم سے باہر مجبوری کیا ہے, تو مجبوری کا مطلب ہے ایز کلوز ایز پاسبل. آگاہ خود فرماتے ہیں کہ فتوا میرے نزدیک کا بھی ڈسٹینس تھانے کرنا میں میکسیمم کوئی ڈسٹینس ہے. یہ آٹھواں مسئلہ تھا. پاکستان میں نے پچھلے اتوار کو جو ٹریننگ کیا اس میں لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مقام ابراہیم کا مسئلہ آگاہ خود کے نزدیک میں پھر بھی آپ فالو کریں, کیونکہ ابھی اتنا ہاری ہے ایک پر کرنے کا کوئی پرابلم ہی نہیں. اور آپ سے الٹا مسئلہ کہا جا رہا ہے کیونکہ آپ اس وقت ہیں دوسرے مناظرے کے مقدمے جو بھی جن کے نزدیک مقام ابراہیم واضح مجبور ہے وہاں کے سوال ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. جب مجمع زیادہ ہو تو ڈسٹینس کی پابندی ہے. البتہ آپ سے کتنا خیال کرنا جہاں تک مجمع ہے اس کے فلور میں بغیر وجہ کے بالکل آگے بنا جائے. تو یہ آخری شرط بنی کہ طواف خانہ کعبہ سے 13 میٹر کے اندر ہوگا نارمل تصویر کا جو آپ کو نہیں. اب آئیے طواف کا طریقہ سمجھ لیا کہ حجر اسود سے کچھ پہلے کھڑے ہوں, یہاں سے چکر شروع کریں گے, 7 چکر لگائیں گے, آخری چکر میں حجر اسود سے کچھ آگے کوشش کریں گے کہ چکر کنٹینیوس ہو یعنی بیچ میں ہم بیٹھ جائیں. خانہ کعبہ کے اتنا قریب نہ جائیے کہ آپ کی باڈی خانہ کعبہ کی دیوار سے رگڑنے لگے, اور نارمل سرکے میں تاخیر میں مقام ابراہیم سے دور ملے. خانہ کعبہ اور حجر اسماعیل کے درمیان میں چکر کے ساتھ کے ساتھ چکر میں بایا کاندھا کاہی کی طرف رکھی اور آخری 3 مقصد. پہلا مسئلہ یہ کہ طواف کیا پڑھا جائے. میں نے اگرچہ شروع میں بتا دیا کہ حج میں پڑھنے کی کوئی سی بات نہیں, لیکن کیونکہ سارے مسلمان پڑھ رہے ہیں تو جو مسئلہ نہیں آپ کو بہت آسان لگ رہا کہ بھائی شریعت میں آ گیا تو دوسرے کی ہم بھی نہیں پڑھیں وہاں اتنا آسان ہے دل چاہے گا تو پڑھو. لیکن پہلی دفعہ جو لوگ جا رہے ہیں انہیں چونکہ اتنا ابھی طواف پر اتنی ان کو مہارت ہے تو ان سے گزارش یہ کہ کچھ نہ پڑھیں, زیادہ کوشش یہ ٹھنڈا جس طرح ہے فاصلے کا مسئلہ یہ اس کو. لیکن اگر کوئی آپ کی اتنا کانفیڈنس ہے کسی میں کہ میں ساری شرائط کی پابندی کر لوں گا میرا طواف غلط نہیں, پھر وہ کچھ پڑھنا چاہے تو 3 چیزیں بہترین ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرہ حسنہ و قنا عذاب النار, سبحانک و الحمد للہ ولا الہ الا اللہ و اللہ اکبر. اور دو یہ بھی بہتر یہ ہے کہ کوئی نہ پڑھے, وہ لوگ جو قرآن ہیں وہ بھی نہ پڑھیں اس لیے کہ رش اتنا. لیکن بہرحال بہت دل چاہے تو یہ چیز. اس کے علاوہ کتابوں میں خاص طور پر یہ بڑی والی کتاب میں آپ کو دے رہا ہوں,
بشرطے کہ اس دوران غائب نہ ہو گئی
کہاں چلی گئی.
اچھا خیر
کتابوں کے اندر ساری دعائیں
نہیں, کتاب کا مسئلہ نہیں تھا, ایک اور چیز ڈھونڈ رہے تھے.
اچھا وہاں کہیں نہیں جائے. اچھا یہ جنہوں نے خواتین کو سوکس دیے ہیں ہمارے ساتھی نے, انہوں نے پیروں کو بھی سوکس دے دیے. میں نے ان سے کہا جی کیا آپ کر رہے ہیں آسٹریلیا میں رہنے والی عورتوں کو پاکستان کے فٹیچر سے موزے. کہا جی وہ عورتوں کے پیر ننگے ہوتے ہیں وہ حجاب کے مسئلے کے خلاف ورزی, آپ لے جائیے آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے. میں نے کہا یہ مائر وائر کی موزے پہننے والی عورتیں ہیں, یہ وہ لالو کھیت کے فٹ پاتھ پہ بکنے والے موزے کیسے پہنیں گے؟ اب دیکھیں کہ ان کی بات صحیح ہوتی ہے یا میری بات.
تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ ایسے ایک مومنہ کا تحفہ. اچھا جو چیز اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے کہا تین مسئلے. پہلا مسئلہ کیا پڑھنا, دوسرا مسئلہ کہ میرے حساب سے حج میں دو غلطیاں بہت ہوتی ہیں, ایک سندھے کی اور دوسری کی. دیکھیں نماز میں چار رکعت ہیں اور آپ جب سے ہوش سنبھالا نماز پڑھ, پھر بھی اکثر تیسری چوتھی میں جا کے ذہن الجھنے لگتا ہے, چار تک پہنچتے پہنچتے دماغ پھنسنے لگتا. سواب میں کہہ رہی تھی پہلی دفعہ کر رہی ہے کہ کئی سال کی گیس کی بات کر رہی ہوں, اب سات چکر جبکہ نماز میں تھوڑا کلو بھی ملتا ہے کہ دوسری رکعت میں کلمندہ ہے, کلو سے تشدد ہے, وہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا, تو ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ میری دوسری ہے کہ تیسری. ثواب ساتھ کے ساتھ سے ملا. تو دوسری غلطی جو بہت زیادہ ثواب میں ہوتی ہے وہ یہ کہ آخر آخر میں لوگ بھولنے لگتے ہیں کہ میرا پانچواں چکر ہے یہ فرض ہے. اور یہاں پہ نماز کی رکعتوں میں اگر آپ کو شک ہو گئے تو نماز غلط نہیں ہے, اس کے علاج ہیں کہ سجدہ صاف کر لیں نماز ہو گیا. ثواب کے چکروں میں شک ہو جائے کوئی راستہ نہیں, اتنی تو سہولت شریعت میں بھی ہے کچھ دیر سے ہوتی ہے, پھر بھی سمجھ میں نہ آئے پورا ثواب غلط ہے. میں سن سکتا جو آج کل پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں نو منٹ میں ثواب ہوگا, یہ بھی مشکل ہے کہ کرنا کہاں آپ کا 45 منٹ والا ثواب. باہر آدمی کو کبھی شریعت کا غصہ آ جائے نہیں کرنا مجھے ثواب, قبول کرنا ہے قبول کرے, جہنم میں ڈالنا ہے جہنم میں ڈالنا ہے. یہ مومنین کے جملے ہیں جو میں دوہرا رہا ہوں. 45 منٹ کا ثواب یعنی پورا یہ باقاعدہ انسان جس دن پسینے پسینے ہیں بدن سے تیل نکل آیا اتنا احساس ہو چکا مولانا میں دے دیا یہی ثواب کر. اول تو دل کہتا ہے ہمیں کا ذرا بھول دو اور نہ مسئلہ بتا رہے یہ کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ لوگ شروع میں اس کو بہت لائک ہیں. ارے ہماری میموری بہت یاد ہے, ارے ہم کو بہت یاد ہوتا ہے. میلبورن کے اندر اور سٹی سینٹر میں کوئی چیز یاد کرنا الگ ہی ہے, اور 20 لاکھ کے مجمعے میں خانہ کعبہ کے مختصر سے ذہن میں کتنی احتیاط کے بعد کہ کندھا نہ ہٹے اور ادھر نہ ہو اور ادھر نہ ہو ساتھ چکر بہت کچھ. یہ میرا ٹیکنیکل آبزرویشن ہے کہ آپ ذرا سا بھی لاپرواہ آپ کی خود کو کچھ ذرا سا بھی ایک منٹ کے لیے ایکسیڈنٹ ہونے پر ہو جاتا ہے پورا دباؤ. تو پوری احتیاط آپ کو کرنا ہے, اسی لیے میں دعاؤں کے فیور میں پہلے آدمی کے لیے تو نہیں لیکن جو قافلے کراچی کا بھی جاتا یہ اس مجمع تک کتنے ثواب کر چکے ہوں گے. یہ لوگ ہم سے 20 دن 25 دن پہلے جا رہے ہیں کہ ان پر پریکٹس بھی ہوگی, پھر بھی ہم اپنی کریں گے آپ کا تو پہلے ہی ثواب ہوگا, اس میں امپورٹنٹ حج کا ثواب ہوگا. بجائے کچھ پڑھنے کے ساتواں چکر یہ جاتا ہے کون سا چکر, یا پہلا چکر لگایا جب نماز کی رکھا دوسرا تیسرا چوتھا, اب کس طریقے سے یہ یاد رکھا جائے جو آپ کی مرضی. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے سات جانے کی ایک تصویر دنیا میں ہر جگہ احرام جن سے آپ پڑھیں گے وہ خود فری ملے گا اتنا خالی سال کا, اور جس طرح آپ کی تصویر میں دوسری چیزیں دیتا ہر ایک چکر ایک کہا جنا سات کا مطلب ایک طریقہ. میں نے آپ یہ پڑھی تھی میں آپ کو دے رہا ہوں یعنی جس مومن یا مومنہ نے بھجوایا ہے حاجیوں کی ایک سہولت کے لیے ایک مہینے کا لکھا. دوسرا یہ ہے میں تصویر کے زیادہ فیور میں نہیں, تصویریں ہر ایک ریٹ ملے گی اور 18 دن میں یہ پوری ہو جائے گی تو اگر آدمی پورا اسکیم کر لائف ہوئے تو بعد میں وہ پریشان ہو جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کتنے سادی اس میں ایک دوسرے سے مدد کی جا سکتی کہ آپ دو ساتھ ثواب کر رہے ہیں, عموماً شوہر بھی ساتھ ثواب کرتے ہیں, اگر ایک کو یاد ہے ایک کو شک ہے تو وہ اپنے ساتھی کی بات مان کرتے ہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ثواب کے ہر چکر کو ایک نام دے, جیسے ہمارے یہاں پاکستان کے قافلے میں اکثر سات چکروں کو اس طرح نام دیتے ہیں, پہلے چکر کا نام یا ہوا پھر یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا عباس یا امام زمان جو جن کو چاہیے کی بات تو ہے. تو اپنے یہ پورے چکر میں پڑھا یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا پورا نام یا فاطمہ سمجھ کر کہہ کے یا حسن اگر میری زبان پہ چل رہا تھا تو یہ میرا پانچواں چکر. یہ طریقہ کچھ لوگوں کو بلکہ اکثر لوگوں کو زیادہ بہتر ہے. شریعت کی کوئی چیز نہ تصویر کا شریعت سے تعلق ہے نہ ساتھی کی مدد کا, نہ ہر چکر کو ایک نام دے کر پورے چکر میں نام زبان کرے گا جب کبھی بھی شک ہوگا کہ کون سا چکر ہے آپ نے دیکھا میں یہ اصل کہتا ہوں اس کا مطلب یہ میرا خاص ہے. پھر میں بتا دوں زیادہ غلطی ہوتی ہے پانچویں کے بعد, پانچ تک تو ذہن دیکھ کر الرٹ کرتا ہے,
چھٹے اور ساتویں میں ذہن ہے اور یہاں کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی سجدہ صاحب کر لیں یا خالی ایک چکر آخر میں لگا دیں پورا طواف کریں سلے ہے جیسے طواف کریں. اگر اس لوگ پرانے حج اور عمرے شک ہو گیا تھا اس کو چھوڑ کے آ جائے تو وہ بھی ان کو مکمل کرتا تو دو غلطیاں دو چیزیں میں نے کہیں بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں یا غلطیاں ہوتی طریقے کے بعد آخر کے تین مسئلے تھے نا اس میں ایک پڑھنے کا مسئلہ ایک گننے کا کاؤنٹنگ بہت اور تیسری اور آخری چیز یہ جو 13 میٹر والا مسئلہ آیا نا اس کے اندر سب آ کے یہ ہوتا ہے یہ آگاہ سوئی ہر کو مسئلہ بتا رہا ہوں آگاہ سوئی کے اعتبار سے نہیں بات نہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کا امکان 13 میٹر ہے اگر وہاں پہ کھانے کا بہت خصوصاً آخری دنوں میں بھی اور شروع میں بھی جیسے میں نے کہا انڈیا پاکستان کی عورتیں کانچ کی چوڑیاں پہننا نہیں چھوڑ وہ ٹوٹ جاتی ہے مجمع میں اٹھتے رہے سنتر ہے پتھر ہے بہت گرد و غبار بہت ساری چیزیں پھر اتنا مجمع ہے کبھی بہت پریشر پڑا تو کوئی چولہا آدمی مریض آدمی پیشاب نکل گیا کہنے کا بہت کچھ گندگیاں کچھ نجاست پہ آتی جاتی ہے مینٹیننس وہاں وہ 70 انسان کرتے ایسا نہیں کہ ہے کہ کرتے تب کیا ہوتا ہے کہ وہ فوراً صفائی کرنے والے آتے ہیں وہ خاص واقعہ ہونا ضروری نہیں ہر 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اور وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ نمازوں کے ٹائم سے ہٹ کے وہ لوگ صفائی کریں اور وہی ہمارا عمرے کا ٹائم ہوتا ہے ہم بھی نمازوں کو اوائڈ کرتے ہیں تو اب آپ طواف کر رہے ہیں اچانک سامنے صفائی کرنے والے آتے وہ ذہن کے چھوٹے چھوٹے پورشن بناتے رسی کی مدد سے راستہ روکتے ہیں اس کو صاف کرتے ہیں تو آدھا کھل کے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آپ کے سامنے 13 میٹر کے اندر آ رہا ہے بات صحیح ہے لیکن ابھی ہم مجمع تو نہیں ہے یہ تو نارمل سرکل کے سامنے بات کی بار آگے ہے کہ اگر وہ آپ کے سامنے 13 میٹر کے راستے کو روک کے کھڑے ہو تو حج نہیں کہ یہ کہا جائے کہ حج میں باہر کے جانا آپ ایسے انتظار کریں وہ یہ انتظار کرنے میں جو ٹائم ویسٹ ہوگا یہ ماں تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ لیکن اگر انتظار ممکن نہیں ہوگا مجھے بہت پریشان بننے کا پڑھ رہا ہے جو آپ کو ہٹا رہا تو آپ پھر وہی مسئلہ آپ یہ جو مسئلہ میں بتا رہا ہوں یہ کارے مارا نہیں کہ آپ کے سامنے رسی ہو کے انہوں نے راستہ بند کر اچھا خطرہ وہ بڑا راستہ بند کر اب آپ باہر یوں نہیں چاہے آپ کو یہاں کتنا عجیب لگ رہا ہو لیکن وہاں بیٹھی نہیں ہے نہ تو مرنے کا انتظار کرے اب میں اسی وجہ نہیں بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ اس طرح کرنے کو کیوں کہا کیونکہ ساری تبدیل کیا اس کے ساتھ آپ کا طواف مکمل ہوا جیسے ہی طواف مکمل ہوا ابھی آپ حج کا پہلا پارٹ مدینے سے آگے کر رہے ہیں احرام مدینے سے کہیں کیا رہے تھے کھانے کا طواف اب اس طواف کی وہ رضت ہے یہ نماز مقام ابراہیم جو ہے کھانے کعبہ کے دروازے کے سامنے گولڈن کلر کا گلاس کا ٹیبل بنا اتنی ہائی ہوگی اس کے اندر وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہوں گے اگر کے ابراہیم نے سب کو بلایا اب ہمیں وہ اگر نماز پڑھنا ہے تیسرا واجب نماز کا اس کا بالکل وہ طریقہ ہے جو فرض کی نماز کا بلکہ ایک اور آسان ہے فرض کی نماز تو مردوں کو آوازیں بدل پڑھنا کباب کی نماز آپ کی مرضی ہے زور سے پڑھے آئندہ کا اور سے بھی اور مگر طریقہ بھی تو فرض کا ہے نیت سے پڑھا بڑی چینی سے ہوں حج کے اقتدام سے عمرہ تمرتوں سے طواف کی نماز پڑھتا پہلے اس نے اپنا حج بتائیے کون سا اور بھی سے یاد کر کے ہر آدمی اس کا حج کیا نیت کے دوسرے ٹکڑے میں یہ بتائیے کہ آپ فرض پاس کر رہے ہیں کہ کبھی تو فرض کر رہے ہیں عمرہ تمام اور تیسرے میں بتائیے کہ فرض پڑھا کر کون سا پڑھ نماز پڑھا نیت بھی ہوگی اس طرح کھڑا ہونا کہ مقام ابراہیم کے آپ کے سامنے آئے اور خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے خانہ کعبہ تو آئے یہ نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑی ہے یعنی آپ کا ڈائریکشن مقام ابراہیم کا بالکل پیچھے مل جائے جگہ تھوڑا دان تھوڑا پانی کو گھر اندر کنٹینیوس سفر چلی گئی تو جہاں تک آخری سفر وہاں تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اسی لیے میں ویسے کتاب کا یا جنرٹری کا آدمی نہیں اس میں کچھ لوگ ہیں لیکن اصول ہماری سبھی کتابوں میں لکھا کہ جتنا آپ پیچھے جائیں گے یہ اینگل جو ہے نا یہ زیادہ براک براک ہوتا ہے مسئلہ جو ہے مقامی ساری سے پیچھے نماز پڑھ تو پیچھے کا مطلب پہلی سب سے تین آدمی کی، دوسری سب سے پانچ سال کا، جس میں سب چوری ہوتی جائے گی. لیکن خیر آپ کے لیے مسئلہ بتانا اس لیے بیٹھا ہے کہ آپ کو اتنا مشہور ہے، اتنا بدنام ہے اور پیچھے کی جگہ بنتا. اس نماز میں دو بہت اہم مسئلے ہیں، ایک مسئلہ عوام کے اعتبار سے اہم ہے، چلیے کے اعتبار سے اس کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل خالی کی طرح سے نماز پڑھنا ہے مقام کے راجی سے بھی. اور میں نے عرض کیا نا کہ اگر بالکل خالی جگہ ہے جیسے آج تک جو ہمارے ساتھ نہیں جانا تو وہ تو میں بھی ہمیشہ پہلے عمر میں اس طرح نماز پڑھتا تھا کہ میری پریشانی مقام کے راجی سے سزا وہ بھی اتنا راضی نہیں تھا، لیکن ایک سہولت نہیں جانا آپ کو تو کافی پیچھے جانا پڑے جہاں تک سفر میں نہیں کوئی پرابلم. اس مجمع کی وجہ عورتوں کو ایک آسانی ہے، اس لیے کہ آج جب مجمع تھا عورتوں کو مقامی ابراہیم کے پیچھے آنے نہیں دے، وہ کونے میں جگہ ہوتی ہے کسی طرح جہاں سے زمزم کا کنواں آئے ہوتا وہ تو مجبوری کی وجہ سے چل جاتی تھی نماز پڑھنا چاہتا وہ غلط. آج کل جتنا زیادہ ہم سفارے کنٹرول ختم ہو جاتا تو اب آج کل عورتیں بھی مقامی ابراہیم کے پیچھے آ سکتی ہیں. اتنے ساری تقریر میں مجمع کی وجہ سے پہلا فائدہ کا مزہ آپ سن رہے ہیں، ورنہ آپ کو ہر چیز نقصان نہیں جا رہی. تو وہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جنہیں کم مجمع میں وہ مقام ابراہیم والے مسئلے سے محروم کر دیتے، شریعت مجبوری کی وجہ سے ہم کی نماز کو درست کر دیتے. کم مجموعوں کو کہتے ہیں تو وہ بالکل ادھر جانا جہاں مقام ابراہیم سامنے ہوتا ہی مجمع زیادہ ہے اور اب مذہب کے ساتھ ہوتے ہیں تو مقام ابراہیم کے پیچھے. اور جیسا میں نے کہا اگر سفے چلی گئی نماز پڑھنے والے تو جہاں تک آپ کو جگہ حل رکھتا یہ نماز وہ بھی بڑی مشکل طریقہ مشکل نہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے سواب کرنے والے یہیں سے تو سواب کر مجمع اتنا زیادہ ہے کہ سواب کرنے والے مقام ابراہیم کے پاس آپ نماز پڑھ رہے ہیں جس کو آپ ٹیچر میں جائیں گے وہ آدمی آپ کے اوپر جائیں کوئی آدمی اگر آپ کے اوپر سے گزر جائے تو نماز پڑھ اس کو سوچنا ہے اس کا ثواب غلط ہے کہ نہیں آپ کی نماز پڑھی پتا نہیں کس کے سارے آدمی آپ کے اوپر سے گزرے. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ چھپا ہو گیا نہیں ہم مر جائیں گے وہ مر جائے تو خلاصہ یہ کہ ثواب کے بعد دو اثر نماز ثواب آپ کو مقامی ڈرائیو کے پیچھے پڑنا جہاں تک سفر کریں گے دو صحیح پر بالکل پھنس جاتا ہے وہ پتا نہیں کیا نمبر جب آپ پہنچ رہا تھا مقام ابراہیم کے پیچھے وہاں کوئی مارکیٹ کچھ نہیں تو دوسرا گھر پر مارکیٹ کا فرض ہے مارکیٹ مارکیٹ کے فرض سے ویسے ہی آپ کو پرمیشن ہے کہ آپ نماز پڑھ سکتے بغیر مجبوری کے. تو پچھلے گھر کا مسئلہ مدینہ میں بیٹھا ہے جہاں پوری مسجد کارپیٹ ہے مسجد مکے میں جب رش کم ہے تب بھی وہ کارپیٹ چھوٹے والے رکھتے ہیں جس میں دو کارپیٹ کے بیچ میں کھلی جگہ ہوتی ہے ایک سب کے سائز مدینے میں تو فل کاٹ ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے جو آپ کے بنتا ہے. تو مقام ابراہیم کے نیچے لوگ پوچھتے ہیں رشتے کا کہاں پہ کوئی رشتے دار کی ضرورت نہیں جو فرق ہے اسی کے ساتھ دوسری بات کا خیال رکھیے وہ یہ کہ آقا خمینی اور خامنائی فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھی ہے تو نماز میں عورت اور مرد کا کوئی مسئلہ ہے چنانچہ ان کی تکلیف کرنے والے مرد اور عورتیں ان کے لیے اپنی بات ضرورت آپ نے کوئی فرمان نہیں جب آپ نماز پڑھیں تو اگر مرد ایک بات کا خیال کرے کہ اس کے آگے کوئی عورت نہ دانے اور بانی بھی ایک بارش کے کم میں کوئی عورت نہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کو لوگ وہاں بھول جاتے آپ نے کمیڈی اور خاندان عورت مرد کے نمازوں میں فاصلے کا نظر ہی نہیں مانتے چاہے وہاں ہو چاہے گھر میں آگے کی ساری کہتے ہیں گھر میں تو عورت اور مرد میں دس ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے ایک ہی آنے والے لیکن جہاں مجمع زیادہ ہے تو آگے کی ساری بھی آگے سمجھنے والا فتوا لگتا ہے کہ پھر جیسے کی جگہ میرے نماز پڑھ صرف آگے کوئی مسئلے نہیں اس کے عورت کے لیے بھی ہے اور مرد کے لیے کہ جب عورت نماز پڑھے تو وہ اس بات کا خیال کرے کہ اس کے دائیں اور بائیں ایک بدر بارش خالی بارش کوئی اور مرد نہیں اور جب اس کے پیچھے بھی کوئی مرد نہ ہو ہاں وہ شروع کر دے نماز پھر کوئی مرد آ کے بیٹھ گیا تو اس مرد کی نماز غلط ہے پہلے شروع کرنے والی عورت کی نماز عورت تو رائٹ لیفٹ اور بالکل اپنے جب سب کو پیچھے دیکھا بہائنڈ لیکن صرف ایک والد کا فاصلہ ہو تو کچھ کر دیا. جہاں پہ ایک والد کہنا مذاق ہو سکتا ہے لیکن ایک والد ہاتھوں میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن بات اتنا فریش ہوتا ہے اتنا آدمی سوئے ہو کے نماز پڑھتا کہ وہاں کے مسئلے کی ضرورت ہے. اگر بہت مجبوری ہے تھوڑا ویٹ کر لے اور اس کے دائیں بھائی کے مرض ہے وہ اپنی نماز ختم کرے پھر بھی نہیں صحیح مسئلہ مرض کر جب آپ نماز شروع کریں تو آپ کو رائٹ لیفٹ اور آگے لکھنا ریزن ایک بارش کچھ بھی نہیں نارملی آپ کو ویٹ بھی آسان مل جاتا ہر میں یہاں صرف یہاں مقام ابراہیم سے پرابلم آتا ہے اس کو چیک کر لیجیے. جیسا میں نے کہا اگر واقعہ آپ دیکھیں کہ کوئی اور ہے تو وہاں سے ہٹ کے جا سکتے ہو تو ہر جگہ ہے نہ ہٹنا ممکن نا دو ہی رقم نماز پڑھیں گے سب مسلمان دو رقم کسی گھر میں جیسے ہی وہ ختم کرے ویسے ہی آپ اپنی نماز شروع کریں. تو دیکھا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا خیال کرنا جب کہ دو رقم نماز مکمل ہو تو اب چودہ واجب ہو گئے. وہ ہے جو بہت ہی مشہور ہے مریضوں کی وجہ سے کہ صفا مروہ دو پہاڑیاں جس میں حضرت حاجرہ بنی.
یہ جو خانہ کعبہ کے ذہن میں یہ جو لکیر بنی ہے ادھر ایک ٹیوب لائٹ لگی ہے اسی کی سیٹ میں آپ آگے بڑھو سبر مسجد شروع ہو کے آگے بڑھ گئے وہ بچے چلے جائیے اسی طرح سے خود بخود آگے چھوٹی سی پہاڑی پر پہنچ گئے. وہ پہاڑی کچھ اس طرح کی ہے جیسے یہ کورڈ ہال ہے نا ایسے ہی ایک ہال ہے تقریباً 400 میٹر بڑھا ایک طرف چھوٹی سی پہاڑی ہے صفا دوسری طرف مروا. پہچان یہ ہے کہ خانہ کعبہ سے جب آپ آئیں گے تو پہلے صفا پہاڑی پڑے گی صفا اس کے بعد ایسے ہی کورڈ ہال چلا گیا پورا کورڈ آخر تک وہاں مروا ہے اس کے درمیان 7 مرتبہ آپ کو آنا جانا لیکن اس میں کوئی ٹیکنیکل مسئلے ٹیکنیکل مسئلے تو آپ سے مکمل ہو گئے. نماز میں صرف ایک عورت مرد کا خیال کر رہا تھا وہ بھی صرف آگے سو گیا. اب صحیح کرنا صفا پہاڑی میں جو خانہ کعبہ سے کلو میں کھڑے ہو جائیے نیت کریں حج اسلام کے حج عمرہ تمتع کے لیے صحیح کرتا ہوں. یا اگر میں اپنے چچا کا حج کر رہا ہوں چچا کے حج کے بدل کے یہ حج عمرہ تمتع یہ بتایا پہلا پار صحیح کرتا ہوں بس یہ نیت کیجیے اب اس میں آپ چلے جائیے بلکہ سارا مدنہ جا رہا ہوں 400 میٹر دور آپ جائیں گے جانے کے بعد دوسری پہاڑی وہاں پہنچیں گے یہ ایک چکر واپس وہاں سے ٹرن کر کے دوں آئیں گے یہ دوسرا چکر. بیچ میں سعودی حکومت نے ایک ریلنگ بنا دی تاکہ آنے اور جانے والوں کے راستے لگے اور وہیں پر ایک ویلچیئر کا راستہ ہے کہ جو لوگ خود صحیح نہیں کر سکتے وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کے بھی ویلچیئر کے اوپر بھی صحیح کر سکتے. اگر فری ویلچیئر ملی تو آج کل تو مل جاتی ہے آخر میں شاید میرے شاید نہ ملے اگر مل جائے تو آدمی خود اپنے رشتے دار کو اس میں بٹھا کے صحیح کروائے ایک صحیح میں دونوں کی صحیح ہو جائے وہ اپنی نیت کریں ہم ویل چیئر چلا کے اپنی نیت کریں دونوں کی صحیح ہو جائے. البتہ اس میں رشتے دار ضروری نہیں آپ دیکھا کوئی آدمی دوسرے کی مدد کر سکتا کھلا کر صفا پہاڑی سے مروا پہاڑی پہ جانا ایک چکر ہے واپس آنا دوسرا چکر پھر جائیے اور پھر آئیے تیسرا اور چوتھا پھر جائیے پانچواں پھر آئیے پھر آپ جائیں گے تو ساتواں چکر مروا پہاڑی جو بالکل سامنے ہے تقریباً 2 فرقان کے فاصلے پر وہاں مکمل ہوگی. صحیح شروع یہاں سے ہوئی ہے ختم وہاں. اس کے اندر صرف ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ 7 چکر لگا وضو کی شرط میں اس کے درمیان اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں ڈائریکشن کا اتنا مسئلہ نہیں معاملات کا اتنا مسئلہ نہیں یعنی اس کی آپ ہر ایک چکر کے بعد چاہیں تو سینی پہاڑیوں پر سے کسی سے کچھ دیر بیٹھ کے آرام کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ کنٹینیو بہتر تو یہی لیکن اگر آپ ہر چکر کے بعد یا شروع کے 2-3 چکر میں جوش ہوتا ہے پھر پھنسنے لگے تو کوئی اس میں پابندی نہیں ہے صرف 7 چکر لگا. لیکن یہاں بھی لوگوں کے دل میں خیال آتا ہوں کہ بھائی کچھ پڑھنے کی بات کریں تو یہ جو کتاب آپ کو دی جائے گی اگر آپ عربی اور اردو پڑھ سکتے ہیں تو اس کتاب کے اندر صحیح کی ساری دعائیں ہیں اور دعائیں وغیرہ پڑھنا مشکل ہو تو وہی درود سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور آخر اور اس کے ساتھ ربنا آتینا. صحیح میں بھی 7 چکروں کی گنتی ذہن میں رکھنا ضروری ہے اس میں بھی وہی چکر لیکن اس میں ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آدمی کو ایک اشارہ یہ مل جاتا ہے اپنی ڈائریکشن دیکھ کر کہ بھائی صفا پہاڑی سے مروہ جب جا رہے ہیں تو جو بھی آپ کا چکر ہوگا وہ تاق عدد یا آڈ نمبر میں ہوگا, یا پہلا یا تیسرا یا پانچواں یا ساتواں, اور جب آ رہے ہیں تو جو بھی ہوگا وہ ایون یا جفت ہوگا, یا دوسرا یا چوتھا یا چھٹا. شک کے عالم میں اتنا کلو بھی مل جائے تو آدمی مسئلہ حل کر لیتا. لیکن اس میں بھی اگر آدمی تصویر پر گنے یا کوئی نام لے کے گنے تو بہتر. البتہ میں اپنی ذاتی بات بتاؤں کہ 35 قافلوں کو میں نے حج کروایا ہے اور عمرہ, حج اور عمرہ ملا کے, صحیح کی گنتی آج تک ایک کیس نہیں آیا, اور طواف کی گنتی ہر قافلے 8 سے 10 کیس ہوتے تھے. چونکہ سامنے تو میں ہوتا تھا, ٹارگیٹ میں بنتا, مجھے پتا تھا کہ یہ آدمی نے کوئی ایسی بات نہیں کہی, میرے احترام کی وجہ سے چپ رہا, لیکن انداز دیکھنا گھورنا وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے دل پہ اس وقت کیا گزر رہی ہے مولانا کے حوالے سے. تو یہ تو وہاں کے لوگ ہیں جہاں احترام کرتے ہیں, یہاں آسٹریلیا والے تو احترام بھی کوئی چیز نہیں جانتے, تو یہاں تو اور زیادہ مجھے ڈر لگ رہا, اسی لیے میں اتنا زور دے رہا ہوں اس مسئلے پر. اگرچہ میں تو سیکنڈ نمبر پر ہوں, ویسے مسئلے بتانے والے حجت الاسلام ڈاکٹر شیخ باقری صاحب ہیں, ایسے ٹیکنیکل مسئلے انہیں سے پوچھ لیجیے گا. اچھا خیر, جہاں پہ کوئی غصے کی بات یا لڑائی جھگڑے کی بات نظر آئے, اچھا اب دیکھیے مکمل حج کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا, صرف ایک آخری چیز بچی. ہم احرام باندھ کے مدینے سے آئے تھے, پھر ہم نے طواف کیا, دوسری چیز, تیسری چیز نماز پڑھی, چوتھی چیز اس پہاڑی کی طرف جا کے ہم نے سعی کی. پورے عمرے میں سب سے تھکا دینے والی چیز یہ سعی ہوتی ہے, لیکن ویسے بڑی سیدھی سادھی, جانا ہے آنا ہے, جانا ہے آنا, چار چیزیں. پانچویں اور آخری چیز اس کا نام ہے تقصیر. نام اگر مشکل لگے تو نام کی کوئی اہمیت نہیں, تقصیر. تقصیر کا مطلب یہ ہے کہ ساتواں چکر جہاں آپ کا کمپلیٹ ہو رہا, وہ آپ نے سنا کہ اسٹارٹ یہاں سے ہوگا, یہ صفا پہاڑی اینڈ وہاں ہو, وہاں پر آپ کو اپنے سر کے تھوڑے سے بال کاٹنا ہے. احرام کی حالت میں بال کاٹنا حرام تھا, مگر اب احرام سے آپ نکل رہے ہیں, یہاں پہ احرام اتر رہا, بالکل روزے کی طرح, کہ روزے میں کھانا پینا حرام ہے, لیکن جب روزہ ختم ہوتا ہے تو افطار آپ کھانے پینے سے ہی کرتے ہیں, کیونکہ یہاں روزہ مکمل ہو رہا. تو احرام کی حالت میں جب آپ نے مروہ پر ساتواں چکر کمپلیٹ کیا, جس کو صحیح کہتے ہیں, اب اپنے پاس اپنے ساتھ کینچی بھی لے کے جائیے تو اچھا ہے, ورنہ وہاں بھی 1 ریال 2 ریال میں وہ کینچی دے دیتے ہیں, پرمنٹ نہیں دیتے ہیں, اس کو جیب میں نہیں ڈالیے گا, واپس کرنا ہے خالی بال کاٹنے کے لیے کینچی دیجیے گا. ویسے مشورہ یہی ہے کہ جب آپ عمرے کے لیے احرام باندھ کے آئے تھے مکے تک, مکے سے جب آپ گھر سے خانہ کعبہ جائیں تو دعاؤں کی کتاب اور کینچی اور یہ تسبیح جو آپ کو دی گئی, یہ اور ایک اور چیز وہ میں ابھی بتاتا ہوں, یہ ساتھ لے کے جائیے. آخری چکر میں وہ کینچی نکالیے, تھوڑے سے بعد, کوئی پابندی نہیں ہے, سر کے اوپر ہوں, دائیں ہوں, بائیں ہوں یا ناخن, اسے آپ کاٹیے. نیت جن کا واجب حج ہے, حج اسلام کے عمرہ تمتو کا, اب لفظ سنیں, احرام اتارنے کے لیے تقصیر کرتا ہوں, یا یہ لفظ بڑھ گیا احرام اتارنے کے لیے, کیونکہ جیسے ہی آپ تقصیر کریں گے یعنی تھوڑے سے ناخن کاٹیں, لیکن زیادہ بہتر ہے بال, تھوڑے سے بال کاٹیں, ذرا سے بال آپ نے لیے اور اس کے بعد کیسی سے کاٹ دیے, لیکن جیسا میں نے کہا کہ اگر بال بہت کم ہو یا نہ ہو تو ناخن بھی چل جائیں گے. جیسے ہی آپ نے اس کو بالوں کو کاٹا, اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا, پہلا حصہ حج کا, اور احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی. بے شک آپ نے چادریں پہنی, لیکن اب یہ کوئی اس کی اہمیت نہ رہی, چنانچہ اب آپ یہاں سے گھر جائیے, اگر بلڈنگ میں پانی ہو کبھی کبھار پرابلم ہے تو نہائیے دھوئیے, اپنا عام لباس پہن لیجئے ٹل 9 فروری جب حج کا دوسرا حصہ شروع ہو. اور اگر حرم سے مکان عموماً ہم لوگوں کے دور ہوتے ہیں جو آخری تاریخوں میں جاتے ہیں, اور اگر آپ کا دل چاہے, آپ نے دیکھا کہ جی ابھی رات کے 3 بجے عمرہ مکمل, ساڑھے 4 یا 4:45 فجر کی نماز ہونے والی, تو وہاں سے جا کے آنا تو مشکل ہے, یہیں ٹھہر جاؤ, کوئی بات نہیں, آپ کا احرام اتر چکا ہے, عمرہ مکمل ہو چکا ہے, اب یہ چادریں بالکل نارمل ڈریس, جیسے ابھی میں چادریں پہنے ہوئے تھا, کوئی پابندی نہیں, کوئی شرط نہیں, اسی میں اب آپ رہیے, گھر جانا چاہے گھر جائیے, وہیں رہ کے عبادت کرنا چاہے عبادت کیجیے. لیکن آپ کو معلوم کہ میری تقاریر میں لیکن بہت آتے ہیں, اور خاص یہ مسائل تو بغیر لیکن کے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. لیکن کیا مسئلہ,
مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا احرام اترا جب آپ تفسیر کریں گے، شریعت نہیں اتری. مرحوم علامہ ذیشان اجر جوادی صاحب ہر سال ہمارے قافلے میں حج کی تقریر کرتے تھے. حج یہ پہلا حصہ ہے جو مکے میں کمپلیٹ ہو رہا، دوسرا حصہ منا میں کمپلیٹ ہوگا. تو جب منا میں بھی اسی طرح سے احرام اترتا، کیا عورتوں کے لباس نظر آتے تھے، فرماتے تھے کہ پہچان نہیں ہو رہی ہے کہ منا ہے کہ مینا بازار. تو اس کا خیال رکھیے گا کہ آپ حرم میں ہیں، خانہ کعبہ میں ہیں، حج میں بھی کوئی گناہ نہ ہونے پائے. کیا مطلب اس کا؟ کہ اب مردوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، عورتیں جب ساتویں چکر میں پہنچیں گی تو اپنا احرام اتاریں گی، چادر وادر کچھ نہ اتارے، تھوڑے بال کاٹنا ہے، نامحرم بال نہ دے. تو ہمارے یہاں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قافلے کی 10 عورتیں ہیں، وہ ایک سرکل بنا کے کھڑی ہو گئی، درمیان میں ایک عورت ذرا سی اپنی چادر اٹھائی، بالوں کے لٹ کہیں سے کاٹی، پھر وہ سرکل میں آ گئی اور دوسری عورت گئی. لیکن آپ وہاں دوسری احتیاطیاں دیکھیں کہ پورے پورے احرام کی چادریں اترتی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم آخری واجب پہ عمل کر رہے ہیں. وہ واجب نہیں، وہ حرام طریقے سے واجب پہ عمل ہو رہا. لیکن خلاصہ یہ کہ سعی کے 7 چکر ہیں، کچھ نہیں ہے چکر میں، خالی چلنا، جانا ہے اور آنا. البتہ کوئی کھلا میدان نہیں ہے، کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی پہاڑ ڈیزرٹ نہیں ہے، ایسا کور ہال ہے. آپ نے قینچی سے بال کاٹے، اب آپ کا احرام اتر گیا اور احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی. یہ پہلا حصہ مکمل ہوا. باقی انشاءاللہ مسائل دوسرے حصے کے بارے میں آئندہ تقریر میں بتائے جائیں گے، جو انشاءاللہ مکہ مکرمہ میں اس دن ہوگی جس دن آپ کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہوگا. لیکن ابھی آخر میں کچھ مختصر سے باتیں. پہلی مختصر بات تو یہ ہے، زیادہ نہیں، مسائل مکمل ہو گئے کہ ابھی ہم جائیں گے مدینے تک، ہم پر کوئی واجبات کی پابندی نہیں. مدینے کے اندر دنیا کی دوسری اہم ترین مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد النبوی. وہاں پہ نمازیں پڑھنے کا بڑا ثواب ہے. لیکن مدینے سے واپسی پر ہمارا حج شروع ہوگا، جس کا پہلا حصہ عمرہ تمتع ہے، جس میں 5 چیزیں واجب ہیں. احرام پہنیں گے مدینے سے، باقی 4 چیزیں مکے میں آ کے کریں گے، طواف، اس کی نماز، صفا مروہ کی سعی اور اپنے بال کاٹنا. اس دوران مکے اور مدینے میں ایک مسئلہ آپ کو اور پیش آئے گا، اور وہ مسئلہ ہے نمازوں کا. نمازوں کا مسئلہ یہ ہے دیکھیے کہ ایک چیز ابھی میرے ہاتھ سے گر گئی ہے، اگر مل جائے تو بہت ہی اچھا. وہ یہ ہے کہ مدینے کی مسجد پوری کارپیٹڈ ہے. جیسے یہ آغا خمینی اور خامنائی کے مقلد اجازت دیتے ہیں کہ مکے مدینے میں کارپیٹ پہ سجدہ جائز، آغا خوئی منع کرتے ہیں، کہتے ہیں مکہ ہو کے مدینہ جب تک آپ کو صحیح جگہ مل سکتی ہے آپ کارپیٹ کے اوپر سجدہ نہیں کر سکتے. تو ہم لوگ اپنے قافلے والوں کو لکڑی کی بنی ہوئی ایک تسبیح دیتے ہیں، 100 دانے کی نہیں، 30 دانے کی یا 35 دانے کی، کیونکہ تسبیح بنانے والے سے بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کاؤنٹنگ نہیں ہے، تو وہ اپنی مرضی سے دانے ڈال دیتا ہے، کسی میں 30 کسی میں 32 جیسا اس کا موڈ ہوا. تو وہ جب آپ کے پاس تسبیح آ جائے، ایک ایک تسبیح ہر حاجی کے لیے میں لے کر آیا ہوں، تو اس کے دانے گن لیجیے گا. اگر آپ کو یہ تسبیح کے طور پہ استعمال کرنا، اصل مقصد اس کا یہ کہ وہ تسبیح لکڑی کی بنی ہے تو اس کے اوپر سجدہ جائز. تو اگر کوئی کے مقلدوں کو تسبیح دی جاتی کہ وہاں پہ اگر کارپیٹ ہو اور آپ کو وہاں نماز پڑھنا ہو تو اس طرح سے اپنے سامنے تسبیح رکھیے، جیسے بہت سے لوگ نماز میں تسبیح رکھتے ہیں، سجدے کے وقت اس پہ سجدہ کر دی. لیکن آغا خمینی اور خامنائی والے کوئی ضرورت نہیں ہے اس احتیاط کی. البتہ کبھی وہاں کی حکومت بھی بڑی سینسیٹیو ہوتی ہے، تسبیح چھین لیتی ہے، تو وہ ایک آدھ دن کے بعد ہی چھینیں گی، اسی وقت تو نہیں چھینیں گے نا. تو پھر اگر یہ مسئلہ پیش آ جائے، اور انشاءاللہ میں وہاں ہوا تو آپ کو باقی مسئلہ بتاؤں. تو یہ تسبیح آغا خوئی کے مقلد مسجد النبوی میں وہاں استعمال کرے جہاں ہو، ایسی جگہ پھنس جائیں کہ نماز بھی پڑھنا ہے وہاں کارپیٹ، اس کو بھی اس طرح استعمال کریں، نماز کے بیچ میں ہاتھ میں رکھیں، سجدے کے لیے جائے تو اس پہ سجدہ کریں. بہرحال وہ اس مقصد کے لیے آپ کو ابھی دی جا رہی ہے. دوسری بات، مدینہ اور مکے دونوں میں ہمارا قیام 10 دن سے کم ہے، تو دس دن سے کم جب آدمی کہیں ٹھہرے تو اپنی جو ڈیلی نمازیں ہیں وہ قصر پڑھنا. مگر مکے اور مدینے کی جو مسجد, اس کے اندر آپ کو اجازت ہے چاہے قصر پڑھیں چاہے پوری پڑھیں. وہ لوگ جو دس دن سے کم, ہم لوگ. لیکن مسجد کے باہر اگر کوئی نماز آپ کو کبھی مجبوری میں گھر میں پڑھنا پڑ جائے تو وہ آپ قصر ہی پڑھیں. اگرچہ آغا سیستانی نے اجازت دی ہے کہ پورے مکہ اور مدینہ شہر میں آپ کو اختیار, لیکن ان کے مقلد بہت کم. آغا خامنہ ای بھی کہتے ہیں کہ پورے شہر میں آپ کو اختیار, ان کے بھی مقلد کم. امام خمینی کہتے ہیں کہ نہیں, صرف مسجد کی جو باؤنڈری وال ہے وہاں تو اختیار, اس کے باہر اگر آپ دس دن سے کم ہے تو نماز قصر پڑھنا. تو اگر گھر میں پڑھنا پڑے یا مدینے اور مکے کی باہر کی مسجدوں میں جو زیارت کے لیے جاتے ہیں تو قصر پڑھیے. آغا خوئی فرماتے تھے کہ پرانے مکے میں جو رسول کے زمانے کا تھا اجازت تھی, آپ کو آپشن تھا, نئے مکے میں آپشن نہیں. اور جو قافلے ویسٹرن کنٹریز سے خصوصاً عربوں کے آرگنائزیشن میں جاتے ہیں وہ زیادہ تر نئے مکے میں ٹھہرتے ہیں. تو خلاصہ ایک اصول یاد رکھیے گا کہ کیونکہ ہم لوگ مدینے میں بھی دس دن سے کم ہیں, مکے میں بھی دس دن سے کم ہیں, اس لیے ہماری نمازیں تھرو آؤٹ قصر رہیں گی. یہاں سے پلین کا سفر ہے اس میں نماز آئے گی وہ قصر, جدہ ایئرپورٹ پہ کوئی نماز ملی تو قصر ہے, مدینے میں نماز قصر ہے, بٹوین مدینہ اینڈ مکہ نماز قصر ہے, مکے میں قصر ہے, عرفات منا میں قصر ہے, واپس آنے تک قصر. صرف جو نمازیں آپ مسجد میں پڑھیں گے یعنی خانہ کعبہ والی اور روضہ رسول والی, وہ نمازیں آپ کو آپشن ہے چاہے قصر پڑھیں چاہے پوری. اور آخری مسئلہ جس کے بعد پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا, صرف ایک مختصر سی گزارش کے ساتھ, وہ آخری مسئلہ یہ کہ مکے اور مدینے کے اندر برادران اہل سنت اور ایگزسٹنگ جو پیش نماز ہے اس کے پیچھے نماز جماعت پڑھنے کی اجازت. مگر طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت جماعت کی کریں گے, مثلا آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں, آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں, نیت جماعت کی کریں گے, پوری نماز آہستہ آہستہ خود پڑھیں گے آہستہ آہستہ. لیکن مغرب کی نماز میں مسئلہ کبھی ہوتا ہے کہ ہمارے ان کے ٹائم میں جو دس منٹ کا گیپ, اگر ابھی ہمارا ٹائم نہیں آیا اور ان کی جماعت کھڑی ہو گئی تو اس صورت میں آپ کو قضا پرانی نماز ان کے ساتھ پڑھ لیں اور بعد میں اپنی نماز پڑھیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہاں اذان کے بعد انتظار کرتے ہیں کہ پورے لوگ مسجد میں آ جائیں تو کبھی اس میں دس منٹ پورے ہو جاتے ہیں, ٹیکنیکل چیزیں بعد میں. چھوٹے چھوٹے اور بہت سارے مسئلے, لیکن اب آپ بھی تھکنے لگے ہوں گے اور میں اتنا تو نہیں تھکا ہوں, ابھی تین گھنٹے کی تقریر اور کر سکتا ہوں, لیکن فی الحال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں صرف چند گزارشات کے ساتھ. دو گزارشات ہیں, پہلی تو مردوں اور عورتوں دونوں سے, یہ ہم اپنے قافلوں میں یہ ایک چھوٹا سا گفٹ پیک دیتے تھے, اگر گفٹ پیک سے آپ کسی دھوکے میں نہ آئیے, چپلیں رکھنے کے لیے. وہاں پہ ایک بہت کامن پرابلم ہے کہ لوگوں کی جوتے اور چپلیں کھو جاتے ہیں. کراچی سے آنے والے, بلکہ شاید اب تو لاہور میں بھی شروع ہو گیا, یہ چپل اور جوتے رکھنے کے لیے تھیلی دی جاتی ہے. یہی ساری چیزیں تھی جو مجھ کو اٹھا کے لانا پڑی تھی, تو یہ ہر ایک کو دی جائے گی. اس کے اندر آپ اپنی چپل رکھیے اور اس کو اپنے ساتھ ہی رکھیے گا. وہاں مکے اور مدینے میں بھی پنجتن سینٹر کی طرح باہر کے ریک, باہر ریک بنے ہوئے ہیں, مگر جیسے آپ یہاں پہ کبھی ریک میں چپلیں نہیں رکھتے ہیں نا, یہاں بھی عادت نہیں ہے, تو یہ آپ غلط اور خراب عادت وہاں بھی چلائیے گا. اور وہاں اور زیادہ یہ احتیاط کیجیے گا کہ اس کے اندر چپلیں رکھیے, ریک پہ نہ رکھیے, ریک کی چپلیں وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد صاف کر دیتے ہیں, اور اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیے. تو آپ ایک سوال جو آپ آج نہیں کریں گے اس دن کریں گے, یہ آپ کے ہاتھ میں کیا اسی حالت میں طواف کر سکتے ہیں؟ جی, چپلیں اگر آپ کی تھیلی کے اندر ہیں, میں نے کہا کہ آپ طواف کریں کوئی فرق نہیں, بلکہ تھیلی میں نہ بھی تب بھی اجازت. اور اسی لیے آپ اکثر یہ منظر دیکھیں گے, بہت کامن منظر دیکھیں گے کہ لوگ, ہمارے لوگ تو نہیں, جو چپلیں ہاتھ پہ دیتے ہیں پھر جہاں رکتے بسم اللہ اللہ اوپر پھینکے, یوں بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ, بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بھائی یہ چپلیں جو ہے نا وہ ہر جگہ دکھا رہے ہیں. اور اسی لیے اللہ بھی ان کی شاید اس بھول پنے کو معاف کر دے. مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے کہ طواف کے بیچ میں چپل آپ اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں, کیونکہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ریک سسٹم ہے اور یہ انتظام تو بڑا اچھا ہوگا, ایران عراق والا انداز نہیں ہے کہ آپ کو ٹوکن دیں اور واپس ملے, تو اپنے ساتھ رکھیے. لیکن کھلی ہوئی چپل ہاتھ میں لینا یا نماز میں سامنے رکھنا خود آدمی کو اچھا نہیں لگتا, اس لیے یہ تھیلی دی گئی ہے. اس تھیلی کا مقصد یہی ہے اس چوپر کا کہ اس کے اندر آپ اپنی چپلیں رکھیے گا. اس کے ساتھ یہ چھوٹی سی تھیلی دی گئی ہے, یہ ہے کہ جب آپ حج کے سیکنڈ پارٹ میں جائیں گے تو وہاں پر شیطانوں کو مارنے کے لیے کنکر جو اٹھائے جائیں گے تو یہ تھیلی اس لیے ہے کہ یہ کنکر اس کے اندر جمع ہو جائیں, اس کی بڑی حفاظت کیجیے گا. اب ایک آخری گزارش فقط خواتین سے کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے میں مردوں کی حد تک آخری اعلان کر دوں. کیا مجھے نہیں پتا کہ یہ چیزیں جو آپ کو دی جا رہی ہیں آپ کے کسی کام کی ہیں کہ آپ یہیں پھینک کے جا رہے ہیں, لیکن یہ چیزیں ہوں یا اس کے علاوہ دوسری چیزیں, کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے میں ایک جیسی ہیں, کتابیں سب ایک جیسی ہیں, نیت کا چارٹ سب ایک جیسا, یہ سب اس کے اوپر آپ لوگ اپنا نام لکھ لیجیے. ہمارا طریقہ کاروان کا یہ رہا, اور جو ڈاکٹر مسعود صاحب کو میں مشورہ دوں گا, کہ جب ایک فائنل لسٹ بنتی ہے تو ہر حاجی کو ایک نمبر ہم الاٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ نمبر لکھ لے, کیونکہ نام کا مسئلہ یہ کہ اس میں چپلیں ہیں, اس کے اوپر غلام محمد, غلام حسین, علی رضا, نام اچھے نہیں لگتے ہیں, اچھا نہیں لگتا ہے. خود خالی اس کی بات نہیں ہو رہی, چپلیں بھی آپ دیکھیں گے کہ سب کی ایک جیسی, آپ کی نہیں 20 لاکھ حاجیوں کی, تو اب اس کے اوپر بھی آپ کوئی نشانی لگائیے. لیکن بہت عجیب لگے گا کہ یہاں لکھا ہے محمد علی اور اس کو آپ پہن رہے ہیں, اب میرا دل تو نہیں مانتا. تو میں نے سب کے لیے نمبر سسٹم کر دیا, نام لکھ دیا میلبرن آسٹریلیا نمبر 5, نمبر 3, نمبر 2, کوئی 12 نمبر ہی بھی ہوگا, کوئی 3 نمبر ہی بھی ہوگا, کوئی نہیں نہیں اچھے سے نمبر ہیں. تو یہ نمبر سے یہ ہے کہ پہچان بھی رہی, اور پھر یہ ہے کہ وہ جو ایک دل نہیں مانتا اس مرحلے سے بھی گزر گئے. تو نمبر سسٹم آ جائے تو ٹھیک, لیکن یہ ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو آپ کے نزدیک زیادہ اہمیت نہیں رکھتی. احرام, احرام سب ایک جیسے, جب آپ عمرہ کر کے آئیں گے تو دوسرے پارٹ حج کے لیے احرام کو آپ دھوئیں گے, سب مکس اپ ہو جائیں گے, ایک قافلے کے سارے احرام. تو احرام پر بھی آپ مارکر سے, پرمننٹ مارکر سے اپنا نام یا نمبر لکھ دیجیے. اس کے ساتھ ہی اعلان یہ ہوا کہ آخر میں یہ جو چیزیں بتائی گئیں, کتابیں, یہ ساکس, یہ چپل رکھنے کی تھیلی, اس کے گفٹ پیک بنے ہیں وہ آپ کو ابھی دیے جائیں گے. جو چیزیں بہت کم تھیں وہ فیملی میں ایک کے حساب سے دی گئی ہیں, اور جس طرح سے آپ کو ملے اس کو لے لیجیے گا. اس لیے کہ بعض چیزیں بعض آدمیوں کی نہیں ہوتی ہیں, جیسے پروفیسر صاحب کا واقعہ تھا نا, کہ صبح کلاس میں لیکچر دینے آئے تو سارا چہرہ کٹا ہوا, خون نکل رہا اور جگہ جگہ روئی لگی ہوئی. تو اسٹوڈینٹس نے پوچھا کہ یہ کیا حالت ہے آپ کا, بس اتفاق سے آج میں نے ایک ایسے آدمی سے شیخ بنوا لیا جو 5 چیزوں میں پی ایچ ڈی ہے اور 7 چیزوں میں ایم ایس سی ہے اور فلاں یونیورسٹی کا پروفیسر چنا کی حشر. تو کون آپ کا, میں نے خود آج شیخ بنایا تھا. تو کبھی ایسا ہوتا, میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ کوئی ہیلپر نہیں تھا, تو جیسے میرے مجھے لفافے ملے اور جس طرح سے مجھے طریقہ آیا اس طریقے سے میں نے پیک کیا. یا پیکنگ کی خرابی کو مت دیکھیے گا, میں ویسے بھی چیزیں پیک کرنے کا عادی نہیں, اس لیے کہ پاکستان میں تو طریقہ تھا کہ ہم دنیا میں کہیں سے آئیں تو لوگ خود ہی پیک کر کے گفٹ دیتے تھے, اور اگر لوگ کہیں سے آئے تو خود ہی لوگ گفٹ لایا کرتے تھے. یہاں تو یہ سسٹم ہی نہیں ہے, لیکن مجھے پیکنگ کی عادت نہیں. آخری چیز خواتین سے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ عورتوں کا احرام کوئی چیز نہیں ہے, لیکن دنیا بھر کی عورتوں میں, یا کم از کم انڈیا اور پاکستان کی عورتوں میں, ایک طریقہ یہ رائج ہے کہ فقط اس آسانی کے لیے کہ احرام میں جو چیزیں حجاب کے حوالے سے عام لباس میں نہیں چھپتی ہیں, گردن ہے, کبھی کان ہے, کلائی ہے, تو یہ چادر سی جاتی ہے, اس کو عورتوں کا احرام کہا جاتا ہے. یہ بھی کوئی شریعت کی چیز نہیں, یہ ایسی ہی ایک چادر ہوتی ہے, مگر اس کو اس طرح کر کے سامنے سے سی لیا جاتا کہ پوری جو ہے وہ چادر ایک راؤنڈ شیپ میں آ جاتی ہے, کہیں سے کھلی بھی نہیں. اس کے اندر جو اوپننگ ہوتی ہے وہ بس نیچے سے ہوتی ہے, اس لیے اس کو پہننے کا طریقہ کار بھی یہی کہ اسے سر کے اوپر ڈالا جاتا اور صرف چہرے کی جگہ پر ایک مختصر سا حصہ اس کا کھلا رہتا. یہ اس میں کوئی آستین واستین کچھ بھی نہیں, ایک عام چادر ہے, گول ہے, سامنے سے سلائی ہے, اور اس کو اس طرح سے پہنا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے مرد بھی بننا ہے, عورت بھی بننا ہے, بچہ بھی بننا ہے, کوئی اور جنس ہے تو وہ بھی بننا ہے, لیکن مسئلے سکھانا ہے. اب یہ ہے کہ یہ عام چادر تھی, اس کو سامنے سے سیا گیا. یہ چادر ایسی ہوتی ہے کہ گردن, گلا, کان, سر کا پیچھے کا حصہ جو عام حجاب میں کبھی کبھی کھل جاتا ہے. صرف یہ ہے کہ اس میں آستینیں نہیں بنائی گئیں, جس کی وجہ سے ہاتھ کھلنے کا امکان ہے. تو یہ اس کے بعد پھر یہ سلیس پہن لی جاتی ہے. اور مزید اچھی طریقے سے یہ ٹائٹ ہو جائے, یہ اس میں ایک الاسٹک وغیرہ لگائی جاتی ہے. یہ الاسٹک جو ہے آخر اس کو سر کے اوپر سے لے جا کے پیچھے, یہ الاسٹک سر کے پیچھے چلی گئی, جس کے نتیجے میں یہ بڑے اچھے طریقے سے چادر جم جاتی ہے. اگر کہ شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں, عام سے لباس کو عورت احرام بنائے, لیکن یہ ایک رائج چیز. اور مزید اس کے اندر یہ دو اس طرح سے پٹیاں ہیں تاکہ اس کو چہرے کے نیچے لا کے اپنے چہرے کے سائز کے اعتبار سے مضبوط کر لیں. اچھا خیر, مجھے نہیں معلوم کہ یہاں احرام, عورتوں کا احرام میلبرن کے اس قافلے میں الغدیر سینٹر کے کیا طریقہ. ایک تو یہ ہے, اگر کوئی اس کا نمونہ دیکھنا چاہے اور گھر میں سینہ کیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں تقریر کے بعد. مجھے یہ بھی نہیں معلوم, جو کہ اتفاق سے میں یہاں نہیں تھا, کہ الغدیر سینٹر کے قافلے میں عورتوں کے لیے اور کیا کیا انتظامات ہیں. ہمارے کراچی کا ایک سسٹم ہے, اسی کے اعتبار سے یہ سب کراچی کے میرے قافلے کے پرانے ساتھیوں نے تیار کر کے دیا. ہمارا طریقہ کار یہ کہ چونکہ دنیا بھر کی عورتوں کا لباس ایک ہوتا ہے, سب ایک جیسے ہیں, اور دوران حج خصوصاً جو سیکنڈ پارٹ, اس کے اندر کئی جگہ رات کے اندھیرے میں آنا جانا ہے, تو اب وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ خود آدمی کو اپنی عورتیں نہیں پہچانی جاتی. جانوروں میں تو خاص حس ہوتی ہے, وہ پہچان لیتا ہے, لیکن انسانوں میں یہ حس نہیں. اب 20 لاکھ میں سے 10 لاکھ عورتیں, اور اندھیرے کا ایک منظر ہے عرفات اور مینا, بڑا مشکل ہو جاتا ہے کبھی پہچاننا کہ ہمارے قافلے کی خاتون کہاں چلی گئی. اور اگر آپ یہاں کی طرح سے ایک ایک عورت کو گھور گھور کے دیکھیں تو وہ بڑی عجیب سی صورت ہے, کبھی تو جوتے بھی پڑ سکتے ہیں. تو اس کے لیے کراچی میں ہم لوگ یہ کرتے کہ عورتوں کے احرام کے لیے, کیونکہ اب وہ پاکستان سے بن کے آیا اس لیے اردو میں برداشت کرنا پڑے گا, ابھی انگریزی میلبرن کی نیکسٹ جنریشن وہ تیار کرے گی. یہ ہر قافلے کا نام, جیسے کاروان سلمان کراچی پاکستان, ہمارے کراچی کے ساتھیوں نے خود ہی ہمارے کاروان کا نام دے دیا کاروان پنجکن میلبرن آپ کے لیے. یہ جو ہے پتنگ کی شکل میں, یہ عورتیں اپنے احرام کے پیچھے یہاں پر اس کو سیا جاتا ہے. بلکہ بہتر یہ ہے کہ اب میں کسی اور بچے سے یا کسی مرد سے مدد لے لوں. آئیے بھائی, کوئی صاحب آ جائیں. کوئی شرمانے کی بات نہیں, جب میں بن گیا عورت تو آپ کو کیا اعتراض ہے. آئیے غلام حیدر بھائی, نہیں اور کوئی نظر نہیں آ رہا. اچھا ہمارا, ٹھیک ہے ہمارا تو بھائی جی ہمارا, آئیے. یہ کوئی ایسی لمبی چوڑی چیز نہیں ہے, اب آپ یوں نہیں, آپ اس طرح کریں. ٹھیک ہے نا, یہ اس کو اس طرح سے اس کے اوپر سیا جاتا ہے یا گلو کے ذریعے سے اس پہ لگا لیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے کم از کم یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے قافلے کی ہیں, کبھی ڈھونڈنا ہو تلاش کرنا ہو. کیونکہ سیکنڈ پارٹ کے اندر عورتوں کے کھونے کے واقعات بہت ہوتے ہیں, تو یہ لے کے خالی اس سے کام نہیں چلتا. عرفات مینا میں اونچی نیچی سڑکیں بہت, تو کبھی ہم لوگ اوپر ہیں اور وہ خاتون نیچے چلی گئے تو سر کے اوپر بھی, کیا یہ سر ہے, یہ اتنی سی پٹی کو گلو سے لگاتے ہیں یا چپکا لیتے ہیں, تو بہت دور سے اوپر سے کوئی دیکھ رہا ہے یا پیچھے سے کوئی دیکھ رہا, بہت دور سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اپنے قافلے کی کوئی خاتون. اور یہ تو پتہ چل چکا ہوتا ہے, پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ ایک عورت کھو گئی ہے, ان کی تلاش جاری. تو یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کا جو قافلہ بنے گا, ہو سکتا ہے ان کی آرگنائزر خود کوئی ایسی چیز دے. تو آپ ٹھہر جائیے, ابھی اس کو اپنے پاس رکھیے. یہ وہاں سے مجھے مل گیا گفٹ, میں لے کے آ گیا, آپ کو پہنچا رہا ہوں. اگر آئندہ کوئی ایسا انتظام یہاں نہیں ہوتا ہے تو کم از کم ہمارے قافلے کی خواتین جو ہیں وہ یہ چیزیں اپنے احرام میں سی لیں یا گلو کے ذریعے سے اس کو پیش کر لیں. بہرحال کام آنے والی چیزیں. اور آخری گزارش یہ ہے کہ جن چیزوں میں سے یہ جتنی چیزیں آپ کو دی گئی جو آپ کے لیے بیکار، جیسے میرا اندازہ ہے کہ یہ عورتوں کے شوق یہاں کی عورتوں کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ پھٹیچر ہوں گے، جو چیزیں بھی آپ کے لیے بیکار ہیں اسے آپ سال بھر میں یوز کر لیجئے گا چاہے کسی بھی طریقے سے، ورنہ اس کا خمس آپ پر واجب ہوگا اگر آپ کا مرضی گفٹ کے خمس کو واجب سمجھتا ہے. مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن حتی الامکان میں نے اہم اہم مسائل کا بیان کر دیا ہے. اب ہماری تقریر اس اعلان کے ساتھ اختتام کو پہنچ رہی کہ اگر تقریر کے بعد بھی آپ کے کچھ مسئلے ہوں تو میں یہاں پر آپ کی خدمت کے لیے موجود ہوں. اس کے علاوہ آج کل کیونکہ میری اور کوئی خاص مصروفیت گھر میں نہیں، خصوصیت کے ساتھ شام کے 6 بجے سے لے کے رات کے 2 بجے تک ٹیلی فون پہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو اس کے لیے بھی حاضر ہوں، خود آنا چاہیں تو آپ پہلے سے بتا دیجئے گا اس کے لیے بھی حاضر ہوں. اس کے علاوہ شب جمعہ جمعرات کو دعائے کمیل کا مردوں کا پروگرام ہوتا، اس کے اندر کوئی آ کے مسئلے پوچھنا چاہے، یا نیکسٹ سنڈے کو جو صرف 1 گھنٹے کی تقریر، آج کی طرح 3 گھنٹے کا پروگرام 4 گھنٹے کا نہیں، اس میں آپ چاہیں اس میں. بہرحال یہ میری ساری خدمات آئندہ اتوار تک آپ کے لیے ہیں. اگر اس کے بعد میں آپ کے ساتھی حج کے گیا جس کے امکانات بھی ہیں تو مزید ہو سکتا ہے میں پاکستان چلا گیا تو انشاءاللہ مدینے میں آپ سے ملاقات ہوگی. پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس سفر حج کو ہمارے لیے آسان بنا، اس سفر حج کو ہم سے قبول فرما، اس دوران اگر ہم سے کچھ کوتاہیاں اور غلطیاں ہو جائیں تو ان کو معاف فرما. تمام مومنین اور مومنات کو ایک دوسرے کا خصوصاً حج کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ ہمارے جو ساتھی اس سال جا رہے ہیں ان کے علاوہ باقی تمام ساتھیوں کو آئندہ سالوں میں اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اس سال جانے والوں کا بھی یہ آخری حج نہ ہو، ہم کو بار بار اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرما. خداوندہ ہر سال حج تیری آخری حجت زمانے کے امام تشریف لاتے ہیں، ہمیں اس سفر حج کے درمیان اپنے امام زمانہ کی زیارت سے مشرف فرما، اور دنیا سے تمام مسائل کے حل خصوصاً مسلمانوں اور صاحبان ایمان کی راحت و آرام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما.